जजमेंट के दिन, कयामत के दिन जब सवाल पूछा जाएगा उनमें से जो 5 सवाल है, आपको याद है, इब्ने आदम के कदम अपनी जगह से हटेंगे नहीं जब तक इन 5 सवालों का जवाब ना दे। ये तो कंध सही है जो मेरे आराम के लिए ना, कि अल्लाह ताला ने मुझसे और आपसे पूछना है उनमें से एक क्वेश्चन क्या होगा, जो इलम हासिल किया उसमें कितना किया। इसलिए कहते थे ना कि जब उनसे पूछा जाएगा तो वो क्या देंगे, और हम बड़े इत्मीनान से बैठते हैं कि इलम तो हासिल कर रहे हैं ना, बस ठीक है। आज हमारा इलम जो है वो अमल के लिए बहुत कम रह गया, सिर्फ नॉलेज पढ़ाई नॉलेज रह गया कि बस अब इलम आ गया पता चल गया बस, ठीक है ना। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब को बामल बना दे और हम सब आगे से लोगों के लिए दीन के राही, दीन के लिए जैसे कहा जाए राह दिखाने वाले बन जाए ना। चलिए अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी कर दे। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली कि आपको पता है कि माशाल्लाह मुझे पता है कि आप में से बहुत सारी बहनें डिफरेंट डिफरेंट आई मीन कंट्रीज से जोन से होती हैं, लेकिन आप ये सोचे कि सारे कामों की कमिटमेंट मैं और आप करते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता कि माँ बच्चे को सुलाए बगैर खुश हो जाए। अभी नहीं होता कि छोटे बच्चे होते तो माँ होती है, इसी तरह में शामिल है ना, सुबह उठना भी उसकी डेली रूटीन में, ग्रोसरी वगैरह करना भी उसकी जो रूटीन उसकी जो अमल होता है, तो वाई नॉट, जिस चीज से जितनी मोहब्बत होती है ना इंसान उसके इतना ज्यादा रिकॉर्ड खेल होता है। तो आपसे मेरे लिए रिमाइंडर और आपके लिए भी जस्ट रिमाइंडर कि देखिए अगर जब तक मैं और आप इस क्लास को अपनी क्लास नहीं समझेंगे ना, आपको फीलिंग नहीं आएगी। आप जैसे काजा गौरों की तरह दिल चाहे तो आएगा, तो एक देर के लिए शक्ल दिखाए फिर आप चले गए। मुझे नहीं, मुझे इससे कोई वो नहीं है, लेकिन आप सोचिए तो आपने कैसे किया, अल्लाह ताला से किया ना। अल्लाह का कलाम एक मनहज के थ्रू आपके आप अल्हम्दुलिल्लाह सुन पा रहे ना, तो उसमें तो मैं और आप जितना भी शुक्र अदा करें। और ये आपका एटीट्यूड आपका क्लास है ना, आप कितने शो करती है कि आप कितना वलिंग है, कितना ज्यादा एक करप्ट है इस कलाम के लिए ना। तो दुआ कीजिए कि हमारा जो कैजुअल सा एटीट्यूड है बस आ गया, बस कोई ना कोई, हम सबके पास बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेज होते हैं, स्पेशली मैं अपने आवाज हवाले से ही बात करूंगी आपको, लेकिन ये कहने का मकसद है कि अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अंदाज से रास्ता करने वाला बना दे। अल्लाह ना करे हम में से किसी के साथ जब हमारी क्लास का हमारा ये टाइम पीरियड कम्प्लीट हो कोर्स का, तो हमने इस बात के रिग्रेट करते हैं कि हमने इतना प्रोडक्ट किया। तो अल्लाह ताला हमें वक्त पर ही जिसे कहा जाए एहसास दिला दे ताकि उस दिन की रिग्रेट से मेरा आप सब बच सके। आमीन। चलिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे। हदीस से बहुत ही खूबसूरत लगी, मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ, आप सुनेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ैफ़ा बिन यमान से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कह रहे हो, वरना करीब है कि अल्लाह ताला तआज़िल फरमा दे, फिर तुम उससे दुआ करोगे तो वो तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं फरमाएगा। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया कि बहुत जरूरी है हम आपस में दूसरे को नेकी की तरफ बुलाने वाले बने और बुराइयों से उनको रोकने वाले बने। आज अनफॉर्चुनेटली ये फरीजा इतना कम हो गया, और कम हो गया जो होता है इतना जिसे कहा जाए कि उसके अंदर हिकमत से खाली होता है। इसीलिए आज अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे लोग दीन से भागते हैं। अक्सर लोग दीन वालों को कहते हैं ये तो बहुत एक्सट्रीम है, कहते हैं कि हमें से कुछ लोग अगर अमर बिल मारूफ अनिल नहीं मुनकर करते भी होंगे तो उनके अंदर हिकमत नहीं है। इसलिए अपनी दुआओं में ना एक दुआ जरूर शामिल रखिए, जो मैंने आपको कहा था अपने कोर्स में इस चीज को रखिए कि जितनी दुआएं कुरान में आपने सूरह कहफ में पढ़े हैं ना, रब्बाना आतिना من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، الله تعالى ميري هر كام من مجھے رشد عطا کر دے ہاں آپ پڑھے الحمد للہ آپ اسے بہت سارے بہنیں پڑھتی ہوں گی لیکن شور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر نام میں مجھے رشد عطا کرے رہنمائی اللہ کی طرف سے جو یہ رشد کا ملنا نا یہ حکمت کا ملنا یہ بس بہت بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہر کو عطا کر دے اور بہترین انداز سے حکمت کرنے والا کے ساتھ امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنے والا بنا دے آمین چلیں انشاءاللہ آپ سب ریڈی ہوتے ہیں اٹینڈنس کے لیے تو میں کوئی آپ کے اٹینڈنس لوں گی اگر آتے ہیں تو لبیک, اور اگر آئی ڈی کے بغیر ہو تو اپنی آئی ڈی لکھ کر لبیک ٹائپ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشیا انجم مرسا سلطانہ, اسرا محمود, عائشہ دورانی, عائشہ بانو, سیرا سالمین, شوکت, آسما بشی, عائشہ مصطبہ, ارم ارسلان, حفصہ سلطانہ, حسنہ تحسین, ارم چوہدری, جویرہ قوت العین, جہانہ راشا, شوکت, کمل شاہد, کرن اوان, مہر سلطانہ, محمدی بیگم, نشین اختر, نشوی نورہ, نازش شکی, نشا فاطمہ, نازمہ صدیقی, نائل تبسم, نشین فاطمہ, رابعہ سید, ریحانہ پروین, سمیم امتیاز, صوبیہ ناہر غفار, جی ایک سیکنڈ مجھے دیجیے, جی راشدہ غفار, نشا ربی, شازیہ راہ, سونیا انیس, سلما بیبی, شازی سلیم, سیما انصاری, ساری, سکینہ فرد, سیدہ زہرہ بطول, ام تبشی, عظمہ اقبال, عظمہ طارق, واسع حسین, واحدہ احسان. اگر آپ میں سے کوئی لیٹ ہیں تو اپنی رنس کو پلیز بائیں کر دیجیے. الحمد للہ ان شاء اللہ ہم سب موو ہونا جائیں گے. اگر آپ میں سے کوئی لیٹ ہیں تو بائیں کیجیے. جی ہمیں ماشاء اللہ سب سے شازیہ بارک اللہ الحمد للہ گرامر کی طرف موو ہونا جائیں گے. الحمد للہ بارک اللہ فی ان شاء اللہ. تو یہ بتائیے کیسے چل رہے ہیں آپ سب کے گرامر ٹیسٹ آ جائے تھوڑا بہت, کتنے لوگ ہیں جو ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہیں؟ ماشاء اللہ سنا الحمد للہ سعودیہ گڈ ماشاء اللہ کرتے جائیے شاباش الحمد للہ الحمد للہ ماشاء اللہ لا قوت الا بالله ٹائپ کیجیے. باقی لوگ بہن نہیں ہے کہ الحمد للہ ادھر بھی ماشاء اللہ رحمان گڈ ماشاء اللہ گوئنگ گڈ الحمد للہ سب میں الحمد للہ ہوپنگ ول ڈو اوکے الحمد للہ. بس یہ ہے نا آپ جیسی امید رکھیں گے ان شاء اللہ آپ کو ویسے ہی ملے گا. ٹھیک ہے اللہ سے امید اچھی رہیں گے, اپنی کوشش بیسٹ ان شاء اللہ کریں گے, پھر اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں گے. نمبرز ڈزنٹ میٹر, نمبر تو بس وہی بات ہے, ایک طرح سے آپ کی اسسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو کیا وہ بات کتنی اچھی سمجھ آ گئی. اصل مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کا کلام سمجھ آ جائے, جو بات سکھائی جاتی جو بھی اس سے ریلیٹڈ مضامین ہے آئی مین جو بھی اس سے ریلیٹڈ لائک سبجیکٹس ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائے قرآن سے نا, تاکہ آپ کی قرآن فہمی میں اضافہ اور آپ مزید اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. آمین الحمد للہ. باقی لوگوں نے اگر ٹائپ نہیں کیا تو کیا میں ان کے بارے سے کہ وہ ریڈی نہیں ہے؟ میں یہ سمجھی جنہوں نے میں سب کچھ بچ, لیکن جنہوں نے نہیں کیا آئی مین کچھ بھی نہیں ٹائپ کیا کہ نہیں ہے, جنہوں نے ٹائپ کیا بارہ کا, تو کیا جو نہیں ٹائپ کر رہے ہیں تو وہ کلاس میں نہیں ہے یا پھر وہ ریڈی نہیں ہے؟ کم سے کم ٹو یا تھری ٹائپ کر کے بتا دیجیے, ٹو ٹائپ کر دیجیے کہ ہم ریڈی نہیں ہیں, تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ کلاس میں ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر آپ کچھ نہیں ٹائپ کرتے تو میں سپوز کرتی ہوں کہ آپ ایبسنٹ ہیں نا, آپ ایبسنٹ آپ کلاس میں ہیں نہیں الحمد للہ. ٹھیک ہے تو اینی ہاؤ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر نہیں بھی تیار ہے تو سو واٹ, اسے کیا فرق پڑتا ہے. ان شاء اللہ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس, مجھے آپ کو بس بتانا تھا کہ جلدی آپ کا ٹیسٹ آئے گا, تو ان شاء اللہ آپ کی کوشش اگر تھوڑی کم ہے تو تھوڑا سا زیادہ کر لیجیے. ٹھیک ہے نا, چلو ان شاء اللہ میں ایک دم سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز اگر بک کو اپلوڈ ہے نا ہماری اس کو ان شاء اللہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا, آپ سب کی پارٹیسپیشن آپ سے ہمبل اور کائنڈلی ریکویسٹ کروں گی, پلیز آپ سب کی پارٹیسپیشن چاہیے. کسی کو سمجھ نہیں ہے تو یہ خاص اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے, اس میں سب کی پارٹیسپیشن اور سب کو سکھانا ایک ہم سب کی ذمہ داری ہے نا. یعنی اگر میں آپ کو ٹیچ کر رہی ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ ہر سسٹر کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے مرکب اضافی بٹ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھا مرکب اضافی کیا ہوتا ہے, اس میں کتنی کمپوننٹ ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ مداف اور مداف میں نے آپ کو بتا دیا اس کی کیا اور شابش مداف مداف علی بٹ ماشاء اللہ دوست ان کی آپس میں جی الحمد للہ ریلیشن شپ ان کا آپس میں تعلق ٹھیک ہے الحمد للہ. ٹھیک ہے اچھا مداف کی کیا مطلب اگر آپ پوائنٹس کو ٹپ پہ یاد کر لیں گے نا تو آپ کو کوئی بھی سینٹینس یا جملہ یا کلام کی انالیسس آسانی سے کر سکتے ہیں, اور آپ کو ترجمہ انشاءاللہ اگر آپ کو اس کی ویکیبلری آتی ہوگی تو آپ آسانی سے کر لیں گے. ٹھیک ہے الحمد للہ جی. تو مداف پہ کیا اس کی پوائنٹ کیا تھا, ایک کی پوائنٹ کیا تھا شابش سوبھی کہ تنوین جی تنوین نہیں آتی کس پر مداف پر, تو اس کا مطلب ہے کہ جب تنوین نہیں آتی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مداف جو ہے کہ آلویز مجرور ہوتا ہے. جی مثبت 45 مضاف جی الحمد بتائیے آلویز آلویز مضاف موجود ہوگا نہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ مضاف جو ہے حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے اور حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن مضاف لے کی کیا کنڈیشن ہے مضاف لے کی کیا کنڈیشن ہے کون بتائے گا ایک تو پوزیسر ہے اور ایک پوزیسٹ کرنے والا جی آلویز مجرور ہوگا جی الحمدللہ جی تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے سسٹر سے میں نے صحیح کہا لیکن جو مضاف لے آلویز مجرور اس کو ہمیشہ مجرور ہونا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا کیا مجھے بتائیے جی الحمد للہ ٹھیک ہے جی بتائیے کہ مجھے جیسے کیا مضاف لہو پر فلہی پر الا سکتا مرتے ٹھیک ہے لکھ کے بتائیے آپ دوسروں کے لیے اپنی کانفیڈینس کے ساتھ لش گڈ گڈ کیا مضاف سکتا ہے مضاف کر سکتا ہے نو نو شاباش یعنی آئی اور تنوین مضاف پر نہیں آ سکتی ٹھیک ہے نمبر ون اور نمبر ون آئی نہ ہی تنوین اور مضاف لے آلویز ملجو یہ تین پوائنٹ کی ہے اور چوتھی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو چوتھا پوائنٹ یہ رکھیے کہ ترجمہ اللہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے مرکب توصیفی میں دیکھا تھا نا مرکب توصیفی آپ کو یاد ہے کہ ہم اس میں پہلے صفت کو یعنی کہ جو صفت پہلے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں پھر موصوف کا نعت کا اور پھر منعوت کا ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا اب ہم لوگ کون سے پیج پہ تھے آپ سب نے ان میں سے کس کس نے ہوم ورک کیا تھا اور کس کو ہوم ورک میچ نہیں آ رہا تھا شاباش کون بتائے گا ماشاء اللہ بارک اللہ اگر آپ ضرور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں دیکھتی ہوں الحمدللہ رب العالمین یہ نہیں سوچے کہ جو بہنیں کہتی ہیں ان کے نام میرے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ ان کا ہوم ورک آئے گا ہی آئے گا میں آپ سب سے مجھے آپ سب سے اللہ کی اذن سے بہت امید ہے کہ ان شاء اللہ آپ لوگ بہت آگے جائیں گے اور اس فیلڈ میں ان شاء اللہ ایسی کام کریں گے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو ان شاء اللہ بس اللہ تعالیٰ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے ان شاء اللہ العظیم تو ہم نے دیکھا تھا الحمد للہ گڈ ماش اچھا اب آپ یہ بتائیے جی 89 پیج پہ جی اچھا آج آگے آتے ہیں ان شاء اللہ ہم ان شاء اللہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں میں تھوڑا سا اسکرول کرتی ہوں پیجز کو آگے جب چلتے ہیں ہم نے 85 آپ نے جو ہوم ورک کیا 86 جی ہم یہاں پہ آتے پوزیسٹ پوزیسر ہم یہ کل نہیں آتا پیج نمبر 87 نکالیے شب سسٹر کین یو ایکسپلین دو دربان ٹو دربان ون کہاں پہ کیا کون سی پیج پہ رہے ہم نے پیج 89 پہ کہہ رہے ہیں جی 85 پہ کیا ہے 85 پہ ایک سیکنڈ دیکھنے دیں ان کا سوال کو دیکھنے دیتے ہیں کہاں پر آ رہا ہے دو دربان جی پیج نمبر 85 پہ 85 پر آ رہا ہے سر بتائیے 85 پر آ رہا ہے کہاں پر 85 پہ دو دربان آ رہا میرے پاس تو نہیں آ رہا جی ایگزامپلس میں ہے اچھا ایک سیکنڈ میں دیکھتی ہوں سکتے میں 84 کھول کے ایک سیکنڈ سپورٹنگ جی کیا لکھا اللہ کا نام تو سب کو پتا ہے مہر کے دو دربان کس نے کیا لکھا لکھ کے بتائیے شاہبل اچھا میں ابھی بتاتی ہوں ان شاء اللہ لیکن کسی نے ٹرائی کی مہر کے دو دربان جی آپ کے آپ کو آنسر میں ڈاؤن تھا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو دربان کا بربانی گڈ ماشاء اللہ لا خود قوت الا باللہ ٹھیک ہے اب دیکھیے دیکھ ایک ہوتا ہے بوان اور ایک ہوتا ہے بوا ہاں بوا بانی نہیں بانی جیسے اگر آپ دیکھیے اوپر اگر آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی نا تو یہ جو انہوں نے لکھا نا بوا بانی یہ رہ گیا اور اثر کہتے ہیں ٹھیک ہے محل کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو پتا ہے ال تو لگے گا نہیں نہ ہی تنوین آئے گی ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے بوا بانی اور سوری ٹھیک ہے الحمد للہ ٹھیک ہے الحمد للہ ٹھیک ہے ال کے ساتھ میں تو اس کو جب پڑھیں گے نا تو پھر ہم اس کو نون کی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے القصری کا القصری یعنی الف حمزۃ الوصلہ نہیں جائیں گے تو گڈ ماشاء اللہ جنہوں نے لکھا بارک اللہ بالکل ٹھیک لکھا ہے بوان کہتے ہیں سنگولر اور بوابانی اس کا تسنیہ ہے ٹھیک ہے الحمدللہ تو اب آپ اس کو خود تسنیہ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ مضاف پر الوین تو آئے گا نہیں نا تو بوابان القصری ٹھیک ہے الحمدللہ بارک اللہ فکس اسے سینے سمجھ آ گئی بات بات سمجھ آ گئی باقی دو سوال تک تک ہم نے کہیں نہیں ہوتا 89 تک کہیں ہیں 1089 تک سنا کہ ہم آگے جائیں گے. اچھا یہاں تک سب نے سب کو سمجھ آ گیا نا 89 کیونکہ اس میں سے ہر چیز ہم لنک کریں گے. اتنا میں آپ کو لیول دوں گی کہ آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے. تو 89 تک ہم نے الحمدللہ بھی کر لیا ٹھیک ہے الحمدللہ. 87 بھی کر نہیں آتا نا مجھے لگا شاید نہیں کروایا. اینی چلے اب ہم آ جاتے ہیں آگے. جی 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 ہم آتے ہیں آگے 80-90 پیج پہ آ جاتے ٹھیک ہے. چلیے 90 پیج سب لوگ نکال لیں. جتنے لوگ نکال چکے ہیں مجھے بتائیں گے. پیج نمبر 90 پاس بھی آپ کے رضا کے اوپر بھی کھول لیا ٹھیک ہے الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ. ایک ہوتا ہے مدعف اور مدعف علیہ ٹھیک ہے نا. تیسرا اور ایک ہوتا ہے پوزیس کرنے والا. تو مدعف ہمیشہ اس پر کبھی بھی ال اور تنوین نہیں ہے. مدعف علیہ آلویز مجرور رہے گا. اور اس کا ٹرانسلیشن اردو میں جب کریں گے تو الٹ کے کریں گے. اتنی بات ہمیں سب کو پتا ٹھیک ہے. اب تک جو ہم نے دیکھا کہ مدعف جو ہے بیسیکلی پہلے ہم نے جملہ اسمیہ دیکھا ہے نا. آپ کو یاد ہے جملہ اسمیہ سب کو یاد ہے نا. جملہ اسمیہ میں کس کس چیزوں میں کارڈینیشن ضروری ہے. پہلے ہم نے دیکھا جملہ اسمیہ کے اندر کہ جملہ اسمیہ کے یعنی مفرد آئے گا تو کیسے آتا ہے. عموماً کیا آتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ مبتدا اور خبر مرکب توصیفی کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں نا. ہم نے دیکھا نا سیم دیکھا کہ مبتدا اور خبر مرکب اضافی کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں جو آپ نے اگزامپلس پیچھے دیکھے ٹھیک ہے نا. دیکھا نا آپ نے کہ آپ نے اس سے پہلے ایگزامپلس کو دیکھا جو آپ نے کیے ہوئے 89 پیج تک اس میں آ رہی ہے نا. اتنی بات سب کو سمجھ آ رہی ہے نا. جیسے اس سے پہلے والی ایگزامپل کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا نا ٹھیک میں کہہ رہی ہوں نا الحمد للہ. اچھا ہم نے جو اب تک دیکھا ہے کہ مرکب اضافی کی شکل بھی آ سکتی ہے اور خبر بھی آ سکتی ہے. کبھی جسے کہا جائے مبتدا مرکب اضافی کی شکل میں خبر ون ورڈ مفرد ہو جاتی ہے. اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدا جو ہے وہ ون ورڈ لیکن خبر جو ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں. اتنی بات سب کو کلیئر ہے سب مجھے ٹوٹ آؤٹ کیجیے. اب میں آپ کے آگے جاؤں گی مرکب گڈ ماشاء اللہ. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی سمپل سی بات ہے اللہ کا رسول اللہ کی کتاب حامد کا قلم ہے نا. یہ ہمیں سب کو سمجھ آ رہا ہے ٹھیک ہے. لڑکے کا گھوڑا کچھ بھی ہم کہہ لیں ہمیں آپ سمجھ آ رہا ہے. اس کی لڑکے کا تعلق گھوڑے سے ہے کتاب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یہ کتاب اللہ کی ہے ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. پھر ہم نے زمانے کے اندر کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کہا کہ کی کا ترجمہ جیسے قلمی میرا قلم ربی میرا اس میں تو ہم کوئی نہیں کہا کہ کی کا ترجمہ کر رب بولا ہمارا رب. تو ضروری ویسے تو ہوتا ہے کہ ترجمہ لیکن بعض اوقات ضمائر میں سے نہیں ہے. ہم لکھتے ہیں کہ عربی میں کہا کہ کی کے لیے کوئی ورڈ استعمال نہیں ہے لیکن جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں اردو میں تو ہمیں اس لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے. اور پھر ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ وہ دیکھیں گے کمپلیکیٹڈ مرکب اضافے ٹھیک ہے. کیا دیکھیں گے کمپلیکیٹڈ مرکب اضافے ٹھیک ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پیچیدہ مرکب اضافی. اتنی بات سمجھ آ رہی نام سمجھ آ رہے سب کو الحمد للہ ٹھیک ہے الحمد. دیکھیے اگزامپل کو غور سے دیکھیں. پہلے آپ سب نیچے کچھ نہیں دیکھیں صرف آپ پہلی ورڈ کو دیکھتا ہوں کہ رسول کی کتاب ٹھیک ہے. میں نے ٹھیک پڑھا آپ سے میرے ساتھ ہے نا اللہ کے رسول کی کتاب ٹھیک ہے الحمد للہ. کیوں لگ رہا خالی آپ نیچے کچھ نہ دیکھے مجھے خالی اتنا بتائیے کا کے کی کا ترجمہ آ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہو سکتا ہے کہ رسول کا تعلق اللہ سے ہے کتاب کا تعلق رسول سے ہے نا. سب کو لگ رہا نا ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ہمارے پاس تو آ گئے اللہ کے رسول کی کتاب اور اب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ٹرانسلیشن جو ہے ٹرانسلیشن کریں گے اللہ کے رسول کی کتاب میں سب سے پہلے ہم کس کا ٹرانسلیشن کریں گے الٹی ہے یعنی اللہ کی بجائے سب سے لاسٹ کیا ہے سب سے لاسٹ میں کیا آ رہا ہے سب سے لاسٹ میں دیکھیے کیا آ رہا ہے کتاب شابش کتاب ہمیں سب سے لاسٹ میں کیا پورا سینٹینس کہاں پہ لفظ اللہ سے شروع ہوا ہے اور اینڈنگ کس پر ہو رہی ہے کتاب پر ٹھیک ہے. اب کا ٹرانسلیشن کتاب کا ٹرانسلیشن کس کو نہیں آتا کس کو نہیں آتا سب کو آتا ہے نا. ہم نے لکھ دیا ال کتاب اور کتاب ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے کا کے کی کا ترجمہ تو ہے نہیں ہم سب کو پتا ہے کا کے رسول کا ٹرانسلیشن کس کو آتا ہے نیکسٹ کیا ہوگا؟ رسول کریں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کے بعد تو یہی اسے مارا نیکسٹ ہے نا. الحمد للہ اور رسول, ٹھیک ہے اور رسول. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ نیکسٹ ورڈ کیا ہے جی؟ نیکسٹ ورڈ بتائیے لفظ اللہ, لفظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمد للہ. تو آپ نے تینوں کا ٹرانسلیشن کر لیا, آئی کتاب اور رسول اللہ, ٹھیک ہے. اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی, دوسرا اسٹیپ سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے. لیکن آف کورس ہمیں ابھی تو ہم نے صرف ان کی ٹرانسلیشن کی ہے. اب ہمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نیچے میں دیکھیے گا, صرف میرے ساتھ آئیے, آئی کتاب رسول اللہ, یہ کوئی سینٹینس بن گیا؟ ہمیں تو مرکب اضافی پہ لانا نا, کہ پورا ایک قرآن مداف مداف لے آ رہے. اب مجھے پتا ہے کہ رولنگ کیا ہے, کیا مداف پہ تو التنوین آتی ہے؟ مداف پہ کبھی التنوین آتی ہے بتائیے؟ میں ہے نا, مداف پہ کبھی بھی التنوین نہیں آتی. لہٰذا سب سے پہلے میں اور آپ کیا کریں گے, ال کو ہٹائیں گے, کیونکہ ہمیں ٹرانسلیشن تو الٹ کے کریں. تو لہٰذا ال کتابوں سے کیا ہوگی, ال کتابوں سے کیا ہوگی, سب لکھے بتائیے. ال کتابوں سے اگر ال ہٹائیں گے تو کتابیں ہونا چاہیے نا, یعنی یا تو ال آئے گا یا تو نہیں آئے گی, ہے نا. ہم صرف ایک ورڈ کو دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم ایک ورڈ کو صرف دیکھ رہے ہیں, ہے نا. یا تو ال آئے گا یا پھر تو نہیں آنا چاہیے, ہے نا. ٹھیک ہے نا, ال کتابیں ہونا چاہیے یا کتابیں ہونا چاہیے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ مداف کتاب پہ نہ آئے گی نہ تنوین, مداف پہ کبھی بھی ال تنوین نہیں آتا. لہٰذا آپ نے کیا کیا, کتابوں لکھا دیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مداف جسے کہا جائے مداف پہ کبھی بھی ال نہیں آتا. اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ لیٹر کو, دیکھتے ہیں اور رسول, اور رسول. ہم نے پہلے ٹرانسلیشن کیا اور رسول, اب ہم کو پتا ہے کہ یہ لئی بھی ہے نا. تو اب آپ بتائیے کتاب لائس لگی ہو تو اس کے بغیر تو چل نہیں سکتے نا. علم محف وہی تو آپ کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ حالت رفع ہے. کیا ہو گیا, کتاب الرسول, کتاب الرسول. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ چلے ابھی تک اتنا جملہ ٹھیک ہے کہ ابھی ہم نے اتنا رسول کی کتاب کو کہا کتاب الرسول, ٹھیک ہے رسولی, ٹھیک ہے الحمد للہ کہ رسول کی کتاب, ٹھیک ہے خاص ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو جب پڑھیں گے ہم تو رسول گر جائیں گے, کتاب الرسول. لیکن سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اتنی بات سب کو سمجھ آ رہی, یہاں تک دیکھ لیجیے. اور ہم نیکسٹ اسٹیپ اللہ کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے. پہلے تو ہم نے اتنے حصے کا ٹرانسلیشن کر لیا کہ رسول کی کتاب, کتاب الرسول, کتاب کتاب الرسول, ٹھیک ہے. اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. تو اس اسٹیپ پہ جب ہم جا رہے اللہ کا بھی جسے تازہ کرنا ہے, تو ہم نے کہا کتاب الرسول اور پھر ہم نے اللہ کو لکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول جو کہ مداف الہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس جسے کہا جائے ایک سینٹینس مداف بھی بنے گا. کیوں؟ کیونکہ رسول کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے, بات سمجھ آ رہی ہے. تو لہٰذا جب یہ مداف الہی ہوگا تو لہٰذا کسرا تو نہیں تو مداف الہی کی کنڈیشن تو پوری ہوں گی, لیکن جی نو التنوین, ٹھیک ہے. اس کو غور سے دیکھیے جس کو میں نے, ٹھیک ہے. اتنے تو سمجھ آ گیا کتاب ہے نا, اور رسولی کی ہم نے کہا کتاب اور رسولی, اتنا ٹرانسلیشن میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. رسول کی کتاب, ٹھیک ہے, ہم اس کو ال کے ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ یہ خاص رسول کی کتاب مراد ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے رسول کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے, تو ہمیں مداف پلس مداف, پہلے مداف لے پلس مداف بھی بنانا ہوگا. لہٰذا رسول, لیکن الف لام جس کو ہم خاص بنانے کے لیے کہتے وہ ہٹ جائے گا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ مداف پر الف تنوین نہیں ہے. تو کیا بن گیا, رسول اللہ, رسول اللہ. کیسے بنا, ہر اسٹیپ کو غور سے دیکھے, کتاب مت, سوری اس کو آپ ایسے کہیں گے کتاب مداف, ٹھیک ہے, رسول مداف الہی, اب کے بعد کتاب رسول کی اس بات کتاب طرف ہے, پلس وہ ہوا, یا آپ کہہ رہے ہیں وہ اور ہوا, وہ کیا بن رہا ہے, مداف بھی بن رہا ہے. کیونکہ رسول کی نسبت آگے اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے. کیا؟ رسول اللہ, رسول اللہ, ٹھیک ہے نا. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مدعو پر حالت رفع بھی آ سکتی ہے, حالت نصب بھی ہو سکتی ہے, حالت جر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, بتائیں. ہم نے بھی پڑھا تھا نا کہ مدعو پر کوئی بھی حالت ہو سکتی ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مدعو نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کتابی کی حالت رسول کی حالت رفع ہے, رسولی حالت رفع نہیں, یہ مجرور حالت ہے کیونکہ یہ مدعو ہی بن رہا. تو اس طرح کی جو کمبینیشن ہوتی ہے, اس طرح کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے ایک سے ساتھ, یہ کہلاتا ہے کمپلیکیٹڈ اضافی. تھوڑا سا سمجھ آئے گا, کوشش تو کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں ڈال دے. تو بہت آسان سا ہے ایسے جب اس طرح انالیسز آتی ہے نا, تو تھوڑا سا کیا کرتے ہیں, پہلے ہم دیکھتے ہیں سینٹینس کو غور کرتے ہیں. اب انشاءاللہ میں آپ کو کچھ کہنے پہ آپ کو سمجھ آئے گا. انشاءاللہ ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ جملہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس صرف یہ ہوتا ہے کتاب رسول اللہ, آپ خود اس کا ٹرانسلیشن یہ کرتے اللہ کے رسول کی کتاب, کرتے کہ نہیں کرتے؟ کتاب کا ترجمہ کتاب کرتے, رسول کا ترجمہ رسول کرتے اللہ. لیکن کہاں کے حقیقی ترجمہ تو آپ نے خود ہی نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو پتا کہ یہاں پہ کون کون سے, یہ کون سا مرکب ہے, اس کا کیا تعلق ہے. سب کی لاسٹ لیٹر کی جو حرکت ہے اس کو دیکھ کے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مدعو ہے کہ نہیں, مدعو فعلیہ کہ نہیں, کہ ہے کہ نہیں, ہے نا. سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نا, کیونکہ آپ کو پرنسپل پڑھا چل گیا, پھر پتہ چل گیا. تو بات کیا ہوگی کہ یہ ایک طرح کا کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی ہے. اس طرح کا آ جائے کہ ایک سے زیادہ اسم کا آپس میں ایک دوسرے کلام کے اندر تعلق اگر نظر آ جائے تو یہ کانٹنٹ کہلاتا ہے. ایسے موقع پر سب سے لاسٹ لیٹر کی حرکت کو دیکھ, سب سے لاسٹ ورڈ کو دیکھیں گے, بس ان پر چلتے ہیں. کتاب کو لکھے پہلے سب ٹرانسلیٹ, پھر آپس میں جو جو قاعدہ ہے مرکب اضافی میں مدعو کا اور مدعو فعلیہ کا, اس کو اپلائی کرتے جائیے, کرتے جائیے. جی کیس اونلی جان کین کم آن دا رسول اللہ, رسول لفظ اللہ کے نیچے بھی تو کسر ہے کیونکہ مدعو فعلیہ ہے. لہٰذا آپ کہیں گے کہ مبتدا رسولی مدعو فعلیہ وہ ہوا اور وہ مدعو ہے اللہ ہی, یہ مدعو فعلیہ بنے گا کس کا, رسول کا بنے گا. تو بات سمجھ آئے گی سوچی میں کہ یہ مدعو فعلیہ بنے گا رسول کا, کیونکہ ہمیں پتا کہ مدعو فعلیہ جو ہے وہ الحمدللہ ہمیشہ. جی مدل لیٹر, جی جی مدل لیٹر رسولی رہے گا اگزیکٹلی, کیونکہ مدعو فعلیہ دیا نا, مدعو فعلیہ دیا, اور مدعو فعلیہ کی کنڈیشن کبھی چینج نہیں ہوگی, وہ آلویز مجرور ہوگا, ہمیشہ مجرور ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ ہمیشہ مجرور. اتنی بات ہے, یہ بات کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ تھری ٹائم کیجیے شابش, تھری ٹائم کیجیے. میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دیں, ٹھیک ہے. باقی لوگ نہیں تھے تھری ٹائپ کر رہے ہیں, دو ٹائپ کرنے کا مقصد جی کافی کون سی ابھی کمپلیکیٹڈ ہے. کمپلیکیٹڈ کو آپ اس لحاظ میں لکھ سکتے ہیں, ایک ہی سینٹینس یا سے زیادہ اسم آ جائے آپس میں دوسرے تعلق ظاہر ہو رہا ہو تو کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی. آدھا کوئی بات آ رہا ہے, ٹھیک ہے, مزاقی پہ بار اکلا. چلو اب ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے تو بات سمجھ آئے گی. اب آپ کو پتہ چل گیا دو دفعہ مرکب اضافی ہے, کتاب رسولی یہ ایک مرکب ہو گیا, رسول اللہ یہ دوسرا مرکب ہو گیا. تو ایک ہی سینٹینس کے اندر دو مرکب اضافی آ گئے, سمجھ آ رہے ہیں نا, الحمدللہ. چلے اور وہ مانگے چلتے تو پتہ لگے گا, ٹھیک ہے. الحمد پلیز آپ آنسر میں دیکھیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا. چلیے اللہ کے گھر کا حج, اللہ کے گھر کا حج, مجھے آپ نے نیچے کچھ نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ٹرانسلیشن کس کا کریں گے, اللہ کے گھر کا حج, سب شاباش, ٹھیک ہے. ہم نے حج کا ٹرانسلیشن کر دیا حج, حج, ٹھیک ہے. حالت رفع میں ہمیشہ ٹرانسلیشن کریں گے جو رفع اور اسم حالت رفع میں ہوتا ہے, لیکن اس کا جسے کہا جو اعراب جو چینج ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گھر کا ٹرانسلیشن کس کو آتا ہے, پھر کس کا ٹرانسلیشن کریں گے حج کے بعد, حج کا کر لیا ہم نے, گھر ٹرانسلیشن کون کرے گا, شاباش. بیٹو ٹھیک ہے, ہم نے بیٹو کر دیا, ابھی ہم نے ویسے ہی حالت میں کر دیا, ٹھیک ہے, ال بیٹو کر دیا یا بیٹو کر دیا, جو سمجھ آ رہا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, لفظ اللہ کا. اب آپ آ جائیے, اب مجھے بتائیے کہ حج پہ آئی یا تنین آئے گی؟ جی جی کون بتائے گا؟ نو, تو لہٰذا حجو حجو رہے گا, ٹھیک ہے. گھر کو دیکھیے, ٹھیک ہے, بیتو رہے گا تو رہے گا یا صرف بیتی گا, کون بتائے گا مجھے؟ البیتو رہے گا, گڈ, ماشاء اللہ, بیتو رہے گا, گڈ, کیونکہ ال نہیں ہو سکتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آگے سے مزید اسم جو اس کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ مدار کے لیے تو ہے, لیکن ساتھ ہی مدار بھی بن رہا ہے آگے والے اسم کے ساتھ. شاباش, تو ہم نے کیا کہا؟ حج بیتی, ٹھیک ہے, حج کا گھر, ٹھیک ہے, حج کا گھر, ٹھیک ہے, الحمدللہ, یا گھر کا حج کہہ لیجیے, الٹا کریں گے ٹرانسلیشن, گھر کا حج, ٹھیک ہے. اب کون سے گھر ہے, کون سے گھر کا حج ہے, کون بدلنے کو مکمل کرے گا, کون بتائے گا؟ شاید اللہ. لفظ اللہ کے نیچے کیا آنا چاہیے؟ لفظ اللہ کے نیچے کیا آئے گی؟ کیا آئے گی؟ شابش, اللہ ہی, گڈ, ماشاء اللہ, مجرور, کسرا, گڈ, ماشاء اللہ. تو حج بیت اللہ, اب آپ کو ہمیشہ جب اس طرح کے سینٹینس آئے نا جیسے کمپلیکیٹڈ, تو خود دیکھیں گے کہ آپ کے بیت آ رہا, حالانکہ بیت ہونا چاہیے, پھر آپ کو سمجھ آئے گا او یہ مرکب اضافی ہے, کیونکہ حج بیت, گھر کا حج مراد ہے نا, گھر کا حج, تو اس کا مطلب اس کا تعلق گھر کا حج کے ساتھ ہے. پھر آپ آگے دیکھیں گے او لفظ اللہ کے نیچے بھی کچرا آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے یہ بھی مداخل ہے, تو اللہ کے گھر کا حج ہے, سو سمپل ہے کہ نہیں, بتائیے, کسی کو آ رہی ہے سمجھ؟ مشکل لگ رہا ہے, کتنی بولے جن کو مشکل لگ رہا ہے, بتائیے, آسان ہے نا, تھوڑا سا اس کو غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گا. جی اللہ کے گھر کا ہے سب, الحمد للہ, ٹھیک ہے. اب باقی جو ایگزامپل ہے نا, یہ آپ خود سے ٹرائی کریں گے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھنا نہیں ہے نیچے, شہر کے مدرسے کی طالبات, شہر کے مدرسے کی استانیہ مسلمان عورتیں ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں دیکھوں گی کہ آپ کیا لکھتے ہیں. اچھا چلیے میں کروا دوں, ایسے دیکھیں گے تو مجھے, آپ مجھے خالی اتنا بتا دیے کہ یہ انکمپلیٹ کمپاؤنڈ اس کو سر کریں, شہر کے مدرسے کی استانیہ مسلمان عورتیں ہیں, یا پھر مرکب ناقص ہے, سب لکھ کے بتائیے. شاباش, سب لوگ مارکر ترجمہ آ رہا ہے, اتنی ایسی بات ہے, میں نے آپ کو مکمل بات کہہ دی کہ شہر کے مدرسے کستانی مسلمان عورتیں, آگے سے کوئی سوال ہی نہیں ہے. لیکن اگر میں صرف کہی کہ شہر کے مدرسے کستانی مسلمان عورتیں کیا نہیں ہے, کیا آگے سوال آتے نا, زندہ ہے خواہ ہے کیا کر رہی ہے, تو لہٰذا آپ کو بھی سوال اٹھتا ہے. سب میں اتنا سا آپ کو کہہ کے چھوڑ دیتی کہ شہر کے مدرسے کستانی ہے, بات سٹ, یا میں کہتی مسلمان, بات سٹ, آگے آپ کو سوال ہوتا مسلمان ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ ان شاء اللہ اردو اور عربک سینٹینس ہے اس میں, جی جی ان شاء اللہ جب اتفاق آپ کو سمجھ آ جائے گا نا سسٹر نسری, ان شاء اللہ آپ دیکھیے گا جب آپ قرآن دیں گے نا, تو الحمد للہ آپ کو قرآن پاک کی جب اگزامپل, ویسے تو میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں چلیے آئیں تھوڑا سا قرآن پاک ہوئی تو آپ کو سمجھ اور بھی آ جائے گا, لیکن آپ کے لیے میں کوشش کروں گی کہ آپ کو میں نہ دوں, کیونکہ آپ میں سے بہت ساری بہنیں اگر نہیں کر پائیں سینٹینس کا تو میں نہیں چاہوں گی کہ آپ کے ماں, لیکن آپ کو آنا چاہیے. عربک سینٹینس آئے گا اور آپ کو ٹرانسلیشن کرنی ہوگی, کیونکہ آپ عربک کو سیکھ رہے ہیں اپنی زبان میں, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نا. تو اگر آ گیا جسٹن کی جیسے چھوٹا سا جملہ جو آپ پہلے سے نہیں رکھنا ہے, نہیں قرآن پاک کھولیے, ٹھیک ہے, آ جائیے ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں تک دیکھتے ہیں, یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں مرکب اضافی ہے, جی چلیے شروع سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ اتنی ہینڈل آ رہی ہے, ٹھیک ہے, چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھتی ہوں تاکہ آپ کے پاس اللہ کا ٹھیک ہے, یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں, اب سارے ہیں یہ سارے الحمد للہ. عذاب العظیم, عذاب العظیم کون سا مرتب ہے, کیونکہ بتائیے عذاب العظیم کون سا مرتب ہے, کون بتائے گا؟ شاہ بس آزاد توسیقی گٹ ماشاء اللہ چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے آگے آ جائیے. اتنا اگر دیکھیں جملے کو, خالی اتنے سے جملے کو دیکھیں, فی قلوبہم مرض, فی قلوبہم مرض. ٹھیک ہے ان کے دلوں میں بیماری, کمپلیٹ بات ہے. مجھے خالی اتنا بتا دیے جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ, جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ. جی جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ, اسمیہ. ٹھیک ہے تو کیا فی قلوبہم یہ مبتدا ہے, یہ مبتدا ہے, کیا مبتدا کیا ہے؟ بس اتنے سے جملے کو دیکھ کے بتائیے. شاباش کوئکلی بتائیے مبتدا کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض, اتنے سے جملے کو. خبر مقدم شاب ہے, یعنی یہ جار مجرور ہے نا, یہ فی کی وجہ سے قلوبی ہو گیا اور ہم اس کی ضمیر ہے. تو یہاں چونکہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے تو قبل مقدم شبہ جملہ لائی گئی ہے اور اس کا جو مبتدا ہے مؤخر جسے کہا جائے, اور جب کبھی مبتدا مؤخر آتا ہے تو وہ نکرا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب اس سے انالیسس کر لیا بارہ قلعہ مبتدا ہے کہ قلوبہم شبہ جملہ جسے کہا جائے خبر مقدم آگے. ٹھیک ہے الحمدللہ. آگے ایک دفعہ عذاب علیم بتائیں, عذاب علیم یہ کون سا مرکب ہے بتائیے. اس طرح سے آپ کو پہلے پانچ سے ایگزامپل ملے گی اور آپ کہتے جائیں گے. ٹھیک ہے شاباش توصیفی, آپ سب لکھیے توصیفی. ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں ایک دو. جی اچھا یہاں پہ نہیں یہ نہیں دیکھیے مرکب ہے نہیں جی. چلیے انہوں نے میں ایسا کہتی ہوں کچھ آپ کو ایگزامپلس بھیجتی ہوں, تو اب آپ نے انشاءاللہ تو اس کو دیکھنا پھر اس کو کرنا بھی کوشش کریں. اگر آپ کو کوئی ایگزامپل ملتی کرنے پانچ سے تو اس کو ڈھونڈ کے لائیے. آپ پانچ ایگزامپل نوٹ کر لیجیے انشاءاللہ. اگر کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی کی آپ کو ملتی ہے تو انشاءاللہ آپ نے لے کر آنا, نیکسٹ نہیں تو میں آپ کو لے کر کروں گی پلیز. جتنا ٹھیک ہے ان شاء اللہ لیجیے. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے نا بات سمجھ آ گئی. چلے ہمارا ٹائم ہو گیا اوپر بنا ہے تو بہت سارے مثالے نا, بہت مثالے مرکب اضافی توصیفی اور جملہ اسماء سے تو یہ پوری چیزیں بھری ہوئی ہیں نا. ٹھیک ہے چلیے جزاک اللہ خیر. کے ذریعے میں کوشش کروں گی کہ ساتھ ساتھ میں قرآن پاک سے آپ کو اپلائی بھی کرواتی جاؤں تاکہ آپ کو بات زیادہ احسن انداز سے سمجھ آ جائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير بارك الله فيك. آپ کی پارٹیسپیشن کے لیے ہم ان شاء اللہ موو آن ہو جائیں گے اپنی تفسیر کے لیسن کی طرف. آج ہمارا لیسن نمبر گڈ ماشاء اللہ لیسن کلاس نمبر 191, لیسن نمبر ہمارا 193, سورہ النمل آیت 60 سے 93 تک آنورڈ کریں گے. پہلے اس کا لفظی پورشن ان شاء اللہ استاد جی کے ساتھ پھر اس کی تفصیل دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 193 آیت نمبر 60 سے 93 سورۃ النمل لیسن نمبر 193 آیت نمبر 60 to 93 سورۃ النمل اور سورت کا آخری اور 20 پارے کا پہلا سبق ہے. 20 پہ آگے اسی طرح پتہ بھی نہیں چلے گا اور اگلے سبق بھی گزر جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. من الشیطان الرجیم. ان خلق السماوات والارض. بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. وانزل لکم من السماء ماء. اور نازل کیا تمہارے آسمان سے پانی. فانبتنا به. پھر اگائے ہم نے اس کے ساتھ. حدائق باغ. ذات بہجہ رونق والے. ما کان لکم. نہ تمہارے بس میں، انتم بتو شجرہا الہم اللہ، کیا کوئی معبود اللہ کے ساتھ، بل ہم قومی یعدلون، بلکہ وہ لوگ ہیں جو راستے سے الگ ہو رہے ہیں، امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو قرارگاہ، وجعل خلالها انہارا، اور بنائی بیچ اس کے نہریں، وجعل لها رواسیا، اور بنائے اس کے لیے پہاڑ، وجعل بین البحرینی، اور بنائی درمیان دو دریاؤں کے، حاجزن رکاوٹ، الہم مع اللہ، کیا کوئی الہ اللہ کے ساتھ، بہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے، امن یجیب المضطر، بھلا کون قبول کرتا ہے مجبور کی، یعنی دعا کو، اذا دعاہو، جب وہ دعا کرتا ہے، ویکشف السوء، اور دور کرتا ہے تکلیف کو، ویجعلکم خلفاء الارض، اور بناتا ہے تم کو خلیفہ زمین میں، الہم مع اللہ، کیا کوئی معبود اللہ کے ساتھ، قلیلم ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم غور کرتے ہو، امیدیکم، بھلا کون ہے جو ہدایت دیتا ہے تم کو، فی ظلمات البر والبحری، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، ومن یرسل الریاح، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو، خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے پہلے، الہم مع اللہ، کیا کوئی الہ اللہ کے ساتھ، تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، امن یبدأ الخلق، بھلا کون پہلی بار پیدا کرتا ہے خلقت کو، ثم یعیدہ، پھر بار بار پیدا کرتا ہے اس کو، ومن یرزقکم، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو، من السماء، آسمان سے، بردی، اور زمین سے، الہم مع اللہ، کیا کوئی معبود اللہ کے ساتھ، قل ہات برہانکم، کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا کوئی شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہے، غیبہ، غیب کو، الا اللہ، مگر اللہ، وما یشعرون، اور وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے، ایان یبعثون، کہ کب وہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، بل ادارک علمہم، بلکہ گم ہو گیا ان کا علم، فی الآخرتی، آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک کے منہا، بلکہ وہ شک میں، بل ہم منہا عمون، وقالوا، کفر کیا، اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی، وآباؤنا، ہمارے باپ دادا، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے، لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا، بے شک وعدہ کیا گیا ہم سے اس کا، نحن وآباؤنا من قبل، ہم سے اور ہمارے پہلے باپ دادا سے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگی، قل سیرو فی الارض، کہہ دیجئے کہ سیر کرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبت المجرمین، کیسا ہوا انجام مجرموں کا، ولا تحزن علیہم، اور نہ غم کریں ان کا، ولا تکن فی ضیقم، اور آپ تنگ دل نہ ہو، مما یمکرون، اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں، ویقولون متى هذا الوعد، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، قل عسى ان یکون ردفا، کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک آ لگا ہو، لکم تمہارے لیے، بعد اللذی تستعجلون، باس وہ جس کی تم جلدی کرتے ہو، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لزم علی الناس، البتہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر شکر نہیں کرتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک آپ کا رب البتہ جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وما من غائبت، اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز، فی السماء والارض، آسمان اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، ما مگر ایک روشن کتاب میں ہے،
مگر ایک روشن کتاب میں ہے،
ان حاضل قرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی، اکثر وہ کہ، ہم فیہ یختلفون، یہ کہ وہ جس میں اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ،
البتہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست جاننے والا ہے، فتوکل علی اللہ، بس توکل کرو اللہ پر، انک علی الحق المبین، بے شک تو صاف حق پر ہے، انک لا تسمع الموت، بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں تو سنا سکتا بہروں کو آواز، اذا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، وما انت بہادی العمی، اور نہ تو راستہ دکھانے والا ہے اندھوں کو، ان دلالتہم، ان کی گمراہی سے، ان تسمع الا، نہیں تو سنا سکتا مگر، میں یومن بیایاتنا، اس کو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، بس وہ فرما برنے والے ہیں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب پوری ہوگی بات ان پر، یعنی قیامت آنے والی ہوگی، اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابتم من الارضی، ایک جانور زمین میں سے، تکلمہم، جو کلام کرے گا ان سے، عین رکھتے، ویوم نخشرو، اور جس دن ہم جمع کریں گے، من کل امت فوجا، ہر امت میں سے ایک گروہ کو، ممن یکذب بآیاتنا، ان میں سے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، بس ان کی گروہ بندی کی جاتی تھی، یعنی ان کو کلاسیفائی کیا جائے گا، حتی یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے، قال، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلایا تھا میری آیتوں کو، تو حیتو بھی ہاں، تم نے یہ کیا تھا ان کا، علما، علم کے اعتبار سے، اما ذا کنتم تعملون، بھلا کیا کچھ تھے تم عمل کرتے، وبقى القول عليهم اور واقع ہو جائے گی بات ان پر بما ظلموا اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا فهم لا ينطقون پھر وہ نہ بول سکیں گے انا جعلنا اللیل کیا انہوں نے دیکھا نہیں بے شک ہم نے بنایا رات کو لیسکنوا فیہ تاکہ وہ سکون پائیں اس میں والنہار مبصرا اور دن کو روشن ان نبی ذالک الآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لقومی یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان ہیں ویوم ینفخ فی الصور اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں ففزیع من فی السماواتی تو ڈر جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں ومن فی الارض اور جو زمین میں ہیں الا من شاء مگر جس کو چاہے اللہ وکل اتوہ داخرین اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس ذلیل ہو کر وَتَرَ الْجِبَالَ دیکھتے ہو پہاڑوں کو تَحْسَبُهَا تم سمجھتے ہو ان کو جامدتن جمے ہوئے جبکہ وہیہ اور وہ تمر السحاب وہ اڑتے پھریں گے بادلوں کی طرح اڑنا سن اللہ ہی کاریگری ہے اللہ کی الذی اتقن کل شیء جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو انہو خبیر بما تفعلون بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو من جاء بالحسنۃ جو کوئی لایا نیکی فلہو خیر منہا تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے وہم من فزعین اور وہ گھبراہٹ یوم اذن اس دن کی نون ومن جاء بالسیئتی اور جو کوئی لایا برائی کو فکبت وجوہہم فی النار تو اوندھے ڈال دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں اور کہا جائے گا ہل تجزونا نہیں تم جزا دیے جا رہے الا ما کنتم تعملون مگر جو تھے تم عمل کرتے انما امرتو اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجھ کو حکم دیا گیا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں بے شک مجھے حکم دیا گیا انا عبد رب هذه البلدہ یہ کہ میں عبادت کروں اس شہر رب کی الذی وہ ذات حرمہا جس نے حرام ٹھہرایا اس کو یا میں پوچھ سکتی ہوں کہ حرمہا میں ہاں کس کی طرف ہے مذکر ہے کہ مؤنث ہے ہاں کیا ہوتی ہے؟ مؤنث ہے نا، کس کی طرف اشارہ ہے؟ مؤنث شعر کی طرف ہے. چلیے، کل شیئن، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز. وہ عمر تو، اور مجھ کو حکم دیا گیا. ان اکون من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے. ون اتلو القرآن، اور یہ کہ میں پڑھ سناؤں قرآن کو. فمن اهتدى، تو جو کوئی ہدایت پائے. فإنما يهتدي لنفسه، تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے. ومن ضل، اور جو بھٹکا. فقل انما، تو کہہ دیجئے کہ شک. انا من المنذرین، میں ڈرانے والوں میں سے ہوں. وقل الحمد للہ، اور کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. سیریکم، ان قریب وہ دکھائے گا تم کو. آیاتی ہی، اپنی نشانیاں. فتعرفونہا، تو تم پہچان لو گے ان کو. وما ربکا، اور نہیں تیرا رب. بغافلن، غافل یا بے خبر. اما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو. بس جی، تلاوت سنیں گے. یہاں
قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة المؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها ماذا كنتم فهم لا يرون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل غافل عم ما تعملون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق 193 آیت نمبر 60 سے 93 سورۃ نمل لیسن نمبر 193 آیت نمبر 62-93 سورۃ النمل 20 پارے کا پہلا سبق ہے تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 60 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل هم قوم يعدلون ایک ایک سوال کو دل کی زمین پر لینے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی پھر ہم نے اگائے اس پانی سے خوش منظر باغات تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم اگا سکتے ان کے درخت کیا کوئی دوسرا خدا ہے اللہ کے ساتھ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے پرے ہٹ رہے ہیں. پارے کا آغاز بڑی ہی جاندار آیت سے ہے. مکہ والے اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے قائل تھے لیکن توحید الوہیت کے منکر تھے. توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ ماننا کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، چلانے والا بھی کسی حد تک. لیکن توحید الوہیت کیا ہوتی ہے؟ اور توحید ربوبیت کو تو انسان کی فطرت بھی مانتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں چند سوالات کر کے انسانی شعور کو بیدار کیا. آگے بھی آج سوال آتے جائیں گے. ہر سوال کو اپنے اندر اتاریں اور اپنے رب سے اس کا جواب پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں. کیونکہ یہ سوال ہم سے کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، شعور دلانے کے لیے اور شرک کے رد کے لیے یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ کائنات میں جو لوگ مختلف ادوار میں مختلف قسم کا شرک کرتے دکھے، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے. نہ نمرود نے، نہ شداد نے، نہ فرعون نے اور نہ کسی دوسرے نے کبھی بھی یہ دعویٰ کیا کہ آسمان کو میں نے بنایا، زمین کو میں نے بنایا. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان را ہی بعد میں کیا گیا. اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا خوب پتہ ہے. آدم کو بنانے سے پہلے ہی کائنات اس لیے بھی شاید بنا دی کہ لوگ بعد میں یہ دعویٰ نہ کریں کہ اس کائنات کو ہم نے بنایا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کی بڑائی کو دیں. اللہ تعالیٰ نے سوچنے پہ دعوت دی کہ آخر وہ کون ہے جس نے اتنا پیارا، اتنا مفید جہان بنا دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز میں توازن ہے، تناسب ہے. ہر چیز ایک خاص جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے. بارش کتنی ہونی ہے، انسان کتنے ہوں گے، ہر چیز ہمیں دکھتی ہے. زمین بچھی ہوئی، آسمان اٹھا ہوا ہے، پہاڑ کھڑے ہیں، سمندر موجے مار رہے ہیں. کیا کائنات کی یہ وحدانیت اور یہ یکساں یہ ثابت نہیں کرتی کہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد؟ کیونکہ کسی چیز کے اندر مماثلت ہو جانا، یکسانیت ہو جانا کوئی اتفاق سے نہیں ہوتا. اور اتفاق ایک دفعہ ہوگا، بار بار تو نہیں ہوگا. مکہ والے بھی اور ایران کے ارد گرد کے لوگ بھی عموماً دو خداؤں کے ماننے والے تھے. ایک کہتے زمین کا خدا اور ایک کہتے تھے آسمان کا خدا. پھر زمین کے خدا کو انہوں نے کئی مختلف بتوں، کئی خوبصورت ناموں سے موسوم کر رکھا تھا. اسی طرح اہرمن اور یزدا، خیر اور شر خداؤں کے نام سے نظریات معروف تھے. کوئی کہتا کہ آسمان کا رب الگ ہے، زمین کا الگ ہے، تو کہا بتاؤ کہ یہ پھر اتنا خوبصورت جو نظام چل رہا ہے، یہ دونوں کی اتنی کوارڈینیشن سے ہو رہا ہے؟ کون سے دو مخالف بادشاہ ہوں گے کہ جو اتنے پیارے انداز سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں؟ اگر آپ نے سائنس میں تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کائنات ایکو سسٹم ہے. ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے، چھوٹی مچھلی اپنے سے چھوٹی کو، پھر اس کے بعد کیڑوں کو، کیڑے حشرات، پھر اس کے بعد جرمز کو کھاتے ہیں. سب سے اوپر انسان کو کر دیا باقی ہر چیز جہاں سے چلتی ہے وہیں شروع ہوتی ہے. بارش کا سلسلہ سمندروں سے شروع ہوتا ہے اور پلٹتا ہے بارش ہو کے تو دوبارہ انہی سمندروں پہ آتا ہے. یعنی ہر چیز ایک سائیکل میں ہے. آپ اپنے زندگی کے سائیکل کو دیکھیں, بچپن, جوانی, بڑھاپا. ابھی اگلے سارے رکوع میں انہی کی باتیں آئیں گی. لگتا ہے کہ ان آیات کو زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی, ہاں غور اور فکر کی ہے. ذہن پہ لینے والی آیتیں نہیں ہوتی ہے, یہ دل پہ لینے والی ہوتی ہیں. ہر آیت کے ساتھ سوچئے کہ وہ کون ہے, کس نے یہ سب کچھ کیا, کون ہے یہ کرنے والا جس نے یہ سب کچھ کیا. آسمان پیدا کیے, زمینیں پیدا کی, ایک نہیں کئی آسمان, ایک نہیں کئی زمینیں, پھر آسمان سے پانی, کوئی چھلنیاں نہیں لگی ہوئی, کہاں سے یہ پانی آتا ہے. پھر ہم نے اگائے, دیکھیے فام بت نا میں ایک دم یہ احساس دے دیا کہ ہم ہے وہ. پہلے پوچھا گیا تم بتاؤ, پھر کہا ہم خود ہی بتا دیتے ہیں. کس نے پیدا کیا, حدائق, حدائق حدیقتن کی جمع, جمع مکسر ہے. باغ کو کہتے ہیں گارڈن. ذات بہ جا, رونق والے, پیچھے ہم بہیج کا لفظ پڑھ چکے ہیں, رونق, چمک. جیسے گرینری ہوتی ہے, ایک دم سبزہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کھلنے لگتی ہے. ماں کا ان لکم انتم بتو شجرہا, کیا تمہاری یہ طاقت تھی کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے. بتاؤ اے بتوں کو پوچھنے والو, اے مشرکو, اور ساتھ ہی ساتھ او ایتھیسٹ, او دہریو, بتاؤ کہ کیا تم اللہ کے وجود کا انکار کر سکتے ہو. یہ اتنا پیارا نظام کس نے چلایا, الہم اللہ, کوئی ہے اس کے ساتھ. یعنی اس لفظ میں یہ بات چھپی ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ بتاؤ کیا اس کے ساتھ مل کر کسی دوسرے نے کیا ہوگا, کوئی تمہارا زندہ یا مردہ اس میں موجود ہے. کوئی جواب نہیں آیا تو کہا بل ہم قوم یعدلون, بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے ہٹ گئے ہیں, شرک کی طرف چل پڑے ہیں. توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف آ گئے کہ اللہ کا برابر قرار دیتے ہیں بتوں کو. ام من جعل الارض قرارا, بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ. قرار کا لفظ مستقل ٹھہرنے کے معنوں میں آ رہا. کبھی سوچو تو صحیح, کس نے سمجھ گئے کہ زمین گول ہے یا کم از کم اوول ہے, کیسے جمی ہوئی ہے. ایک فٹ بال پہ ایک پلیٹ رکھ کے دیکھیں کیسے جمتی ہے, نہیں جمے گی, جدھر بوجھ ہوگا ادھر لڑک جائے گی. اس زمین پہ کتنے مختلف قسم کے ہیں, کہیں آبادی زیادہ, کہیں خالی پڑے ہوئے, کہیں پانی, کہیں خشکی, کوئی نہیں لڑکتا. یہ کس کا کام ہے, یہ اللہ کی ذات ہے. وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا, اور اس نے بنا دی ان کے درمیان نہریں, کدھر, مٹی کے اندر. یہ نہریں کیا ہیں, کیا زمین کے اوپر ایسی زندگی کی لہر نہیں دوڑتی دکھتی. یہ دریا زمین پر زندگی کی شریانے ہیں, جیسے جسم میں شریانے ہوتی ہیں اور ان میں خون دوڑتا. ان دریاؤں میں جو پانی گھومتا ہے یہ اصل میں اس انسان کی زندگی ہے. اللہ کہتا اپنے دلوں سے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ بارش کس نے اگائی, کون ہے, کس کو پتا ہے کہ یہاں رک جانا چاہیے, اس سے زیادہ ہوئی تو بندے ڈوب جائیں گے, اس کے اندر کم ہو گئی تو یہ خشکی سے مر جائیں گے. جتنی بارش اتنی آبادی, اور جتنی آبادی اتنی بارش. اتنا پیارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, تم غور ہی نہیں کرتے. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَا, اور اس نے بنا دیے زمین کے لیے پہاڑوں کے لنگر. رواسیہ, راسیتن کی جمع, راسین واو اس کا روٹ ہوتا ہے, پیچھے بھی گزر چکا ہے یہ لفظ, کہ کیسے یہ زمین لڑک جاتی اگر اس پہ پہاڑوں کی کیلے نہ ہوتی. اس طرح ٹھوک کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت دی. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا, اور اس نے دو درمیاؤں کے میں کوئی ادھر کا پانی ادھر نہیں, ایک ہی جگہ نمکین پانی اور میٹھا پانی ملتے نہیں ہیں, کہیں نیلا پانی اور ساتھ ہی سبز پانی. الہم اللہ, ہے کوئی اس کے ساتھ. آپ اپنے دل سے پوچھئے, ہے کوئی جو اتنی برف برسانے والا, جو اتنے پتے گرانے والا, اتنے نئے پتے لگانے والا, ہے کوئی اور اس کے ساتھ. اتنی چینجز کر رہا ہے ہر وقت زمین میں, صبح و شام تبدیلیاں ہو رہی ہیں, لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ بل اکثرہم لا یعلمون, اکثر لوگ علم نہیں حاصل کرتے, اکثر لوگ بے علم رہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم بندے کو معرفت کی طرف لے جاتا ہے. ہم جس کو جانتے نہیں ہیں نا, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہمارے پاس کوئی بڑے سے بڑے علم والا بیٹھا, اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا نا کہ یہ صاحب علم ہے, تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اسی طرح اللہ کی ذات کی نشانیاں دنیا میں موجود ہیں, لیکن بے علم ہونے کی وجہ سے غور کائنات میں جاتے بھی ہیں تو کھاتے پیتے آ جاتے ہیں, وہاں بھی جا کے اگر نہیں گئے تو تو چائے، کھانا، افرا تفری، برتن اٹھاؤ، سمیٹو، اب چلتے ہیں۔ جاتے ہیں سمندر، وہاں جا کے چائے پی پلا کے اور کچھ اور تھوڑے سے ہنگامے برپا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے کہ جعل الارض قرارا، اس کی روشنی میں آپ کو میں ایک چھوٹا سا مضمون پڑھ کے سنانا چاہوں گی۔ نیو یارک میں ایک اکیڈمی ہے جس کا نام ہے سائنس اکیڈمی، اس کے پریزیڈنٹ ہے اے ایس موریسن۔ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت اقتباس لکھا ہے، آپ سنتے وقت یہ سوچئے کہ جو باتیں اس میں لکھی ہیں اگر ایسا ہو جاتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا، میں کہاں ہوتی۔ یہ لکھتے ہیں، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے، ساتھ ساتھ امیجینیٹ بھی کریں، گھوم رہی ہے، ایک سپن، ایک پورا پہیہ گھوم رہا ہے، 1000 میل ایک گھنٹے میں طے کرتی ہے زمین۔ ہماری گاڑیاں کتنا کرتی ہیں، 60 مائل، 70 80، 100 پہ چلی جائے گاڑی تو سمجھیں کہ بس اب بہت ہی محتاط ہونا پڑتا ہے۔ یہ زمین ایک گھنٹے میں 1000 میل گھوم رہی ہے، کبھی آپ نے اس کی حرکت محسوس کی؟ ہماری ہانڈیاں الٹی، ہمارے برتن بجے، ہماری پلیٹیں ٹوٹی۔ کہتے ہیں اگر اس کی رفتار 1000 میل کی بجائے 100 میل ہوتی، یعنی چھوٹی ہو جاتی، سلو کر دیتے اس سلسلے کو، تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کے رکھ دیتی۔ دن لمبا ہوتا، سارا دن پودے دھوپ میں پڑتے، اور راتیں اتنی لمبی اور سرد کہ زندگی کی اگر کچھ رمک سورج کی تپش سے بچ جاتی تو رات کی سردی سے منجمد کر کے رکھ دیتی۔ کس نے کیا؟ ایلہم اللہ، کس نے یہ سب بنایا؟ کبھی غور کرے انسان، یہ کس نے سکھائی باتیں زمین کو کہ اتنا گھومو؟ ہر چیز اس سپیڈ سے گھوم رہی ہے جہاں اس کو زندگی کو قائم رکھنے میں موافقت مل جائے۔ اتنی پیاری سپیڈ تو ہمارے گیئر اور ہمارے ایکسیلیٹر میں بھی نہیں کبھی ہوتی۔ ڈرائیور سے پوچھئے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا کتنا ایک ذہنی توجہ رکھنے کا مرہون منت ہوتا ہے۔ مسلسل چل، اور ہم تو گاڑی 1 گھنٹہ چلا کے آدھے تھک جاتے ہیں، 2 3 4 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد بندہ شل ہو جائے، اور کیا ایک گاڑی جس میں 5 6 لوگ ہیں جن کو لے کے وہ جا رہی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ زمین اتنے لاکھوں اربوں کھربوں لوگوں کو لے کر ہر لمحے ایک خاص سپیڈ سے گھوم رہی ہے، پھر ہماری گاڑیوں کی سپیڈ کبھی زیادہ کبھی جھٹکے۔ امیجن کریں اگر زمین بھی اس طرح ہی چلے، پتہ ہی نہیں چلا آج کا دن ہو گیا 72 گھنٹے کا، اور ابھی تھک ہار کے لیٹے تھے بستر پہ، پتہ چلا آدھے گھنٹے میں پوری رات ختم ہوگی، زمین تیز چل پڑی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ شعور بیدار کرنے والی آیتیں ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا غور سورج پہ، لکھتے ہیں کہ سورج کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر 12000 ڈگری فارن ہائٹ ہے، 12000 ڈگری فارن۔ اگر زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پر رکھ دیا گیا ہے کہ وہاں سورج کی حرارت اتنا ہی پہنچتی ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے، اور اگر سورج کا ٹیمپریچر 12000 ڈگری کی بجائے 6000 ڈگری ہوتا، ہم کہتے ہیں نا اتنی گرمی ہے سورج میں، تھوڑا اس کو کم کر دیتے ہیں، آدھا کر دیجئے، 6000 ڈگری ہوتا، تو کرہ زمین برف کے نیچے دب جاتا، اور اگر 18000 ڈگری ہوتا تو ساری زمین اس کی تمازت سے جل کر راکھ ہو جاتی۔ تو ٹیمپریچر کس نے سیٹ کیا؟ ہم تو اپنا کھانا کئی بار جلاتے ہیں، ٹیمپریچر اپنے حساب سے صحیح رکھا تھا، وہ کم زیادہ ہو گیا کھانا جل گیا، کم ہو گیا کچا رہ گیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا؟ ہم کہتے ہیں قرآن سامنے کھلے گا تو پھر اللہ سے محبت کریں گے، کبھی اس سورج چاند کو غور سے دیکھیں تو دل سے پکار نکلے گی کہ واقعی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، پھر جو لا الہ الا اللہ نکلے گا نا، کیونکہ یہ جو سوال ہے نا، الہم ما اللہ، آپ اس کو لکھیں اور اس کے نیچے جواب میں لکھیے لا الہ الا اللہ، تو وجہ سمجھ آ گئی کہ پہلے لا کیوں ہے، کہ کوئی الہ نہیں ہے جو ان کائنات کے سارے نظاموں کو چلانے والا ہو۔ پھر ایک تیسری چیز جس پہ توجہ کی گئی، زمین کا جھکاؤ 23 درجے کا زاویہ بناتا ہے۔ اب ہر چیز جس کے اندر ایک مرکز ہوتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں گھومتی ہے، اگر ہے اس کا جھکاؤ 23 یعنی 23 کا اینگل بننے کی بجائے کچھ فرق ہوتی تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے، اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی. یہ جھکاؤ مدد دیتا ہے ہمارے موسموں کے وقفوں کو باری باری آنے پہ. یعنی یہ 23 کا اینگل جو ہے نا، یہ سال میں 4 موسم لاتا ہے، گرمی، سردی، ونٹر اور خزاں. اگر اس کو آپ زیادہ کر دیں نا تو ایک سیزن پورا غائب ہی ہو جاتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو اور آپ بڑھا دیں تو گرمی کے بعد پھر گرمی آ جاتی اور سردی کے بعد پھر سردی آ جاتی. پوچھیا الہم اللہ ہے کس کے ساتھ، ہم سے تو ایک گھر نہیں ٹھیک چلتا. اللہ تعالیٰ اتنی کائنات کو کتنے خوبصورت طریقے سے چلا رہا ہے. پھر اس کے بعد چاند اور زمین کا فرق. اگر چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب خاص ڈسٹینس پہ ہے نا چاند اور زمین، ہمارا تو دل کرتا نا ہمارے ہی آنگن میں آ جائے. لیکن اگر اس فاصلے میں کمی بیشی کرتی جائے، بلکہ صرف 50,000 میل ہوتی، تو سمند میں مد و جزر اس شدت سے آتا کہ پہاڑوں تک کو بہا کر لے جاتا. یعنی یہ جو پانی کی لہریں اتنی تیز ہو جاتی جو ہریکینز آتے ہیں اور بڑے بڑے گھروں کو تباہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس پانی کی لہروں میں اتنی شدت آتی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے بہہ جاتے. الہم اللہ ہے کس کے سوا. اگر زمین کی سطح موجودہ سطح سے صرف 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی اور کوئی جانور زندہ نہ رہتا. اور اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن صرف ہو جاتی اور وہ زمین پر کوئی سبزہ باقی نہ رہتا، کوئی پتا تک سبز نہ دکھتا. کیا یہ سب اتفاق سے ہوا؟ نہیں، بل ہم قوم یعدلون. اب ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں اور جتنی محبت اپنے رب کے لیے محسوس کر سکیں اس کو محسوس کریں گے.
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها.
ہم کتنا تھوڑا غور کرتے ہیں اپنے رب کے بارے میں. دیکھیں کہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو پانی کے نازل ہونے اور اس سے سبزے کے اگنے کی بات کی، کبھی غور کر کے دیکھیں، ایک ہی پانی ہے نا، ٹھیک ہے. انار کے پودے کے ساتھ ملا تو سرخ رنگ کا ہو گیا اور میٹھا ہو گیا، انگور میں گیا تو انگوری ہوا اور اتنا جوسی کہ ذرا سا ہاتھ لگے تو انگور ہی گر جائے، اور جب وہی گاجر کے پودے میں گیا تو اس کی جڑ تک پہنچ گیا. کون کر رہا ہے؟ کبھی آپ صرف سارے غموں سے اپنے دل کو بے نیاز کر کے کچھ گھنٹے کے لیے گیا، آپ کے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ آپ کو لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دے گی. یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ کیسے بے کار چیزوں کو جوڑ کر کارآمد چیزیں بناتا ہے. انسان کتنا لاڈلا ہے، بہترین حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے اور جو بچی کھچی بھوسی توڑی وہ جانوروں کو کیا؟ کیا وہ رب پھر اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کریں اور اس کے لیے ہم کو قربانی دیں اور ہمیں اپنے اوپر ترس نہ آئے اور رونا نہ آئے؟ کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اتنے بڑے رب کی غلامی نصیب ہو جائے. ایسا رب کائنات پہ غور و فکر کروانے کے بعد ہم سب کو یہ دعوت دے کر کہ جیسے دو دریا آپس میں نہیں ملتے، بیچ میں آڑ دکھتی نہیں ہے، اس طریقے سے اس دنیا میں میٹھا اور نمکین پانی رہتا ہے کہ انسان کوشش بھی کرے تو اس کو اپنی ذاتی کوششوں سے نہیں کروا سکتا. اسی طرح اس دنیا میں حق اور باطل ساتھ ساتھ چلتا ہے. کچھ نشانیاں آپ غور کریں تو آپ کو ملتا کہ اس دنیا میں ہمیشہ شر اور خیر ساتھ ساتھ رہے گا، خوشیاں اور غم ساتھ ساتھ چلیں گے، صحت اور بیماری ساتھ ساتھ چلے گی، تا تندرستی اور خوشحالی ساتھ ساتھ چلے گی. کرنا کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کے ساتھ جڑے رہے. یہ سب جو مختلف حالات ہماری زندگی میں آتے ہیں نا، یہ صرف مختلف قسم کے ٹریلرز ہیں. اصل بات کیا کہ لا الہ الا اللہ، الہم اللہ ہے کوئی اس کے ساتھ؟ نہیں. بل اکثرہم لا یعلمون. علم حاصل کرنا ہے، معرفت حاصل کریں، اسماء الحسنہ پہ غور کیا کریں، ایک ایک کر کے وہ نام سننے شروع کر دیں ویب سائٹ سے. میں پورے شور سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر پچھلے 20 پارے یا 19 پارے پڑھنے کے بعد ابھی بھی دل میں کچھ تنگی ہے یا دل نہیں کھلا، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی اور بڑی پیاری خوبی کا تذکیہ سوالیہ انداز سے ہوتا ہے، یہ شعور کو بیدار کا. امی مستر ازا، بھلا کون قبول کرتا ہے قرار کی فریاد جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے؟ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون دور کرتا ہے تکلیف کو، اور کس نے بنایا تمہیں زمین میں اگلوں کا خلیفہ؟ سونے کو کہتے ہیں، ضرورت سے مجبور اور بے قرار ہونے والا مستر کہلاتا ہے. اس مصیبت زدہ کو مستر کہتے ہیں جسے مصائب اور شدائد نے، یعنی شدتوں نے اتنا گھیر ڈالا ہو کہ وہ ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی پناہ لینے پر مجبور ہو جائے. اور یہ وقت آتا ہے زندگیوں میں کہ جب واقعی سارے ظاہری سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی اس وقت بندے کی مدد نہیں کر سکتا. سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ مستر وہ ہے، وہ گناہگار جس کی ساری عمر گناہوں میں گزری، اس کا نام اعمال نیکیوں اور اطاعت سے یکسر خالی ہو، اور جب وہ دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اسے اپنی کوئی نیکی نظر نہیں آتی جس کے وسیلے سے وہ دعا کر سکے، اس کا بھروسہ محض اللہ کی شان رحمت پر ہو. یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے. تو امن یجیب المستر اذا ہو، کون ہے جو مستر کی دعا سنے؟ کیوں مستر کی دعا، بے بس کی دعا کیوں سنی جاتی ہے؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور رب کے بیچ کے پردے اٹھ جاتے ہیں. آپ ذرا اس کی وجہ سوچیں. وجہ یہ ہے کہ ایسے وقتوں میں جب ظاہری سہارے ٹوٹتے ہیں نا، تو اخلاص آتا ہے. آپ کو پتا ہونا کہ میرا یہ کام اسی ایک شخص سے ہی ہو سکتا ہے، تب قیمت پہ پھر اسی سے کروانے کی کوشش کریں گے، اس کی ساری شرطیں مانیں گے، اس کی جتنی قیمت دینی پڑی آپ دیں گے. جب بندہ اس حد تک مخلص ہو جاتا ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا، جو تو کر سکتا ہے وہی چلے گا، جو تو نہیں دے گا وہ کوئی نہیں دے گا. اللہ لا مانی علی ما آتے لا موتی علی ما منات. پھر آپ دیکھیں گے کہ انسان کی دعاؤں میں اخلاص آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو سفر میں ہو. آپ کو پتا ہے کہ سفر کی حالت مستر کی حالت ہوتی ہے، چین ہی نہیں پڑتا، کپڑے مل نہیں رہے، تھک گئے، نیند پوری نہیں ہوئی، اور ایسا شخص عموماً بے سہارا ہوتا ہے، دوسروں سے رشتہ داروں سے الگ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ مستر کی کیفیت میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح دوسرا مظلوم جس پہ ظلم ہوتا ہے نا، کبھی اس کا دل کھول کے دیکھا کرے، ایسے خون نچڑتا ہے اس کے ہر سانس کے ساتھ کہ میرے پہ ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے مجھے کیا سمجھا، اس نے مجھے دکھ دیا، اس نے مجھے تکلیف دی. ایسا شخص بھی سب سے کٹ کر ایک رب کا ہو جاتا ہے. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے، کیونکہ باپ بھی ایسے ہی بد دعائیں نہیں دیتے. ماؤں کی عادت فرق ہوتی ہے، جیسے ہر وقت جذباتی ہو کے دعائیں دیتی ہیں نا، اسی طرح ذرا سی چوٹ پر دعائیں بھی جلدی دیتی ہیں. لیکن باپ جس طرح دعا دینے میں بخیل ہوتے ہیں نا، سٹنچی ہوتے ہیں، اسی طرح بد دعا دینے میں بھی بخیل ہوتے ہیں. تو جب کسی کا باپ اسے بد دعا دے گا تو یقیناً وہ بھی اس وقت ٹوٹا ہوا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا قبول کرتا ہے. اصل بات یہ کہ کوئی مضطر ہو گیا، دکھی ہو گیا، اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے
کہ مضطر شخص چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اس میں اسلام اور کفر کی بات نہیں ہے. اگر ظالم مسلمان ہے اور مظلوم کافر ہے تو اللہ مسلمان کے مقابلے میں کافر کی سنے گا. یعنی یہ کیفیت اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ اس میں کفر اور اسلام کا فرق بھی مٹ جاتا ہے. صحیح بخاری کا ایک معروف واقعہ کہ ایک عورت جو کسی قبیلے میں رہتی تھی، خدمت گزار تھی، لونڈی تھی، ایک موقع پہ جبکہ قبیلے کے سردار کی بیٹی کا یا سردار کا اپنا ہار کھو گیا، لوگوں نے اس عورت پہ شک کیا اور اس کے جسم کے پوشیدہ حصوں تک کی تلاشی لے لی، حالانکہ وہ چور نہیں تھی. بعد میں وہ ہار جو تھا ایک چیل کے ذریعے سے نیچے گر گیا اور سب کو پتا چل گیا کہ چوری عورت نے نہیں کی، تو لوگ بہت شرمندہ ہوئے. لیکن یہ عورت، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، مظلوم تھی نا، اس نے چپکے سے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو آج میری بے گناہی ثابت کر دے، میں اس قبیلے کو چھوڑ دوں گی. اور جب واقعی اللہ تعالیٰ ثابت کی تو وہ پھر وہاں سے نکلی اور مدینہ آ گئی اور اس طرح مسجد نبوی کے قریب رہی، اسلام ملا، اللہ کے نبی نے ان کے لیے ایک حجرا بنا دیا، کام کرتی، مسجد کی صفائی کا آنر اس کو مل گیا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جو کام حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ناطے سے بتایا گیا کہ میرے گھروں کو صاف رکھو، وہ ایک عورت کو مل گیا. وہ کہا کرتی تھی کہ ہار کی چوری کا دن بھی میرے رب کی قدرتوں میں سے قدرت تھا، نشانی تھا کہ جو مجھے کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے آیا. تو وہاں کس کی سنی گئی؟ مستر کی سنی گئی. کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں. میں سوچتی ہوں کہ بعض لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں لیکن دل کے بڑے سخت ہوتے ہیں. کسی کا سخت دل ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ دیندار نہیں ہے. نماز بندے کو کہلاتی ہے، صدقہ بندے کو نرتا ہے، تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں، ایک ایک چیز بندے کے دل کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ نرم نہیں دکھتا نا، وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ بھی نرم نہیں ہوگا. ظاہری حال حلیہ ہونے کی بجائے اگر انسان کسی کے کردار کو دیکھے نا، تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے. تو قرآن پڑھنے کے بعد جو آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کبھی کسی کو اتنا بے بس نہ کر دیں کہ اس کے دل سے آپ کے لیے بد دعا نکل آئے. کوئی ماسی، کوئی غلام، کوئی گھر کا، کوئی باہر کا انسان، کوشش کریں کہ میں کسی پہ ظلم نہ کروں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں مظلوم ہوں اور اس بات پہ شکر کرتا ہوں کہ میں ظالم نہیں ہوں. یعنی میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں بن جاؤں، لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ میں ظالم ہوں. بس لوگ ساری زندگی خود پہ رحم کھاتے ہیں، ترس آتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب کبھی چوٹ پڑتی ہے نا، کوئی غم ملتا ہے، کوئی دکھ آتا ہے، تو اس وقت سوچ کے آتی ہے ہائے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. لیکن آپ پڑھیے، اللہ نے آپ کے ساتھ ایسا اس لیے کیا کہ آپ کی دعائیں سنیں. مانگیے دعائیں، پکاریے اپنے رب کو. امیو جی بول مسترا، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بھائی بہن نہیں سن سکتا. کوئی سن بھی لے گا تو سن کے آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی ذات وہ یکشف السوء، وہ برائی کو آپ سے دور کر دیتا ہے. وہ یجعلکم خلفاء الارض، اور آپ کو زمین میں خلفاء بنا دیتا ہے. کیا اشارہ ہے؟ کہ ہر اضطرار کے بعد آسانی آئے گی. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مظلومیت کے بعد اللہ کی طرف سے مدد ہے. شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک سمجھا جائے. اِلَٰهُمَا اللَّهِ، کوئی اللہ کے ساتھ، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم ہے جو تم غور و فکر کرتے ہو. اس کے بارے میں ایک پورا لیکچر ہے جس میں ہم وہ ساری احادیث سن سکتے ہیں کہ جس میں مستر کی دعا کے بارے میں بات ہوتی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ بے بس دل کی بات کو سنتا ہے اور اس طرح سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بعض دفعہ کچھ چیزیں ہمیں دعا کے بارے میں نہیں پتا ہوتی، تو اس میں کتاب اس دعا جو ہے تفہیم السنہ سیریز کی، اس سے بھی ہمیں مدد ملتی ہے. لیکن یہاں سے بس یہ عہد کر کے آگے گزر جاتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کو بے بس نہیں کرنا. بعض دفعہ اضطراری کیفیات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، دکھوں اور بیماریوں کی. بعض دفعہ ہمیں گر جاتے ہیں. مثلاً بعض خواتین کہتی ہیں کہ ساس نے ایک دن چین نہیں لینے دیا،
ہر سانس یہ سوچے کہ اگر آج میں نے اس کو متن کر دیا، مستر کر دیا، پریشان کر دیا، کہیں اللہ اس کی دعا میرے خلاف نہ سن لے، مجھے اس کی بد دعا لگ گئی تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد کچھ اور چیزوں کی طرف توجہ دلائی. ام من یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون راہ دکھاتا ہے تم کو بر و بحر کے اندھیروں میں؟ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بھلا کون راہ دکھاتا ہے تمہیں بر و بحر کے اندھیروں میں، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی باران رحمت سے پہلے؟ اشارہ ہے بارش سے پہلے کی ہوا کی طرف. کہ بتاؤ، جب رات کی تاریکیوں میں تم سفر کرتے ہو، تمہیں منزل مقصود کا پتہ نہیں ہوتا، کون تمہیں راستے بتاتا ہے؟ جہاں یہ آیات نازل ہو رہی تھی وہاں اتنے خوبصورت روڈ میپس نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھی، سائن بورڈز نہیں لگے ہوئے تھے، کوئی سٹریٹ لائٹس نہیں تھی، ستاروں کی روشنی میں لوگ چلتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ستاروں کے تین ہی مقصد ہیں، ایک پیچھے ہم سورۃ نحل میں پڑھ چکے ہیں، یہ دوسرا آ گیا ادھر، اور تیسرا سورۃ ملک میں پڑھیں گے. ایک آپ کو بتایا گیا کہ ستاروں سے راستے معلوم کرتے تھے لوگ، آج بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں یہ ستاروں کے رخ پہ چلتے ہیں، سمندری جہاز جو ہیں ان کا رخ کون سی طرف جانا ہے، مشرق ہے مغرب ہے، ستاروں سے دیکھتے ہیں. اور اسی طرح شیطانوں کو مار بگایا جاتا ہے ستاروں سے. اور تیسری باجے کی خوبصورتی کے لیے پیدا کیا. سورہ ہجر میں ہم نے پہلے پڑھا تھا، وہاں شیطانوں کو مارنے کا مقصد بتایا گیا تھا، یہاں پہ راستے دیکھنے کا. اور سورۃ ملک میں زین السماء الدنیا بمصابیح، کہ ستاروں کو آسمان کی خوبصورتی بنا کر پیش کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ستاروں سے ان تین کے علاوہ اور کام ڈھونڈے تو اس نے شرک کیا. آج کے دور میں ستارہ پرستی تو نہیں کہتے، لیکن آج کے دور میں اس کو یہ ہفتہ کیسا گزرے گا یہ کہتے ہیں، آپ کا سٹار کیا ہے، یعنی سٹار ورشپ سے اتر کر دوسری طرف آگے. ایک باریک لطیف سا نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ آسمان کے ستارے تو راستہ دکھاتے ہیں اور زمین کے ستارے راستہ بلاتے ہیں. یہ سٹارز کیا ہیں جن کے پیچھے نسلیں بھاگ رہی ہیں؟ فلمی ستارے، کرکٹر کے ستارے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اس کی رحمت سے پہلے بارشوں کو بھیجتا ہے. دیکھیں کبھی بارش برستی ہے نا تو اچانک نہیں برستی، پہلے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ہوا کے جھونکے آتے ہیں، انسان کی بجھی ہوئی طبیعت خوش مزاج ہونے لگتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے. ایسے یاد رکھیے کہ زندگی میں جب بہت دکھوں کے بعد خوشیوں کی بارش برسنے والی ہوتی ہے نا، تو اس سے پہلے بھی کچھ ہوائیں چلتی ہیں. بظاہر تو بعض دفعہ غیر موافق ہوائیں چلتی ہیں. کبھی آپ نے کوئی ایسا منظر ذہن میں رکھا ہو کہ بارش سے پہلے جب ہوا چلتی ہے تو آندھی ہوتی ہے، اندھیری، مٹی اڑتی ہے، اتنی آنکھوں میں مٹی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد ایک دم بارش ہوتی ہے. کبھی زندگی میں دکھوں کی آندھی لینا تو پر امید رہیے کہ اس کے بعد بارش ہوگی، رحمت برسے گی. شرط وہی ہے، کیا الہم اللہ، ہر حال اللہ سے جڑے رکھو گے، آج کی غموں کی بنا دے. کہ رات کو بارش ہوئی اور کچھ وجہ سے صبح کفر پہ اسلام، کفر پہ فلاں سے سر سے بارش ہوئی، اور اسلام پہ کون ہے جو یہ کہیں گے کہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی. پھر اس کے بعد انسان کو اس کی تخلیق پہ توجہ کرنے کی دعوت دی. ام میں یبدا الخلق ثم یعیدہ، ہے جو آغاز کرتا ہے تخلیق کا پھر اس کا اعادہ کرے گا. مکہ والے نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، تو کہا کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا کیا وہ دوبارہ سکتا؟ بچے کے پیدا ہونے کے سارے مرحلوں کو ذہن میں رکھو اور قبر سے حشر تک کے مراحل کو دیکھو تو ان میں کتنا ربط ہے. آپ دیکھیے کہ بچے کی پیدائش کو اگر آپ غور کریں کہ ماں کے رحم کے اندر باپ کا نطفہ جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ وہ اسی میں چھپا رہتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی حرکت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ماں کے جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے، پھر خون لیتا ہے، پھر تقریباً 4 مہینے اس پیٹ کے اندر بے حس و حرکت رہنے کے بعد اس میں جان پیدا ہوتی ہے، پھر اس طرح دن بدن وہ پھیلتا ہے، اور جب اس کا جسم وجود ماں کے پیٹ کے لیے بوجھل ہوتا ہے تو اس دن وہ دنیا میں آ جاتا ہے. اسی چیز کو آپ لیجئے ذرا مرنے کے بعد سے حشر تک، لوگ مرتے ہیں. جس طرح نطفہ ماں کے پیٹ میں ڈل جاتا ہے نا, اس طرح ہمارے یہ وجود جو ہمارے لوتھڑے قبروں میں ڈال دیے جاتے ہیں. ہم پورے گھول جاتے ہیں سوائے ہماری کمر کی جو ہڈی ہوتی ہے موہرا, اس موہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک نیا وجود پیدا کرے گا. قیامت کے دن بارش ہوگی اور اس بارش سے انسانوں کے وجود نکلیں گے. کیا ماں کے پیٹ سے بچے کا نکلنا زیادہ چھمبے کی بات ہے یا اتنی بڑی قبر میں سے نکلنا بڑی بات ہے؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ بتاؤ کوئی ہے جو ماں کے پیٹ میں رزق دیتا تھا کیا باہر آنے پہ نہیں دے گا؟ تب تم یا اللہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے, یا رحمان کہہ سکتے تھے, یا رضا نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس نے اس وقت تمہیں رزق دیا تو کیا اب تمہیں دنیا میں آنے کے بعد ضروری ہے کہ حرام ہی کھاؤ گے تو ہی رزق ملے گا؟ غلط کام نہیں کرو گے تو تمہارے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو ماں کے پیٹ میں دے سکتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد بھی دے سکتا ہے. وہاں تو ہاتھ نہیں لا سکتے تھے, یہاں تو اللہ نے تمہیں ہاتھ بھی دیے. الہم اللہ, کیا کوئی اور خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ قل ہات برہانکم ان کنتم صادقین, تو اے مشرکو پیش کرو اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. کوئی ہے تمہارا لات منات عزا یا او کوئی ایسے کلا تو لا دکھا دو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سوال کے آگے جب ایسے لگتا ہے کہ لا جواب کر دیا اللہ تعالیٰ نے سب کو. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, اب یہاں سے علم کی بات ہے. پیچھے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی باتیں, اب صرف علم جو اللہ کا اتنا وسیع ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ بتاؤ نہیں جان سکتے جو آسمان اور زمین سوائے اللہ کے. وما یشعرون ایان یبعثون, اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب کھڑے کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے جن کو تم پوچھتے ہو ان کو پتہ ہے اس وقت زمین اور آسمان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کے پاس یہ شعور ہے کہ ان کے ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ کیا معاملہ ہوگا؟ جب کسی انسان کو خود ہی کچھ نہیں پتا تو تم اس سے مانگ کے اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کر رہے؟ آیت الکرسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قل کہہ کر فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جتنی مخلوقات ہیں, من فی السماواتی, فرشتے, جنات, انسان, آج ان میں سے کوئی بندہ غیب نہیں جانتا. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس وہ نبی جانتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس ایک آیت کے اوپر بعض لوگوں نے اتنی لمبی لمبی باتیں لکھ ڈالی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کو جانتے تھے, کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیا. حالانکہ لفظ من فی السماواتی والارض میں اللہ کے رسول بھی آتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جس سے دلیل مل جاتی ہے کہ آپ کو غیب کا نہیں پتا تھا. ریسنٹلی ایک واقعہ تو آپ نے سورت نور میں پڑھا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو کیا حضرت عائشہ کے اوپر جو الزام لگا ایک مہینہ تک اس کی وجہ سے پریشان رہتے؟ نہیں رہتے. تو لہٰذا سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیب معلوم ہے, نبی کو جو بتاتے تھے وہی ہے. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ایسی چیزوں کو بہت زیادہ سوچ کر اور اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح کی باتیں پیش کر دینا یہ درست نہیں ہے. ہاں کچھ علم دیے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو, کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کے بارے میں صحیح روایات سے بھی ہمیں مثلاً ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج میں نے اپنے بزرگ کو برتر پروردگار کو دیکھا. کہاں دیکھا تھا؟ یہ خواب میں دیکھا تھا, بڑی حسین اور پیاری صورت میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی, جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. پھر میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں تھا اور زمین میں تھا. اب یہ حدیث صحیح ہے, لیکن بعض لوگ اس حدیث کی شرح کرتے وقت ایگزیجریشن کر دیتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جتنی باتیں اللہ کے نبی کی اس طرح کے میں ملتی ہیں بس وہ ویسے ہی ہیں اور اتنی ہیں جیسی کہ اللہ کے نبی نے بتایا, اور اس سے ہمیں فرق کیا پڑے گا؟ اگر بالفرض ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ کچھ کو پڑتا ہے. پھر اسی سے اگلا عقیدہ نکلتا ہے حاضر اور ناظر کا. پھر اس سے اگلا عقیدہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی سے دعائیں مانگو, ان کی قبر پہ جاؤ یا نہ جاؤ, ان کو اپنے دو. پھر اسی سے لوگ کہتے ہیں بھر دے میری جھولی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تب دیکھیں کہ شرک جو ہوتا ہے نا وہ ایک کے اندر سے دوسرا نکلتا ہے, ایک چیز کھولیں گے دوسری, پھر دوسری سے تیسری, تیسری سے اگلی نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے سوا علم کوئی نہیں جانتا, جو جتنا جس کو دے دوں. لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اٹھائے کیسے جائیں گے, ہوا کیا؟ بل ادارکا، بلکہ گم ہو گیا ہے. یہ بہت قابل غور نقطہ ہے. بل ادارکا علمہم فی الاخرہ، بس کھو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں. اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا علم ان کی زندگیوں سے نکل گیا ہے. کہ پھل نے اپنی پختگی کو پا لیا ہے، پھر اسے توڑ لیا جاتا ہے، پھر وہ اپنی شاخ پر لٹکتا ہوا نظر نہیں آتا. اسی طرح جب کوئی قوم یکے بدیگرے لقمہ اجل ہو جائے، برباد ہو جائے، تو رب لوگ کہا کرتے ہیں تدارک بنو فلان اذا تتباؤ فی الخلاق، کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے بعد ایک دوسرے کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا. یہاں اس سے کیا مراد ہے کہ علم آخرت گم گئے، کہ لوگوں کی ساری توجہ اس دنیا کے علم کی طرف چلی گئی. جو بندہ اللہ کی قدر نہیں پاتا نا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ شخص دنیا کو اتنا اہم کر لیتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ بالکل پیچھے پڑ گئی ہے. انہوں نے دنیا کی شیلڈ اتنی بڑی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لی ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے، وہاں کا نفع، وہاں کا نقصان، وہاں کی حقیقتیں ان کی آنکھوں سے کھو گئیں. آج لگتا ہے کہ علم کھویا ہوا آخرت کا. آج کوششوں کا رخ دیکھیے، قربانیوں کا رخ دیکھیے، اور تمنا اور امیدوں کا رخ دیکھیے، تو لگتا ہے نا کہ آخرت کا علم کھو چکا ہے. بل ہم فی شک کے منہا، اور تو اور ان کو تو ابھی بھی شک ہے. کیا کہ آنی بھی ہے قیامت کے نہیں آنی؟ پتا نہیں کیا ہوگا، ایسے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنا صدقہ کر دیتے ہیں، پتا نہیں اجر ملنا ہے کہ نہیں ملنا، یہ تو بھی شک میں ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے بل ہم منہا امون، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، بالکل اندھاپ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کسی انسان کو دنیا کے پیچھے سرپٹ دوڑتا دیکھیں تو آپ کو یہ آیت سمجھ آ جائے گی. اندھے بن کر آخرت سے دور ہوتے ہوئے اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کیا پتہ چلا کہ شرک جب دل میں آتا ہے نا تو آخرت بھی نظروں سے اجھل ہو جاتی ہے. یہ کل کی باتیں بھی باتیں ہیں. ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کتنی فکر ہے مجھے آخرت کے امتحان کی. چلے دنیا کے امتحان کی جتنی فکر ہے، قرآن کے پرچے کی جتنی فکر ہے، کیا اتنی آخرت کے پرچے کی بھی فکر ہے؟ یہاں کے نمبرز میرے لیے جتنے اہم ہیں، کیا قیامت کے دن جو ملنے والی رپورٹیں ان کے نمبروں کی بھی فکر ہے؟ اصل جو کوششوں کا رخ ہے وہ کیا ہو کہ بندہ آخرت اورینٹڈ ہو جائے. دیکھیے دین پہ آنے کے بعد بھی دو قسم کی زندگی ہوتی ہے، ایک آخرت اورینٹڈ، دنیا اورینٹڈ. کیا مطلب ہے؟ کہ دین سے بھی بعض لوگ دنیا ہی کے فائدے لینا چاہتے ہیں. اس موضوع پہ بات کی کہ دین کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ روٹین پہ نیکیاں کرنے لگتے ہیں. درس دینا، کاروباری بندہ کاروبار کے لیے روز نکلتا ہے، اٹھاتے ہیں اور پڑھانے چل پڑتے ہیں، یہ روز قرآن سننے جا رہے ہیں، نیت نہیں ہوتی. اس موضوع پہ میں نے بات کی تو بعد میں جب شیئرنگ کی ساتھیوں نے، کیونکہ ہمارے کوآرڈینیٹر اور گروپ لیڈرز کی میٹنگ تھی، تو کئی لوگوں نے اس کی تصدیق کی کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ایسا ہوتا ہے. ایک نے کہا کہ کئی سال سے اور ہر کلاس میں وہ ہوتی ہیں الحمد للہ اور ہیلپ بھی کرتی ہیں، کہتی کہ مجھے کبھی کبھی خود احساس ہوتا ہے کہ ان روحانیت کیوں نہیں آتی. کئی لوگوں کو میں جانتی ہوں پچھلے 5-6 سال سے وہ علم کے پیچھے ہیں، ایک طرف جا رہے ہیں وہ پڑھ لیا، اب دوسرے پاس جا رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تیسرے پہ جا رہے ہیں، اور دن بہ دن کے اندر یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ میں نے اس سے بھی پڑھا، میں نے یہ بھی پڑھا، وہ پڑھا. لیکن آپ اپنی عملی سخت ضابطے دیکھیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا یہ روحانیت نہیں دکھتی، اسپرچولیٹی نہیں دکھتی. تو اصل بات پتا کہ علم وہ علم ہوتا ہے جو خالق کی پہچان کروا دے. بس پہلی دفعہ قرآن کا کورس کر کے اللہ سے اتنے جڑ جاتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنے رستے سے توڑتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے، یاد رکھیے. جس بندے کا دل رب سے جڑ جاتا ہے نا، اللہ اس کو جانے نہیں دیتا. جیسے آپ کو کوئی پیارا لگ جائے تو آپ اس کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا. کوئی ایک اچھی ملازم مل جائے، آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، آپ اس کے مطالبے مانیں گے، تنخواہ ہر سال بڑھا دیں گے، آپ جانے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ پیاری ہوتے. جس بندے سے اللہ کو محبت ہوتی ہے نا، اللہ کبھی اس کو اپنے راستے سے دیں. یہ ایک معیار رکھ لے. کبھی آپ زار میں ہونا کہ بس ختم، دیٹس اٹ، بہت ہو گیا، اور کب تک؟ تو فوراً چیک کریں کہ کہیں بل ہم منہا امون والی کیفیت تو نہیں ہو گئی. نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے لیے چنتا ہے، اور اس سے بھی بڑے لوگ نصیب والے ہوتے ہیں جن کو اللہ پھر جانے ہی نہیں دیتا. جیسے آپ کسی بھی پیارے کا تصور کریں، کسی کے ساتھ آپ کا بہت دل لگتا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں آپ کے بغیر نہیں خوش رہ سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے دل اس طرح کی ہو جائے کہ اللہ سے صرف حجتیں رہ جاتی ہیں، جو کہ کل مکہ والوں کی تھی، وقال الذين كفروا اور کفار کہنے لگے اذا كنا ترابا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی انا لمخرجون تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا آیت کی سنس سمجھے کوئسچنز ہیں سوال ہیں یہ ہر آیت آپ اپنی سمجھ کے لیے کوئسچن مارک لگا لیں تاکہ آپ ان کی اچھا جی ہمارے باپ دادا بھی وہ بھی ہم بھی دوبارہ نکلیں گے نہیں نہیں لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل نہیں نہیں بے شک قیامت کے آنے کا وعدہ تو ہم سے بھی کیا گیا اور ہمارے باپ دادا سے بھی اس سے پہلے کیا گیا پورا تو ہوا ہی نہیں ہمارے تو دادا کو بھی کہا گیا تھا قیامت قریب ہے آئی کوئی نہیں اس کی زندگی میں پھر باپ بیچارہ بھی انتظار کرتا رہ گیا قیامت آتی ہے اب ہم سے بھی وہی وعدہ ہے نہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین ہاں یہ وعدہ مگر نہیں مگر پہلے لوگوں کے من گھڑت قصے ہیں نہ آئی نہ آنی ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا کہا اچھا تمہیں نہیں پتا چلا کبھی قیامت آئی ہے تو ذرا نکلو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین پھر سیر و سیاحت کی پہ آئی جو قوم شعیب پہ آئی جو قوم لوط پہ آئی اس کے بعد پھر پوچھتے ہو کہ قیامت نہیں آ رہی قیامت نہیں آ رہی اور اگر آج ہم اس رسول کو جھٹلائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا پچھلی قوموں کو دیکھو عبرتناک انجام دیکھو وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب یہاں بات کرتے کرتے ایک دم اللہ کے نبی کو مخاطب کیا گیا وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اے نبی آپ غم زدہ نہ ہو ان کے اس رویے پر اور دل تنگ نہ ہوا کریں ان کے مکرو فریب سے ویسے ہی جیسے آپ کسی کو کہانی سنا رہے تھے نا تو وہ کہانی سننے میں اتنا محو ہو گیا کہ ایک دم آپ اس کو پھر بیچ میں پکار لیتے ہیں اچھا دیکھیں آپ غم نہ کریں یہ کون سے غم اور حسن کی بات ہے جو اللہ کے نبی کو ان لوگوں کی بے دینی پر تھا یہ ایک بڑا قابل غور نقطہ ہے غور کیجئے گا اللہ کے نبی کو یہ تو کہا گیا کہ لا تحزن آپ غم نہ کھائیں یہ نہیں کہا گیا کہ لا تحتقر کہ آپ ان کو حقیر نہ جانیں یہاں سے ایک بڑا پیارا نقطہ نکلتا ہے اور وہ کیا کہ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں نا آپ ان کے دین سے دور ہونے پہ غم کر سکتے ہیں دکھیں روئیں تڑپیں لیکن آپ ان کو حقیر نہیں جان سکتے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے یہ سینے کی گھٹن آپ کے دل میں کس بات کی ہے کہ ہائے یہ پلٹ آئے ہائے یہ آ جائے ایک خود نہیں پتا یہ اپنا اتنا نقصان کر رہے ہیں اتنی پیاری چیز سے یہ محروم ہے اتنا پیارا ٹیسٹ انہوں نے چکھا ہی نہیں ان کو اتنی خوبصورت چیز کی قدر ہی نہیں ہے اس پہ غم کریں حقیر نہیں جاننا کیونکہ جب ہم حقیر جانتے ہیں نا تو پھر ہم اپنے آپ کو بڑا بھی جان رہے ہوتے ہیں باقی رہ گئی بات کہ یہ قیامت کب آنی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نبی پہ بڑا پریشر تھا کہ اللہ کے نبی کو آ کے پوچھتے تھے بھئی یہ باپ دادا کے وقتوں سے سنتے آ رہے ہیں اب ان کو جوڑ دیں قل کہہ دیجئے اسائیں یکون ردی فلکم باد الذی تستعجلون آپ فرمائیے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو یا لفظ یکون اور ردیفہ دونوں فعل ہیں اور ان کا فائل باز ہے ردیفہ کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ لگی ہوئی چیز اردو کے شعر کے دو حصے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کافیہ اور ردیف کافیہ کہتے ہیں پہلے مصرے کو اور جو دوسرا مصرہ ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں تو ردیف ہوتا ہے پیچھے والا اسی طرح کسی بھی اونٹ پہ یا گھوڑے پہ دو لوگ بیٹھے ہوں تو پچھلے شخص کو ردیف کہتے ہیں ایک حدیث میں ایک صحابی بھی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا ردیف تھا مجھے یہاں کہے کہ جس قیامت کو تم جھٹلا رہے ہو یہ بالکل قریب ہوگا ممکن ہے کہ قریب ہو یہاں لفظ اسا کیوں آیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسا اور لعلہ اور صوفہ یہ تینوں لفظ مختلف جگہ پہ آتے ہیں اسا لعلہ اور صوفہ یہ تینوں حروف بھی ہیں کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ سے جب بادشاہ دھمکی دے تو وہ جزم اور یقین کا فائدہ دیتے ہیں کیونکہ بادشاہ صرف اشاروں میں ہی اپنے ارادوں کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جہاں لفظ اسا یا لعلہ یا صوف آئے گا تو اسے مراد شک نہیں ہے یقین ہے یقیناً ایسا ہوگا کہ وہ قیامت وہ عذاب جس کی تم جلدیاں مچا رہے وہ آ کے رہے گا پھر ابھی تک کیوں نہیں آ رہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اور بے شک آپ کا رب بڑے فضل و کرم والا ہے لوگوں پر وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان میں سے اکثر نہ شکری کرتے ہیں ان نظر کو اس کی قدر ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نعمت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکہ والوں کی آنکھیں کھول دی کہ یہ حجتیں کرنے والے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل یقین کی نعمت سے خالی ہو چکے ہیں. ان کو خود نہیں پتا کہ اللہ کا نبی جو سچے وعدے ان کو دے رہا ہے اس سے ان کو کیا ملنے والا ہے. اور باقی رہ گئی کہ نبی آپ کو جو صدمہ ہوتا ہے ان کی اس حالت سے تو غم نہ کریں, کیونکہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا تُكِنُّ, کاف نون نون اس کا مادہ, یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ کان بھی ہے, کان یکونو. کان کو بھی اسی لیے کان کہتے ہیں کہ یہ اندر سے چھپا ہوا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو بغض ہے اسلام میں آپ کے لیے جو باتیں سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ہضم کیا ہوا ہے, اور ان کے دلوں میں جو نیگیٹو فیلنگز ہیں اللہ کو ان کا خوب پتا ہے. ظاہر ہوتے ہیں بڑے خوبصورت باتیں کرتے ہیں, چھپتے ہیں, دلوں کے اندر گندی چیزیں رکھتے ہیں. آپ نہ فکر کریں, آپ بس اپنا کام کریں. وما من غائبتن فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر اس کا بیان کتاب مبین میں موجود ہے. کون سی کتاب مبین؟ لوح محفوظ. مبین صفت ہے ادھر, کیونکہ جن فرشتوں کو لوح محفوظ دیکھنے کی اجازت ہے جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر ان پر کھلتی ہے, ورنہ کھلی بھی نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جو مقدر لکھے ہیں نا ان کو بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے. فرشتوں کو اس وقت دکھتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی. اس لیے بھی ایک انسان کوئی بات اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے, کسی سے پوچھے میری قسمت میں کیا ہے, میری شادی کہاں ہوگی, تو فوراً اس آیت کو یاد کر لے کہ اللہ نے تو تقدیریں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. فرشتوں کو بھی تب پتہ چلتی ہیں جب اس چیز کا وقت آ جاتا ہے. کیسے؟ اللہ کو پتہ ہے. ایک چیز پوری مشین میں فیڈ کی ہوتی ہے, آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا, لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو وہ ہونے لگتا ہے. فرمایا ان کو چھوڑو. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل. بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے کیا؟ اکثر الذی ھم فیہ یختلفون, اکثر ان امور کی حقیقت جن میں وہ جھگڑتے ہیں. بنی اسرائیل کا یہاں تذکرہ کر کے یہود اور نصارہ کی بات کر دی گئی. پیچھے بات اس پہ بہت دفعہ ہو چکی کہ ان کے بیچ میں بہت سارے اختلافات تھے. ایک اختلاف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں تھا. یہود ان کو ولد الزنا کہتے, نصارہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے. کوئی تین خداؤں کی بات کرتے, کوئی ایک ہی کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکہ والے آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اس ملے کو آپ ذرا پیچھے ڈال دیں, کیونکہ ابھی اور بھی مخالف اور بھی دشمن ہیں, اور اس میں ایک بنی اسرائیل کے جو آپس کے اختلافات ہیں نبیوں کے میں کتابوں کے بارے میں, یہ قرآن اس کو کھول رہا ہے. یا قص علا کا لفظ ادھر آیا, یعنی اس کو بیان کر رہا ہے. اس قصے کو قرآن پاک کھول دیتا ہے جو انہوں نے اختلاف کیے. آج بھی آپ دیکھیے کہ تورات اور انجیل کی اختلافی روایتوں کے اندر کرائیٹیرین جو ہے وہ قرآن ہے. تو لہٰذا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, بلا شبہ یہ قرآن سراپا ہدایت اور مجسمِ رحمت ہے مومنوں کے لیے, ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. لیکن فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں اہل ایمان. کیا پتہ چلا کہ دریا تو بہتا ہے, جس کا نصیب ہوتا ہے وہ اس میں سے پانی لے لیتا ہے, ورنہ پاس دریا بہ رہا اور انسان پیاس سے مر جائے اس سے زیادہ محرومی کی بات کیا ہوگی. اس سے فائدہ اس کو ملے گا جو ایمان والا دل لے کر آئے گا, جس کے دل میں ماننے کی رغبت ہوگی. اور جو زندگی یہ بسر کر رہے ہیں اس کا انجام کیا آنے والا ہے؟ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے, کیونکہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, وہ بہت غالب اور حکمت والا ہے. اللہ کے نبی کو سب تسلیاں دی جا رہی ہیں. مجھے تو ان آیتوں میں کوئی بات تفسیر طلب نہیں لگ رہی, مجھے تو وہ درد محسوس ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے دل میں تھا, اور اللہ تعالیٰ زخموں پہ پھاہے رکھنے والی کیفیت میں یہ خوبصورت آیتیں اتار رہے تھے. کئی مکہ والوں کی مخالفتیں, کئی بنی اسرائیل کے قیامت کب آئے گی, کبھی کہتے کہ اچھا جی ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب فیصلے اللہ کے ہیں. یہ قرآن جو ہدایت کے لیے لے گا, رحمت کے لیے لے گا, اس کو ہدایت و رحمت ملے گی. اور کتاب کے خدا و رحمہ پہ ہم کتنی دفعہ بات کر چکے ہیں، خاص طور پہ سورہ یونس کی آیات میں، کہ قرآن ہدایت کب بنتا ہے اور رحمت کب بنتا ہے. اسی میں چند جملے دہرا دیتی ہوں کہ قرآن کو جب ہم صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں نا، ایک ایک لفظ کا حق ادا کرتے ہوئے، تو یہ رحمت بنتا ہے. 30-30 نیکیاں ملتی ہیں، 10-10 نیکیاں ایک ایک لفظ پہ آتی ہیں. اور خدا کب بنتا ہے؟ جب ہم اس کے معنی کو سمجھ کر عمل کرنے لگتے ہیں. قرآن پاک کے اس سفر میں اب ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ جب تک ہم پورے قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنا نہیں سمجھ لیتے، ہمیں کوئی سرٹیفکیشن نہیں ملے گا. باقی باتیں ساری بعد میں لوگ ہماری دیکھیں گے. اس لیے یہ اگلے 10 باروں میں جتنی محنت کر سکتے اپنی تجوید پہ کر لیں. ہمارا لفظی ترجمہ بھی کوئی نہیں، لیکن ہمارا قرآن کئی جگہ سنا جائے گا. کہیں آپ کو جماعت کرانی پڑے گی، کہیں آپ پڑھنا پڑے گا. اگر آپ قرآن کے لفظوں کا حق نہیں دے رہے، ایک لفظ آگے سے سننے کو دل نہیں چاہے گا. جب تک ہم صحیح قرآن نہیں پڑھتے، ہم صحیح سپیچ بھی نہیں دے سکتے. بالکل کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. کسی کی بات ہے کہ ابتدا تھے تو ان کے شاگرد نے اپنی کوئی سپیچ بھیجی ان کو کہ میں نے یہ درس دینا شروع کیا ہے، تو استاد محترم آپ یہ بات سنیں. یہ دونوں میل تھے، مرد کی بات ہے. تو استاد نے ان کی جو بھی ریکارڈنگ تھی اس کو آن کیا، چند منٹ میں بند کر دی. بعد میں جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے میرا لیکچر سنا یا میری اصلاح کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو چند آیتیں شروع کی سن کے اس کے بعد سن ہی نہیں سکا، کیونکہ اس میں اتنی غلطیاں تھیں تجوید کی کہ اس سے زیادہ میں نہیں سن سکتا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس پہ دیکھیں، تجوید کے لیے سب سے زیادہ آپ کو خود محنت کرنی ہوگی، اپنی غلطیوں کو پہچاننے. جب تک آپ بار 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 نہیں پڑھیں گے اور سنیں گے نہیں، جو میرا مشاہدہ ہے، سننے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اپنے کانوں کو ہر وہ قرآن کے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اثر میں رکھیے. آئی پوڈز ہیں آپ کے پاس، قرآن ہے گھر میں، کیسٹ پلیئر ہے، سی ڈی پلیئر ہے، چلتے رہے، سن رہے نہیں سن رہے، کانوں میں لفظ پڑھتے رہے. اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تجوید ضرور اچھی ہوگی. مجھے تو ابو بکر شاطری بہت پسند ہے، بڑا میٹھا بڑا پیارا پڑھتے ہیں، اور ان کے مخارج ساتھ ساتھ سمجھ آتے ہیں. مشاری کا بھی بہت اچھا ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ ان کی ٹیون میں کھو جاتے ہیں، اور وہ ٹیون اپنانے کی کوشش میں بعض دفعہ تجوید کو سمجھ میں نہیں لاتے. پھر اگر آپ ایجوکیشنل وے سے سننا چاہیں تو دو نام آپ کو بتا سکتے ہیں. ایک منشاوی کا، جو بہت سلو پڑھتے ہیں اور ان کے مخارج بہت اچھے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قاری حذیفی کا. ویسے مجھے قاری ایوب کا بھی پسند ہے. کوئی ایک سلو چوز کر لیں، ایک فاسٹ. میں اپنے لیے تو یہی کرتی ہوں. میں نے جب عربی کے لفظوں پہ غور کرنا ہوتا ہے تو میں سلو سنتی ہوں، جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے پڑھ رہے ہیں. اور جب میں نے اس کے ایکسٹریکٹ کو لینا ہوتا ہے کہ آج کے لیسن میں بھلا کیا ہے، تو میں فاسٹ سنتی ہوں، تاکہ مجھے ایک ردم میں پتا چلے کہ قرآن پاک پیغام کیا ہے. ٹیسٹ بنائیں، یقین کریں کہ آپ کا ایک دفعہ قرآن سننے کا ٹیسٹ بنا، آپ کے چہروں سے پتا چل جائے گا کہ اب آپ لوگ قرآن سننے لگ گئے. کبھی چلتے پھرتے سنیں، کوئی اس میں شرط نہیں ہے کہ آپ پورے پروٹوکول کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس قرآن کو واقعی رحمت بنا دے گا. اور غلط قرآن پڑھتے ہیں نا، تو اس کا ایک بہت لازمی اثر ہے، اور پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. آپ آزما لیں، آپ صحیح تجوید سے قرآن پڑھیں گے، آپ کا خود دل جائے گا. میں کلاسز میں دیکھتی ہوں آن لائن میں، کچھ اسٹوڈینٹس ہیں وہ ہر وقت ہاتھ کھڑا رکھتے ہیں ہم سنائیں گے، کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم ٹھیک پڑھیں گے. اور کئی ہیں وہ 2 سال سے کورس کر رہے ہیں، نہیں اٹھاتے ہاتھ، کیونکہ ان کو کانفیڈینس نہیں کہ ہم پڑھ سکتے ہیں. آپ صحیح پڑھیں تو آپ کا اور سنانے کو دل جاتا ہے. تو آپ خود دیکھیں، اگر آپ روز تلاوت نہیں کر رہے، آپ کو عادت نہیں رہی یا ابھی تک نہیں بن رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی آپ کی کمی ہے اس کے اندر، اس کو ٹھیک کر لیجیے. مشکل لگے تو فتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کیجیے. انک علی الحق المبین، بے شک آپ روشن حق پر ہیں. اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ اگرچہ سارا باطل اسلام کو مٹانے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، لیکن آپ غم نہ کریں، اللہ اس شمع کو بجھنے نہیں دے گا. اللہ آپ کے نہیں، بہت بڑی بڑی پارٹیاں تھیں جو اسلام کو اور قرآن کا راستہ روکنے والی تھی، لیکن کیا ہوا؟ کون بچا؟ حق بچا. اس لیے کہ حق بچ کے رہتا ہے اور باطل چلا جاتا ہے.
میرا دل بدل دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی. کنفرم کیجیے، شاباش. آواز آ رہی ہے میرا؟ جی سوری الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. آپ کی 10 منٹ کی بریک ہے, آج تو بس ہمارا ٹائم ٹائٹ ہے, تو ان شاء اللہ 12:25 میرے پاس ہو رہے ہیں, 12:35 تک آپ کی بریک ہے. آپ بریک کو انجوائے کیجیے ان شاء اللہ, پروڈکٹ ٹائم ان شاء اللہ, اور ساتھ ہی پھر آپ کے 10 منٹس کے بعد ہم اپنے لیسن کو کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ حافظ.
میرا دل بدل دے, 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 میرا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہواؤں حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, خدا یا فضل فرما دل بدل دے, خدا یا فضل فرما دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لوں اپنی ماں سوا سے, ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, کر قربان اپنی ساری خوشیاں, اپنا غم عطا کر دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ, پڑا ہوں تیرے در شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے زیر مولا, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے.
کیوں چمن میں بے صدا مثل رم شبنم ہے تو, لب کشا ہو جا سرود بے ربط عالم ہے تو.
مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر, مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر, میرے دل کی بے
کسی کو ہمیں عاشقی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو ہمیں عاشقی عطا کر مجھے زندگی میں یا تیرے درد کی چمک ہو تیری یاد کی کسک ہو میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر جو تجھی سے لو لگا دے جو مجھے میرا بتا دے میرے عہد کی زبان میں مجھے گم رہی عطا کر جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یارا میں سفر میں سو نہ جاؤں میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں مجھے ذوق و شوق منزل کی ہمی عطا کر بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت جوتیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر میرے قلب کو فیضے دریافی عطا کر مجھ زندگی میں یار بھری انجمن میں رہ کر نہ ہوں آشنا کسی سے مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں وہ بے کسی عطا کر تیرے جستو میرے دل میں تو ہی تو ہو میرے قلب کو وہ فیضے دریا عرفی عطا کر جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر مجھے زندگی میں سر بندگی کر میرے دل کسی کو ہمیں عاشقی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر میرے دل کی بے کسی کو ہمیں عاشقی عطا کر مجھے زندگی میں یا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سے پہلے واپس آ گئے ہوں گے. الحمد للہ اپنی اپنی لگ بیک ٹائر کیجیے. شابش. آپ جب لگ بیک چیک کرتے ہیں تو بس مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر بھی بلائے, یعنی آپ کی یہ لگ بیک وہاں بھی کاؤنٹ اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے گھر آپ کو بلائے. آمین. تو آپ کا لب بیک ٹائپ کرنا مجھے تو اتنی خوشی ہوتی ہے نا, لب بیک سے بس بہت حجی یاد آ جاتا ہے نا. عموماً ہوتا ہے نا کہ ہم ون ٹائپ کر لیتے ہیں, لیکن لب بیک ٹائپ کرتے ہیں تو بس اللہ کی یاد آتی ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جو بہنیں نہیں ٹائپ کر پاتی لب بیک کسی بھی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. یعنی ان شاء اللہ ہم موو ہوں گے اپنی تفسیر کے لیسن کی طرف. ہم نے کہاں تک آیات کو دیکھا, تو اتنا ایک تو اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان آیات کو جس انداز سے بار بار آ رہا ہے نا, الہ مع اللہ, اللہ کے سوا بھی کوئی الہ, کتنا کاؤنٹر کا انداز ہے نا. تو بس وہی بات ہے, دل سے کیا بات نکلتی ہے نا. تو سیون کریں گے ان شاء اللہ. استاذہ جی کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں, پھر ان شاء اللہ اینڈ میں آپ سے مل کے آپ کے ساتھ مل کے ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بے شک آپ نہیں سنا کو دعائی, اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو. کب؟ اذا ولوا مدبرین, جب وہ سن کر بھاگ کھڑے ہوں پیٹ پھیرتے ہوئے. اس میں دو طرح سے یہ آیت ہے. ایک تو موت مراد اصل مردے ہی ہیں. اشارہ ہے کہ جو لوگ قبروں پہ جا کے مردوں کو سناتے ہیں تو ان کے لیے خبر یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے. ناٹ اویلیبل کا سائن لگا ہوا ہر قبر پہ, لیکن لوگ اس کے باوجود وہیں رنگ کرتے ہیں. دوسرا, یہاں متا سے مراد کافر ہے, کیونکہ کفر دل کی موت ہے. پہلی صورت میں تو بات واضح ہے, شرک کا رد ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو نہ سنائیں جو کہ قبروں میں, اور اللہ کے نبی تو ایسا نہیں کرنے والے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ارد گرد کے بہت سارے لوگ کرتے تھے شرک. لیکن دوسری معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ربیہ جیسے لوگ یہ مردہ ہو چکے ہیں, ان دلوں میں اب کوئی تیل نہیں, یہ آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے. آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑیے اور اپنا کام کہیں اور جا کے کریں, کسی اور کو بتائیں. اشارے مل رہے تھے کہ مکہ والوں کے دن گنے جا چکے ہیں. یہ اس طرح کے کام کرنے کی باتیں کرنے والے اب کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. آپ ان کے ساتھ نہ چلیں. اس سے کیا پتا چلا؟ اذا ولوا مدبرین, جب کوئی خود ہی پشت پھیر کے چلا جائے گا تو اس کو کیسے سنایا جائے گا. اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو سننا چاہتے اس کو سنایا جائے گا, اور جو ماننا چاہتا کو منوایا جائے گا. پھر آگے مزید فرمایا, وَمَانْ تَبِحَادُ الْعُمْجِ عَنْ دَلَالَتِهِمْ, اور نہیں آپ ہدایت دینے والے دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے. اِن تُسْمِعِ اللَّهَ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ, نہیں سناتے آپ بجز ان کے جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر, پھر وہ فرما بردار بن جاتے ہیں. کیا بات نکلی. صرف ان کو سنایا جاتا ہے جو دل کی رضامندی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں. تبلیغ کا بات دل سے پریکٹس کی ہوگی. کچھ لوگ ہیں آپ ان کو مانتے ہیں, نہیں مانتے, عام بولتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے تو جس کو کہتے ہیں نا قسم ہی کھا لی ہے کہ ہم نے قرآن کے پاس نہیں آنا. آپ ذرا سی بات, بڑے اچھے موڈ میں بیٹھ کے آرام سے باتیں کریں, ایک دم ذرا قرآن کی بات کریں, ایک دم ایسے لگتا ہے ایک دوسرا انسان بن گیا. نہیں نہیں, آپ کو میری مجبوریوں کا نہیں پتا, میرے گھر کے مسئلے, میرے بچوں کے مسئلے, یہ وہ. لوگ اتنے ایک دم گرا کر, ٹھیک ہے سوری آپ کو ڈسٹرب کیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, دکان بازاروں کے کام, کھانے پینے. میں تو بعض دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ لوگ کسی دعوت ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے. تین گھنٹے, چار گھنٹے, پانچ گھنٹے پہلے بیٹھے بیٹھے بیٹھے, پھر جب کھانا شروع ہوا تو کھانا کھانا, پھر چائے, پھر پان, پھر چالیا, پھر میٹھا, کئی گھنٹے. کبھی مجھے ان کے چہرے پہ اضطراب نہیں لگتا کہ ان کے نہیں گھر ہیں, ان کے بچے اکیلے ہیں, یا یہ اس وقت گھر سے دور ہیں, کوئی غم نہیں. لیکن آپ بات کریں دین کی تو پریشان ہو جاتے ہیں. ویکینڈ پہ اچھا اوکے, میاں گھر میں, کھانے کی بات ہے, بچوں کی بات ہے, حیرت کی بات ہے نا. کیوں؟ دل میں طلب ہی ختم ہو گئی. دیکھیے آپ آزما کے دیکھیں گے, آپ کو بھوک لگتی ہے نا, آپ ایک خاص عرصہ نہ کھائیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. پیاس لگی ہے نا, اگر اب آپ کو بھی, آپ کہتے نہیں میں نہیں اٹھتی, میری تفسیر مس ہوگی, تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے. دو دو گھنٹے بھی آپ پیاس کی حالت میں رہتے ہیں آپ کو یاد ہی نہیں رہتا. تو بندے کے دل سے ہدایت کی طلب ختم, اس کا سٹمک جو ہوتا ہے نا وہ سکڑ جاتا ہے, پھر وہ اندر آنے ہی نہیں دیتا. آپ کو نہیں سمجھ آتی یہ کیوں نہیں کھا رہا. کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جس کی بھوک مری ہو؟ یہ ایک بیماری ہے. آپ سامنے کھا رہے ہائے اتنا لذیذ, ہائے اتنا مزے کا, اتنی اچھی خوشبو, وہ کہا نہیں میں نہیں کھا سکتا. بس وہ آپ کو حیرت بھی ہوتی ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو اتنی اچھی خوشبو سون کے بھی. وجہ کیا؟ اسٹمک سکڑا ہوا ہے. طلب کم ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر دل بھی اچاٹ کر دیتا ہے. میں نے کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ کسی چیز پہ پابندی جب لگتی ہے تو وہ کھانے کو پھر دل ہی نہیں کرتا. کچھ کا تو الٹا ہی حال ہے. وہ کہتے ساری زندگی چینی نہیں کھائی, جب سے شوگر ہوئی یا میٹھے کو دل کرتا ہے. لیکن میں نے اکثر لوگوں سے یہ سنا کہ جس چیز سے منع کر دے نا ڈاکٹر, پھر خود دل ہی نہیں کرتا. بالکل دین کا یہ حال ہے. ان تو اس میں اللہ میں یومنو, ایمان لائے, ماننے والا دل لے کر آئے, اللہ منت اللہ بقلب سلیم, پھر بھی آیاتی نا ہم مسلمون, پھر مسلمان ہو کے آؤ, فرما بردار ہو کے آؤ, طلب والا دل لے کر آؤ, پھر دیکھیے کیسے بتاتا ہے. یہ کوئی عام باتیں تھوڑی ہیں, یہ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے ہر خاص اور عام کو دے دی جائے. یہ تو بڑے طلب گاروں کو ملتی ہے. آپ دیکھیے کہ جو بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں آپ بڑے قدر دانوں کو دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ میری قدر کرے گا, اس کو اس چیز کی قدر آئے گی. اللہ بھی اس ہدایت کی قدر کرنے والوں کو یہ دیتا ہے, اور اس طریقے سے وہ دیتا ہے اس کو کہ جس سے وہ لے لے. باقی رہے گی بات کہ اگر ہم نایار مردوں کے سننے پہ بات کریں تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم پیچھے کافی بات کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے مردے نہیں سنتے. ہاں کچھ مواقع پہ سنائے گئے, بدر کے مردوں کو اللہ کے نبی نے مخاطب کیا, بالکل وہ ایک معجزہ تھا. اسی طرح کچھ اور واقعات تھے اس کی موجود ہے, لیکن اس کے بعد اب ہم قبرستان میں جاتے ہیں کہ ہمارے مردے ہماری سنتے ہیں, اللہ کو پتا. ہم اسی دی سی بات سمجھ آگے کے قبر پہ جاؤ تو دعا مانگ لو ان کے لیے, سلام اہل القبوری, اے قبر والوں پر سلام, تم جا چکے ہو ہم آنے والے, تم بھی اللہ سے رحمت کی امید رکھو, ہم بھی رکھتے ہیں. تو بہرحال جس کو اس مسئلے میں زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو ہم نے سورۃ الانعام میں اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی. اب آگے سے قیامت کی کچھ جھلکیاں بل اسی منظر کشی کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا. یہ کون سی بات تھی؟ یہ جو قیامت قیامت کی ہر وقت رٹ لگائے رکھتے ہیں نا, کب آنی ہے کب آنی ہے, کب ہو گیا وہ وقت, بات پوری ہو گئی, کیا ہوگا؟ ہم نکالیں گے زمین سے ایک چوپایا ان کے لیے جو ان سے گفتگو کرے گا. گفتگو کے لفظ کے اس کو ہائی لائٹ کر لیں آپ, تو کلمون کے بعد آپ انورٹڈ کامرس لگا لیں. کیا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. یہ کلام اس کا ہوگا کہ بے شک لوگ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں اس پر یقین نہیں رکھتے تھے. یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بآیاتنا آیا. بس کہتے ہیں کہ اس جانور کو جو قیامت کے قریب نکالا جائے گا اس کی زبان پر یہ آیت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. مسند احمد کی روایت ہے حضرت حذیفہ سے. پہلی چیز ہے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا, دوسری ہے دخان, ایک دھواں آئے گا پوری دنیا میں, تیسرا ہے دابت الارض جس کا یہاں تذکرہ ہے, پانچواں حضرت عیسیٰ کا نزول, چھٹا دجال کا نکلنا, پھر 7, 8, اور 9 جو تین نشانی ہیں وہ تین خصف ہوں گے یعنی زمین پھٹے گی اور پورے پورے گھر اندر چلے جائیں گے. ایک مغرب میں ہوگا, دوسرا مشرق میں, اور تیسرا جزیرۃ العرب میں. میں جب یہ پڑھتی ہوں تو میں کانپ جاتی ہوں کہ پتہ نہیں عرب کا کون سا ملک پورے کا پورا زمین میں چلا جائے گا قیامت سے پہلے. اور اس کے بعد 10ویں نشانی ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی جو ادنس کے قریب سے نکلے گی, قار ادن سے, اور سب پکا کر حشر کے میدان میں لے جائے گی, اور وہاں لوگ ابھی رات گزرنے کے برابر بھی نہ ٹھہرے ہوں گے, یہ آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی. جب یہ چلیں گے آگ چلے گی, جب یہ رکیں گے تو آگ رکے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اس کے بعد قیامت بہت قریب ہوگی. اب ان علامتوں میں اور اس آیت میں جو دابت الارض کی باتیں اس کے بارے میں جو احادیث سے ہمیں ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی اولین علامتوں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دابت الارض کا نکلنا ہے. ان دو میں سے جو بھی واقعہ ہوا دوسرا فوراً ہو جائے گا. امیجن کریں ذرا, پہلے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آیا اور ساتھ ہی دابت الارض آ گیا, تو یہ تو اور خوف اور ہراس پیدا کرنے والی بات ہے نا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ دعوت الارض جو ہے یہ جیب الخلقت ہوگا. کافی زیادہ اس کی ڈیٹیلز ہی گئی ہیں. بس یہ کہتے ہیں کہ عام جانوروں کی طرح جیسے ماں باپ کے بٹن سے پیدا ہوتا ہے اس طرح نہیں نکلے گا, یہ زمین سے نکلے گا. اسی لیے اس کو دعوت الارض کہتے ہیں نا, زمین پھٹے گی اور اس میں سے نکلے گا. حضرت طلحہ فرماتے ہیں, ایک طویل روایت اس کا خلاصہ ہے, کہ یہ دعوت الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا. یہ صفا کی جو پہاڑی ہے, اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا. لوگ یہ دیکھ کر بھاگنے لگیں گے کہ ایک جماعت رہ جائے گی. یہ دعویٰ ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا. اس کے بعد وہ اس کی طرف نکلے گا, ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگائے گا. بس کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی اور حضرت موسیٰ کا عصا بھی ہوگا. واللہ عالم, کافر کے ماتھے پہ اس انگوٹھی سے سٹیمپ کرے گا تو اس کا پورا چہرہ کالا ہو جائے گا, یعنی یہ علامت ہوگی کہ یہ لوگ بد ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جس کے ناک پہ لکیر کھینچے گا تو اس کا چہرہ چمکنے لگے گا. واللہ عالم, یہ روایت میں بہرحال مختلف طرح سے ملتا ہے. اس کی پکڑ سے کوئی نہ بھاگ سکے گا, یہ ہر مومن اور کافر کو پہچانے گا. بعض نے تو اس کا پورا حلیہ لکھا, چہرہ اس کا ہاتھی کا ہوگا, کان کیسے ہیں میں قابل غور ہے. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانور سے تبلیغ کروا لے گا, یہ جانور لوگوں کو تبلیغ کرائے گا. کہ اننا سکان بی آیاتنا لا یوقنون, یقین ہی تو نہیں تھا اللہ کی آیتوں پہ. قیامت کی نشانیاں, حالات اور واقعات ہونے پہ آپ یقین کرنے کا وقت ہے, اس وقت فائدہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا اس دن؟ وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ کو جو جھٹلاتا تھا ہماری آیتوں کو, تو ان کو اپنی اپنی جگہ پر روک دیا جائے گا. دو لفظ ہیں ادھر, ایک ہے فوج کا اور ایک ہے یوزعون کا. ہمارے یہاں فوج کا لفظ آرمی کے معنوں میں آتا ہے نا, عربی میں فوج آرمی کے لیے نہیں آتا. آرمی تو سمجھتے ہیں نا, یعنی فوجی جو سپاہی, اردو میں بھی بولتے ہیں. عربی زبان میں فوجی یا جو سپاہی کا معنی ہم کرتے ہیں اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ جند آتا ہے, لشکر, جنود اس کی جمع ہوتی ہے. فوج کسی بھی فوج کو کہتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا فوج کی فوج آ گئی ہے, مہمانوں کی فوج, جانور کی فوج ہو سکتی ہے. اور یوز آن کا جو لفظ ہے یہ وزا اور عین سے, وزا کا معنی ہوتا ہے روک دینا, کسی کو اس لیے روکنا کہ اکٹھا کیا جائے. آج کے دور میں اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ قطار بندی. آپ لوگوں کی لائنیں کیوں بنواتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو ان کا حق دیں, پیچھے والے آگے نہ آئے, آگے والے پیچھے نہ آئے. اشارہ ہے ان آیتوں میں قیامت کے دن ہر سوچ کے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے. کافروں کے پھر درجے بنیں گے, کٹر کافر, تھوڑا کافر, دل کا کافر, زبان کا کافر, عمل کا کافر. اسی طرح ایمان والوں کے درجے, زانیوں کے درجے, سود خوروں کے درجے. کوئی بندہ اللہ کے حساب سے بچ کے نہیں جائے گا. ہر بندہ جو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں کرے گا اور سارا ہوگا اور گنائز طریقے. یہاں پھر دیکھیں, یہ لفظ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا, جیسے حضرت سلیمان کے لشکروں کی بات کی تھی, تو قیامت کے دن بھی آرگنائز ہوں گے لوگ. کسی کا آگے سے پیچھے نہ ہوگا, کوئی دھکے نہیں دے گا, لے گا نہیں. ہم سب بھی اپنے عملوں میں اس کو دیکھا کریں. لیکن یہاں جو آیت ہے وہ بڑی آنے والی ہے کہ لوگ وہاں بچ کے نہیں جائیں گے. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں نا تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے. میں سوچتی ہوں دنیا میں عموماً کیا ہوتا ہے. بس آپ دیکھیے, کوئی تھوڑا سا نیک کام کرے نا تو لوگ اس کو بہت ہی نیک سمجھنے لگتے ہیں. اسی طرح کوئی تھوڑا سا بھی غلط کام کرے تو لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. قیامت کے دن ہماری اصل کھلے گی, کہاں تھے, کتنے پانی میں تھے. میں سوچتی ہوں جو اس دن عجیب و غریب منظر سامنے آنے والے ہیں, اللہ ہمیں رسوا نہ کرے. حافظت اور رافیہ کا لفظ آتا ہے قیامت کی صفات میں, اونچوں کو نیچا اور نیچوں کو اونچا کرنے والی ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سینوں کے راز کھل جائیں گے. تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, سورۃ زلزال میں آتا ہے زمین ان کی خبریں دے گی. تو کیا کریں پھر؟ آج اپنے آپ کو پرکھ لیں, کوشش کرتے رہے. اللہ ہم ہر ممکن اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک کر رہے ہیں. حتی اس آ جاؤ, جہاں تک کہ جب وہ آئیں گے. جب تم بھی آ جاتی, کیا تم نے جھٹلایا تھا, میری عزت دیتے تھے, نئی اہمیت دیتے تھے تم میری آیتوں کو, کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. ولم تحیطوا بها علما, حالانکہ تم نے اچھی طرح جانا بھی تو نہ تھا. علم تمہارے پاس تھا کوئی نہیں، جھگڑے کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے، اتنے مغرور تھے، تمہیں ضرورت نہیں محسوس ہوئی میری آیتوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، تم نے اپنی کسر شان کے خلاف سمجھا، غور و فکر کے بغیر ہی جھٹلا دیا۔ یہ زبان نہیں تھی جس کو پڑھنے کی ضرورت تھی، اس کے بغیر تم سروائیو کر سکتے تھے؟ اب دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے کہتے ہیں ان کی زبان نہیں سیکھیں گے کامیابی نہیں ہوں گے، استغفر اللہ، کیسا ایک باطل نظریہ ہمارے ذہنوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان آیتوں کو تم نے اس قابل ہی نہیں سمجھا، درخور اتنا ہی نہیں سمجھا تم نے اس کو کہ کیا ذرا غور تو کروں، کیا یہ پیغام ہر اس بندے کے لیے نہیں ہے جو قرآن نہیں سمجھتا، بھی جس کے آیتیں آتی ہیں اور ابھی علمی نہیں ہے؟ فرمایا اما ذا کنتم تعملون، تمہیں پتہ ہی نہیں تم عمل کیا کرتے تھے اور کیا تھا جو تم عمل کرتے تھے، ذرا اپنے عمل دیکھو، تمہیں رونا آئے گا۔ تم جو بڑے بنے بیٹھے ہو لوگوں کی نظروں میں، تم اپنے آپ کو زمین کے ساتھ لگے ہوئے کیڑے کی طرح سمجھو گے۔ وَوَقَّ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور پوری ہو گئی بات اللہ کی ان پر بوجہ ان کے ظلم کے، کیا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، تو اس وقت وہ بول نہیں سکیں گے، بولتی بند ہو جائے گی، کیونکہ جنہوں نے ساری زندگی نہ قرآن کے ذریعے اللہ سے کلام کیا، نہ نماز کے ذریعے اللہ سے بات کی، قیامت کے دن اللہ کے ساتھ بات چیت تو ان کے لیے ایک نئے تجربہ ہوگا، ایک نیو ایکسپیرینس ہوگا۔ ایسے لوگوں کو وہاں خبر ہوگی کہ ہم نے زندگیاں گزاری، ہم تو فر فر فلاں زبان بولتے تھے، ہم تو بڑے چاک تھے، ہم تو بہت بڑے تھے، آج کیا ہو گیا؟ کبھی نہیں غور کرتے، اتنی اس کی قدرتوں کی باتیں سن سن کے بھی تمہارا دل اس کے لیے نہیں تڑپا، نہیں دل چاہا کہ تم اس کی طرف آؤ۔ آپ دیکھیے دنیا میں کتنا چرب زبان ہوتا ہے انسان، باتوں میں اتارتا ہے، کہتے ہیں نا شیشے میں اتارنا، آپ اللہ کی بات کریں پھر ذرا لوگوں کی حجت بازیاں سنیں، بعض دفعہ تو آپ کو شرمندہ کر دیں گے کہ جی شاید آپ ہی غلط ہے۔ اللہ کہتے ہیں کبھی دیکھو ما کنتم تعملون، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اور ان عملوں کی لسٹیں بنانی ہے تو ایک چکر ذرا باہر دنیا کا لگا کے آئیں۔ میں کبھی کسی پروگرام، کوئی اس طرح کے میلہ ٹھیلا ہو یا جہاں بہت ہی اللہ کی حدیں ٹوٹیں، تو میں کبھی وہاں سے گزروں یا جانے کا اتا ہو، تو میں سوچتی ہوں کبھی لوگوں اللہ کی نگاہوں سے بھی اپنے عملوں کو دیکھو، ہم کیا کیا پہن پہن کے پھرتے ہیں اور لوگ ہماری کتنی تعریفیں کرتے ہیں، ہم شادیاں کن من مانے طریقوں سے کرتے ہیں، اٹھلاتے ہوئے جا رہے ہیں، ہمیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے حسن کو۔ اللہ کرے ما ذا کنتم، ذرا اپنے کرتوت تو دیکھو، بلکہ اگر آپ تام علوم کو عمل کی وجہ کرتوت کر لینا تو بات بڑی سمجھ آئے گی، کرتوت تو دیکھو، بات سیدھی کرنی آتی نہیں تھی، یقین کرے میں نے کئی دفعہ سمایا۔ بعض لوگ جو کسی محفل میں بڑی رونگ کے پڑھنے پڑھانے کی، آپ بعد میں ان سے قرآن کی کوئی ایک آیت پوچھیں صحیح پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ کہتے فہم لا ينتقون، ساری بولتیاں بند، خاموش، ڈونٹ ٹاک ٹو می، اللہ کلام نہیں کرے گا۔ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے کلام کو اہمیت نہ دی، جگہ نہ دی کہ اللہ ان سے کلام کرے، اللہ اب مزید نعمتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، الم یارو، کیا نہیں دیکھا، مراد کیا کہ غور نہیں کیا، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، ہم نے بنایا رات تاکہ وہ اس میں آرام کریں۔ ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے، ہوتا جو رات ہمارے کرتوت، جو رات ہمارے گناہوں کو چھپا لیتی ہے اور ہمارے تھکے، اللہ کی نافرمانی میں بھی تھکے نا، رات کو بستر پہ لیٹتا اس کو بھی آرام ہی ملتا، یہ نہیں کہ گناہ کر کے ٹوٹا تو بستر پہ پڑے تو بستر کا بن جائے، ممکن تھا؟ بالکل ممکن تھا، سام دوڑنے لگے بستروں پہ، نہیں لیس کنوفی ونہارا، دن کو دیکھنے والا اور روشن بنا دیا، دیکھتا بھی اور دکھاتا بھی ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں اللہ نے کہا ہے نا نشانی ہے، تو اس میں ہم بھی دیکھیں گے کہ رات کے اور دن کے آرام اور دن کے دیکھنے میں کیا نشانی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی دن آئے تو کوئی اس کو اللہ کا انعام تو نہیں کہتا نا، آپ میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ آج دن آئے میرے اوپر اللہ کا انعام تھا یا ایک بہت خیر تھی، یہ روٹین کا حصہ ہے۔ اسی طرح جب رات آتی ہے تو ہم میں سے کہتے ہیں ہائے عذاب آ گیا، کیا مطلب ہائے رات آ گئی ہے، رات کا نا عذاب نہیں ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب تم پہ کوئی غم آتا ہے نا تو یہ کوئی عذاب نہیں ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہیں نا دنوں کی طرح پھلتے پھولتے ہو تو کوئی انعام نہیں ملے ہوئے، کچھ نہیں تم نے اچھا کیا کہ اللہ نعمتیں دے، یہ صرف تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے بیچ میں گھماتے پھراتے رہتے تاکہ آؤ پلٹو، اور ایک دن جب پہ آئے گا تو پھر آخری دن آ جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائے گا جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے. مَنْ شَاءَ، مگر جن چاہا یعنی وہ نہیں گھبرائیں گے، حاضر ہوں گے اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے. قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا. آج دنیا میں دن رات بدلتے ہیں، اسی طرح دنیا کا سورج قیامت کے سور سے رات میں بدل جائے گا، اور قیامت کے سارے مرحلے آئیں گے جس میں پہلا ہے فضیع، پیچھے ہم اس کی ترتیب پڑھ چکے. پہلا سور گھبراہٹ کا، دوسرا سور موت کا، تیسرا قبروں سے زندہ کرنے کا، اور چوتھا میدان حشر میں جمع کرنے کا. کہا سب گھبرائے پھر رہے ہوگے، اسرافیل منہ میں سور لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت کسی کو نہیں لگے گا کہ کون ایسا ہے ویسا. ہاں اتنی گھبراہٹوں میں الا من شاء اللہ، جن کو ہم چاہیں ان کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سم بڑے مطمئن ہوں گے، قلب مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کوئی فکر نہیں، بڑے پرسکون ہوں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اس میں مختلف لوگوں کا نام روایتوں سے ہمیں جو ملتا ہے، سب سے پہلے انبیاء کرام، نبیوں کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گھبراہٹ سے بچا لیتے ہیں. پھر فرشتے، کیونکہ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا مادہ نہیں رکھا. پھر اس سے مراد ہیں شہداء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ یہ لوگ شہداء ہوں گے، حشر کی دوبارہ زندگی کے وقت ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. سعید بن جبیر بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد شہداء ہیں جو حشر کے وقت اپنی تلواریں باندھے ہوئے عرش کے گرد جمع ہوں گے. ایک اور مفسرہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام تو پھر اس میں بدرجہ اولی داخل ہیں، یعنی اگر شہداء ہیں تو نبی تو اس سے پہلے ہوں گے، کیونکہ ان کا مقام شہادت کے مقام سے اوپر ہے، نبوت کا مقام اوپر ہے. اسی طرح اس سے مراد پھر وہ نیک انسان بھی ہوں گے کہ جنہوں نے کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بدلی. پیچھے ہم پڑھ چکے اس کی دلیل، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو دنیا میں اللہ کے دین کے لیے پریشان رہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو بے چین رکھا، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں امن اور چین دے گا. پھر جو ذاکرین ہوں گے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ کا دلوں کو مضبوط کرتا ہے، سکون دیتا ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں ہر وہ بندہ ہوگا جس نے زندگی کی قدر پہچان لی، جس نے اپنے حصے کا کام کر لیا، اور ہر وہ بندہ جو آج ڈیلے ڈیلے کر رہا ہے، اور مہمانوں کے آنے کے آخری وقت میں جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اس وقت فرشتوں کو آتا دیکھ کر ہوگی. تو کام وقت پہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بے چینیوں سے بچا لے گا. لیکن حال سب کا یہ ہوگا کہ آئیں گے وہ داخرین، یعنی فضیغہ ہوں، فضیہ ہوں کہ نہ ہو، ہوں گے اس وقت عاجز، ساری اکڑ ختم. دین عاجز درماندہ کو کہتے ہیں. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور اس روز تو پہاڑوں کا اور گمان کرے گا کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وَهِيَ تَمُرُّ مَرُّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادلوں جیسی چال. یہ کون سا منظر ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر ہے، کہ اس دن پہاڑ اپنے حجم اور جسامت کے باعث دیکھنے والوں کو یوں لگیں گے کہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اتنے ہلکے ہو چکے ہوں گے کہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اس مثال آخری آیتوں میں بھی آتی ہے نا، کلحن المنفوش، پہاڑ اس دن تھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ اس دنیا کی کیفیت ہے، اور اس کی کافی زیادہ شواہد ملے. آج جیولوجسٹ لوگ ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ پہاڑ موو کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، ہمیں لگتا نہیں کرتے لیکن اصل میں کرتے ہیں. سن اللہ الذی اتقن کل شیئن، یہ تو کاریگری ہے اس اللہ کی جس نے اپنی حکمت سے ہر مضبوط چیز کو بنایا، یا ہر چیز کو مضبوط بنا دیا. انہو خبیرم بما تفعلون، بے شک وہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو، جو تمہیں پتا چلتا ہے کرتے ہو، اللہ کو پتا ہے. یہ آیت سنے تو پھر لگتا ہے کہ پہاڑوں کی جو بات ہوئی یہ اس دنیا کے پہاڑوں کی بات ہے، کیونکہ سنا کا لفظ سنت سے ہے نا، کسی چیز کو بڑے اہتمام سے بنانا، بہت اچھے لگتے ہیں، بہت خوبصورت ہوں گے اس دن. اور آج بھی دیکھیں تو کتنے پیارے پودے، کوئی سرخ، کوئی نیلے، کوئی سبز۔ لیکن اگر آپ میدان محشر ہی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں تو اگلی آیت میں تو اور زیادہ انسان کے ہوش اڑانے والی کیفیت ہے کہ من جا بالحسنت فلہ خیر منہا، اور جو حسنہ کے ساتھ آیا اس کو بہترین اجر ملے گا، یعنی اس سے بھی اچھا اجر جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ نیک بندے اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ پیچھے بھی بات کر دی، یہاں الگ سے بتا دیا کہ اس گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے کیونکہ وہ حسنات لے کر آئے، جو معاملہ ہے وہ پریشان نہیں کرے گا۔ آج دنیا میں لگ کے دین کا غم لگا لیں، سارے غم دنیا کے بھی ہلکے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ اس کے عکس وَمَن جَا بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کو منہ کے بل اوندا پھینک دیا جائے گا آگ میں۔ کبت، کبا یا کبو سے پیچھے ہم پڑ چکے، منہ کے بل گرانا۔ اور ساتھ ہی ان سے پوچھا جائے گا هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا تمہیں بدلہ ملے گا اسی کا جو تھے تم عمل کرتے، یعنی اس کے سوا بھی کچھ اور تمہیں ملے گا؟ مراد یہ کہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد سورت کے خاتمے کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها، مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس مقدس شہر کے رب کی۔ کون سا شہر؟ مکہ، جس کے لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ بھی آتا ہے بلدن امین۔ الذی حرمہا، جس نے عزت و حرمت والا بنایا اس کو، ولہو کل شیئن، اور اس کو اور اسی کی ہے ہر شے۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان بن کر جیوں، فرما بردار بن کر جیوں۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب میں سے پہلا منصب۔ کیا آپ نمبر 1, 2, 3 لگاتے جائیں تو جمع کر لیں گے کہ اللہ کے نبی نے پیر جو دوسرے جھٹلا رہے ہیں تو اب میں بھی جھٹلا دوں، کوئی نہیں کر رہا تو پھر میں بھی نہ کروں۔ یہ نہیں کہ نعمتوں نے کوئی فائدہ دیا جو سبق کے شروع میں تھی، زمین و آسمان کو دیکھے، قیامت کی باتیں سن کے تم نہیں ڈرے، پھکنے کی باتوں نے تمہیں نہیں ڈرایا، تو پھر میں تو اپنا کام کر رہا ہوں کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں گا، میں کسی لات منات خبل کا پجاری نہیں ہوں، میری ساری باتیں، میری ساری نیاز مندیاں، میری عاجزیاں صرف ایک اللہ کے لیے جو اس شہر کا رب ہے۔ الذی حرمہا، جس نے شہر کو، ولہ کل شیء، سب کچھ اسی کا ہے، تو پھر میں اس کا کیوں نہ ہو جاؤں۔ دوسرا جو میرا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ امرت ان اکون من المسلمین، صرف عبادت ہی نہیں کر رہا، مسلم بھی ہوں۔ کیونکہ عبادت میں تو بظاہر بعض دفعہ انسان ظاہری عبادت کر لیتا ہے نا، مسلم بننے میں سر سے لے کر پاؤں تک بندے کو اللہ کی فرما برداری کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے خود کو۔ کچے رنگوں کو اتار کر ایک پکا رنگ اپنے اوپر لینا چاہتا ہوں، اور وہ ہے بندگی کا رنگ۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ورنگ، کہ میں تو بھئی اب مرنے جینے سونے جاگنے شادی بیاہ ہر کام میں مسلم ہوں۔ تیسرا کام جو مجھے دیا گیا، یہ میرا منصب وان، اور یہ کہ اتلو القرآن، میں پڑھوں قرآن۔ اتلو تلا یتلو تلون سے ہی ہے، تلاوت کرنے کا لفظ اسی سے، اس میں ہوتا ہے پڑھ کر سناؤں، یعنی دوسروں کو پڑھ کر سناؤں، یہ ہے میری زندگی کا منہج۔ کوئی میرا تعارف جاننا چاہتا ہے تو میرا یہی تعارف ہے کہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، میں کسی کا بندہ نہیں ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے آگے مسلم بن کے رہوں، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ اس کے بعد فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو بات سنتا ہے ہدایت قبول کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کے اپنے ہی نفس کو ہے۔ اور ومن ضل فقل انما انا من المنذرين، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی قسمت، پھر میں کیا کروں، بس یہ بتا دو کہ میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ بالکل یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو انبیاء کرام سے زندگی کے آخری دنوں میں بلوائے جاتے ہیں۔ ہر نبی نے آخر میں اپنی قوم سے کہا نا بری ہوں منکم، نہیں تو نہ سے، کسی نے کہا اللہ فیصلہ کر دے، کسی نے کہا اللہ حکم سنا دے۔ مکہ کا دور اب آخری دور پہ پہنچ چکا ہے، بس مجھے نہیں چاہیے اب ان لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت لگانا، تو مجھے ان سے دور کر، ان کو مجھ سے آزاد کر، مجھے ان سے آزاد کر، اور بس میں تو اپنا کام کر چکا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہیے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ سَيُرِيهِمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر ہوگا کیا؟ فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم ان کو پہچان لوگے۔ اتنی پیاری تسلی دی اللہ کے نبی کو، آپ کیوں بددل ہوتے ہیں، آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں، نہیں سنتے تو نہ سنیں، اللہ آپ کو وہ نشانی اب آگے دکھانے والا اپنی زندگی میں کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ انہی کے بعد واقعہ معراج پیش ہوا، جس میں اللہ کے نبی کو بے شمار نشانیاں دکھائی گئیں، پھر ہجرت ہوئی، ہجرت کا سفر بتاتے خود ایک نشانی تھا، پھر اس کے بعد غزوہ بدر، اور ہر سال اللہ کی مدد کی ایسی پیاری چیزیں اللہ کے نبی کو دکھائی گئی کہ فَتَعْرِفُونَهَا، پھر آپ نے پہچان لیا کہ واقعی اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آیت کا آخری حصہ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب ان باتوں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ بات اللہ کے نبی کو بھی کہی اور یہ بات مجھے بھی کہی، ہم نے مجھے بھی کہی کہ اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، ویسے ہی معاملہ کرے ساتھ جیسے تمہارے عمل ہوں گے۔ دنیا میں بھی تم کو دیکھتا ہے، مرتے وقت بھی تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری زندگیوں کو دیکھتا ہے، تمہارے جینے تمہارے مرنے کو دیکھتا ہے۔ اب اس کے بعد تم چاہو کر لو۔ تو یہ تھی سورت النمل، ایک چھوٹی سی چونٹی کے نام پہ سورت تھی، پیغام بہت بڑا تھا، اور پیغام عموماً سورت کی آخری آیتوں میں ہوتا ہے۔ تین باتوں کا پیغام دے کے یہ سورت ختم ہو رہی ہے، اعبد رب هذه البلدۃ، دوسرا ان اکون من المسلمین، اور تیسرا ان اتلو القرآن۔ مجھے اور آپ کو آج کے بعد اگر فکر پڑ جائے تو اپنے ان تین کاموں کی فکر پڑ جائے، جو کرتے ہیں لوگ کرنے دے، من اقتدا فمن اهتدى فانما يقتدي لنفسه ومن ضل، جو بھٹکا جو کنویں میں گرا پھر گر جائے، فقل انما انا من المنذرین۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بندہ بستر مرگ پہ ہوتا ہے نا، اس وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، پتہ نہیں ابھی چکھا تو نہیں یہ مزہ، لیکن فیلنگ آتی ہے کہ جب کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے نا، اس کو دنیا کی چیزوں سے کوئی محبت نہیں رہتی، کس کی شادی کس سے ہوگی، بچے کیا ہوں گے، بیوی کا کیا ہوگا، اس کو فکر ہی ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے ہوں۔ مجھے کسی کے لفظ یاد آتے ہیں، بالکل بیماری کے، جو ان کے آخری دن تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، تو کہتے تھے وقت ضائع کر دیا، حالانکہ بڑے نیک انسان تھے، کہتے تھے وقت ضائع کر دیا، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں۔ کہتے تھے جو لوگ مجھے دیکھنے بھی آتے ہیں نا، تو یہ باتیں کرتے ہیں تو مجھے ان کی باتیں اتنی بوجھل لگتی ہیں، میرا دل کرتا میرے سے دور چلے جائیں، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا بیماری سے لڑ کے کہ اس کو کہتے تھے کہ سننے کے لیے بھی مجھے کتنی انرجی جمع کرنی پڑتی کہ یہ میں سنوں، حتیٰ کہ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو مجھے اس کو کہنے سے پہلے بھی اپنے آپ کو اس طرح جوڑنا پڑتا ہے۔ اب اس بستر مرگ پہ کسی کو یہ فکر ہوگی کہ میری دعوت پہ کوئی آیا کہ نہ آیا، میں نے بلایا کوئی آیا نہیں گیا، ہو جو مرضی، بس مجھے اللہ تو قبول کر لے، تو ساری زندگی سوچ کے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ موت کے وقت بھی یہی فکر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا آسان معاملہ کرے، خاتمہ بالخیر کرے، رسوا نہ کرے، حشر کے دن نشر نہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے کتاب الاسبوک کے اگلے ٹاپک کو دیکھیں گے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیماری اور بیمار ہونے کے مسائل. بیماری کیا ہے؟ جو شخص خود بیمار ہے یعنی سک پرسن وہ کیا کرے, اس کو اپنی بیماری کو کس طرح سے لینا, اور دوسرا حصہ ہمارے آج کے ٹاپک کا کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور ہم اس کو دیکھنے جاتے ہیں تو قرآن و سنت اس میں کیا کہتے ہیں. دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا اپنے اوپر غور کر لیں تو یہ کیفیت ہم سب پہ اکثر آتی ہے, کسی جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہمیں دیکھنے آتا ہے تو موسٹلی نہ پتا ہونے کی وجہ سے ہم اس موقع کو نیکیوں کا موقع بنانے کی بجائے بعض اوقات زیادہ باتیں اور دل دکھانے کا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا آج کا تفسیر کا سیشن کمپلیٹ ہوا. مجھے امید ہے کہ آج کے لیسن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا نا. کوٹلیز انشاءاللہ آج کے لیسن کا ریویو کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آج کے لیسن سے آج آپ کی سورہ کمپلیٹ ہو گئی اور اتنا کچھ الحمدللہ جسے کہا جائے, مطلب قرآن کی ایسی آیات تھیں جو بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی تھی نا, اور بہت سارے سوالوں کے جوابات بھی موجود تھے نا جی. تو مجھے یہ بتائیے آج کے لیسن سے آپ نے سیکھا کیا. جب تک میں دعا کرتی ہوں نا, ماشاء اللہ پوری سورہ نمل آپ کی آج کمپلیٹ ہو گئی اور لاسٹ میں آپ دیکھتے ہیں دعا کرتی ہوں جب تک کہ آپ نے کیا سیکھا. اور اب راحدری ویسر علی امری وحم القطۃ ملسانی یقہ جی. اللہ کی جی نشانیوں کو دیکھا ٹھیک ہے سسٹر نسرین, اللہ کی بڑائی کو دیکھا ٹھیک ہے, اور کیا دیکھا یعنی بار بار جو شروع میں جیسے غور کروایا جا رہا ہے اور اس انداز سے جسے کاغذ تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تو مانتے تھے, تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بھی مانتے تھے؟ سچ بتائیے ہے نا. یعنی جو مکہ والے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے منکر تھے نا, ایسا کیوں سمجھتے تھے؟ ربوبیت کو تو مانتے تھے لیکن الوہیت کو نہیں مانتے تھے. جی کوشش کرنے پر اللہ کی مدد اور ہدایت ملتی. ایگزیکٹلی سسٹر سنی مسلمان بندی بن کر قرآن کو مسلمان بندی بن کر قرآن کو پڑھانا گڈ ماشاء اللہ ٹھیک ہے. شرک الحمد للہ شکر ہے بہت ٹھیک ہے الحمد للہ. اللہ واز آسکنگ آن اس ڈو وی بلیو الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ. وین اللہ ول آسک آن دی ججمنٹ وٹ ول وی ڈو الحمد للہ. اس کوشچنز ریمائنڈر ایگزیکٹلی غور و فکر سے اللہ کی معرفت ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے مشرق تھے ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے اور الہ بنائے. ایگزیکٹلی انہوں نے اور الہ بنائے ہوئے تھے. کلیئرلی دس آیا امیکا اسپانڈر آن دا ونڈرفل جی وحدانیت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شرک تکبر کی وجہ سے ان کے دل میں ان کے دل نہیں مانتے تھے. گڈ ماشاء اللہ. آپ یہ دیکھیں وہ یعنی اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے کہ کوئی رب ہے نا بنانے والا, لیکن وہ الوہیت کو نہیں مانتے کہ ایک ہی الہ کام کر سکتا ہے. ان کو کیا لگتا تھا کہ زمین کا الہ الگ ہے ہوں, آسمان کا الہ الگ ہے ہوں, زمین پہ کچھ اور نظام چل رہا ہے آسمان پہ کوئی اور چل رہا ہے, اسی طرح خیر کا رب الگ ہے شر کا رب الگ ہے نا. تو وہ اللہ کے ایک ہونے کو جھٹلاتے تھے ہوں الحمد للہ جی. دی نیور کلیم دیٹ دی نیک سکائی اور لینڈ بٹ ڈفرنٹ ان ادر پلیس ایگزیکٹلی الحمد للہ دو الہ صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں جو جیسے سادا جی نے کہا نا الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ تو یہاں پہ سادا جی نے ایک آنسر بھی بتایا تھا کہ میں اور آپ کیا لکھ لیں الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ اتنا غور و فکر اتنا کچھ, تو میں اور آپ ادھر کیا کروں کیا لکھ لیں کیا لکھیں گے؟ سادا جی نے بتایا تو میں آپ نے اس کو لیا جی قل هو الله احد الحمد لله قل هو الله لا اله الا الله exactly جی الحمد للہ بہت ماشاء اللہ یعنی آپ نہیں ہو نہیں سکتا اللہ ہے نا تم ہو نہیں سکتا بلکہ کون اللہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں سکتا ٹھیک ہے الحمد للہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 61 کو دیکھیں بل اکثرہم لا یعلمون اکثر جو ہے وہ ان کے علم نہیں رکھتے کیا مراد ہے کیا مراد ہے علم نہیں رکھتے کیوں کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر کو تو معلوم ہی نہیں ان کے پاس تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے اور کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کیونکہ علم انسان کو کیا دیتا ہے جی رب کی معرفت الحمدللہ exactly علم انسان کو اپنے رب کی معرفت دیتا ہے نا اللہ کی معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے نا پھر انسان اپنے رب کی آیات پہ بھی غور و فکر کرتا ہے اور کائنات میں پھیلی نشانیوں پر بھی غور و فکر کرتا ہے گڈ ماشاء اللہ گڈ الحمدللہ یہاں پہ جو یہ آیات ہے نا یہ آج آپ کی آیت تدبر ہے ٹھیک ہے آیت 62 کے ان یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اتنی آئے ٹھیک ہے آج آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور تھوڑا سا ہم سے ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ٹیسٹ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتائیے ہوتا ہے نا ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ میں سے کون مجھے یہ کہے اور عموماً ہم اپنے طور پہ صبح شام کے اذکار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں حفاظت کی دعائیں بھی کبھی پڑھ لیتے ہیں الحمد للہ جو صبح کی نماز وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ دیکھیے بعضوں کو تمہاری تمام عبادات کے باوجود جو کہ انتہائی ٹوٹی پوٹی ہوتی ہے اس میں اللہ کی یاد کتنی ہوتی ہے کہ واقعی اس وقت میں اور آپ فوکس ہو کر اب جسے کہا جائے ہمارا دل اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے نا اب یہ دیکھیے اللہ نہ کرے اگر میرے اور آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے اس وقت جب ہم ٹوٹے بھی ہوتے ہیں اس وقت جو ہماری نماز کی کیفیت ہے اور روٹین میں جو ہماری نماز کی کیفیت ہے آپ بتائیں گے دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے نا جس نے آپ کو کوئی تکلیف کسی نے آپ کو ایزا دیا کسی نے آپ کو تکلیف دی اور اس وقت آپ جانے میں جو دو لمحے اور جو فیلنگز ہیں اللہ کے آگے جھکنا دراصل یہ ہے مترا والی کیفیت ہے نا کہ آپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بس اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں جو مجھے اس اذیت سے اس پریشانی سے اس تکلیف سے نچا دے گا نا بہت ہوتا ہے exactly الحمد للہ بالکل تو آج آپ نے الحمد للہ کوشش کرنی ہے اپنی زندگی کا میں اور آپ عمل بنائیں ڈیلی بیسس پہ بھی تکلیفیں آتی ہیں ویکلی بیسس پہ بھی آتی ہیں منتھلی بیسس پہ بھی تکلیفیں آتی ہیں ڈفرینٹ رشتوں کے حوالے سے تکلیف آتی ہیں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے نا تو پھر آپ نے انشاءاللہ لکھنا ہے کہ وہ رویے آپ کا عمل کا میں آپ کو بتا رہی ہوں استاذہ جی ہمیں بھی اس طرح کی چیزیں دیتی تھی کہ وہ رویے جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان رویوں سے بچنا ہے اور کوئی لمحہ دن کا ایسا نکالنا ہے چاہے مترا والی کیفیت ہو یا نہ ہو آپ نے انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے یعنی 24 آورس میں کم سے کم 5 منٹ آپ کچھ اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کریں اور اپنے دل کے سارے معاملات کو پیش کریں اپنی الجھنوں کو اللہ کے ساتھ رکھیں چاہے آپ کے پاس کوئی تکلیف آئے یا نہ کریں کہ انشاءاللہ میں اور آپ کوشش کرتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا نا انشاءاللہ آپ دیکھیے گا مگر میں نے ویسے نہیں کہا دل والا کہا ویسے آپ کہتے ہوں گے لیکن دل والا تعلق عموماً ہمارے مصائب آنے کے بعد جڑتا ہے نا ٹھیک ہے تو کریں گے ایکسرسائز انشاءاللہ ٹھیک ہے سب کریں گے نا الحمد للہ جی کوئی ٹائپ نہیں کر رہا جی الحمد للہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کی آئے تدبر ہے بار بار یہ اس الفاظ کو پڑھتے جائیے اور پڑھنے کے ساتھ اس کو فیل کیجیے آپ کو پتہ نہیں اس کا کیا ڈیفائن کیا تھا مترا کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے جی اس طرح کی کیفیت کیا بے حد مجبور بہت زیادہ نا بے قرار بے چین جی دل ٹوٹا ہوا جی وائس بہت ہو رہی ہے چلیے اللہ تعالیٰ احسان کر دے گا ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائے گی اینی ہو بات سمجھ آ گئی آج کی آئے تو تدبر ہے آپ نے ان شاء اللہ یہ جو عمل شروع کریں گے آج سے 10 منٹ 5 منٹ اپنی اپنی ٹائم کے حساب سے دیکھیے اور کچھ ڈھنگ سے ضرور اپنے دل کا حال رکھے, اللہ سے وہ کیفیت کو ڈیولپ کر کے اللہ سے مانگے انشاءاللہ نا. جیسے کہا جائے امام بخاری, جب بھی مجھے ان کا نام یاد آتا ہے, آپ کو یاد ہے نا وہ بھی تھے نابینا تھے, اور آج یہ بخاری پڑھی پڑھائی جاتی ہے. آج ان کی ماں کی دعا تھی نا, کتنی بے چین تھی کہ بیٹا کیسے اللہ کے نبی کی بات کو لکھے گا, اور ایسی آنکھیں ملی کہ سبحان اللہ کے چاند کی روشنی میں انہوں نے پوری بخاری لکھی نا. تو میرے اور آپ کے تو بہت مسائل ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جی الحمد للہ سنتا ہوں ایگزیکٹلی الحمد للہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ غور و فکر ستاروں کا کام بتائے گا. یہاں پہ ستاروں کو کون سا کام بتائے گا؟ اس سے پہلے بھی آپ ستاروں کے مختلف کام پڑھ چکے ہیں, لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے ستاروں کا؟ تیسرا, ٹھیک ہے, نمبر تین, یہ تھرڈ ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے, اب وہ کام کیا ہے؟ ستارے کیا کرتے ہیں؟ راستہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمد للہ. آگے آ جائیے, ساری پھر عقل کی بات کی گئی ہے, پھر کیسے اللہ تعالیٰ تقریر کرتا ہے, کیسے پردوں میں, یہ ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو آخری بات کہہ رہے ہیں آیت نمبر 66, بلے دروں کا علم ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے. کس چیز کے بارے میں ان کا علم ضائع ہو گیا ہے, لاس ہو گیا ہے, ان کا پتہ ہی نہیں ہے, کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ جی, کس کے بارے میں ان کا علم بالکل ختم ہو گیا, فنا ہو گیا ہے, نہیں پتا ان کو؟ دنیا داری کی وجہ سے آخرت کا. شاباش, آخرت کا علم, آخرت سے ان کی نگاہیں اٹھ گئی ہے, دنیا داری کی وجہ سے ساری توجہ, ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ابھی بات ہے نا, جو استاذہ جی بتا دی رہی تھی نا, کہ جیسے پانچ چیزوں کا بات کی گئی نا, کہہ دیجیے کہ امید ہے کہ وہ پیچھے لگا ہوا ہے مانگتے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات کی نا کہ اللہ کا جو فضل ہے لوگوں پر ہے, لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. کیا مراد ہے کہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ پھر یہ بتائیں گا جی کس چیز کا شکر ادا نہیں کرتے. انسان کس چیز کی جلدی مچاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کائنات میں چل پھر کے دیکھ کتنی کچھ عجائبات ہے, کتنی کچھ جسے کہا جائے چیزیں ہیں جس سے انسان اللہ کو پا سکتا ہے نا. جی نعمتوں کا, شابش, نشانیوں کا, گڈ الحمد للہ. جی الحمد للہ, ان کو مزہ نہیں آتا. اور آپ کو یاد ہے فضل کی دعا دینا آپ کو پہلے بھی اللہ سے کثرت سے مانگا کیجیے, اللہ انی اسالک من فضلک و رحمتک فانہ لا یملکھا الا انت. جی بس ایک دو منٹ اور لوں گی. جس آپ کو تھوڑا بتائیے, انک لا تسمع الموت ولا تسمع اذا ولوا مدبرین. کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ شابش, کس کا خطاب کیا جا رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اندر کا, آپ نہیں سن سکتے, کس کو کہا جا رہا ہے؟ شاباش جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. تو مردوں کو, مردے کون ہے؟ یعنی مردے کو تو آپ کون, وہ کون ہوتا ہے مردہ؟ جی کافر, جی مشرک. ٹھیک ہے, جو سننا ہی نہیں چاہتا, جو دیکھنا ہی نہیں چاہتا, جو اسلام لانا ہی نہیں چاہتا نا, جس کا دل اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے جسے کہا جائے وہ ہدایت سے دور چلا گیا نا, انہیں سماعت کا سوال ہی نہیں کریں گی. اسی طرح بعض اوقات ہوتا نا, آج کے دور میں اس چیز کو اس انداز سے لے رہی تھی کہ واقعی دور میں آپ دیکھیے جتنا زیادہ مائیں بچوں کو تبلیغ کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں لگتا کہ وہ سننا, سماعت تو موجود ہے لیکن سنتے نہیں, اتنا آپ کو آؤٹ پٹ نظر نہیں آتا. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سماعت ایسی دے کہ وہ سن کر عمل کرنے والے بن جائیں اور ہدایت لینے والے بن جائیں. یعنی مردہ دل کیسا ہوتا ہے کہ انسان سنی انسنی کرتے ہیں نا. آمین. ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ بس کر لیتے ہیں لاسٹ کی آیات کو, بس دیکھ لیجیے. یہاں قیامت کی بات کی گئی, پھر لاسٹ میں چار کام بتائے کہ ہدایت پائیں گا تو دیکھو, لیکن اگر کوئی بھٹک گیا تو اس کا وبال بھی اس پر. یعنی میں اور آپ ایک دوسرے کو دین کی طرف بلا سکتے ہیں ہے نا, حکمت کے ساتھ, لیکن میں اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو کیا کام, چار کام کرنے پڑیں گے, تین کام جس کا میں تم بتائے تھے آیت کی روشنی میں, 90 سے لے کر اینڈ تک کی آیات میں, کوئکلی بتائیے گا بس. کون سے سب سے پہلے کیا بتایا گیا؟ جی الحمد للہ, بالکل, عابدو ان عابدو رب حاضر بلد. ٹھیک ہے, نیکسٹ کیا بتایا تھا؟ مسلم شابش أن أكون من المسلمين التدهيد وأن أتلو القرآن. بس یہی کام ہے جو مجھے بھی فائدہ دے گا اور آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے کتاب الجنائز کی طرف. انشاءاللہ آپ انشاءاللہ ریڈی ہو جائیے لیسن کے لیے. آپ کا کتاب الجنائز ہے چیپٹر اس کا آپ کا سیکنڈ ہے اور اس کا ایٹ پورشن آپ سنیں گے. واقف دوان ہے الحمد للہ رب العالمین. آپ کا ہوم ورک ہے جو میں نے آپ کو آیات پوائنٹر کرنے دیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور انشاءاللہ دیا کیجیے کہ کیا فائدہ ہوا نا. کوشش کیجیے رات کی گھڑیوں میں انشاءاللہ العظیم. واقع دوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہ خیر بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے ہم کتاب الجنائز بک کے اگلے ٹاپک کو دیکھیں گے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیماری اور بیمار پرسی کے مسائل. بیماری کیا ہے؟ جو شخص خود بیمار ہے یعنی اے سک پرسن وہ کیا کرے, اس کو اپنی بیماری کو کس طرح سے لینا. اور دوسرا ہمارے آج کے ٹاپک کا کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور ہم اس کو دیکھنے جاتے ہیں تو قرآن و سنت اس میں کیا کہتے ہیں. دونوں ہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا اپنے اوپر غور کر لیں تو یہ کسی کو دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہمیں دیکھنے آتا ہے تو موسٹلی نہ پتا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نیکیوں کا موقع بنانے کی بجائے بعض اوقات اور زیادہ باتیں اور دل دکھانے کا ذریعہ بنا. مثلا میں دیکھا کہ جب لوگ کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو ایک پیٹ جملہ ہمارے کلچر کا, بہت پیلی ہو گئی ہو, رنگ کا ہو گیا, ہائی کیا ہو گیا, تو وہ مریض کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ بس اب میرا موت کا پروانہ جاری ہو گیا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. اور اتنا خوبصورت یہ ٹاپک ہے کہ مجھے اس کو پڑھانے کے دوران دل کی اندر سے شکر کی ایک کیفیت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. ہماری ہر چیز عبادت, شادی, خوشی, غم, حتیٰ کہ بیماری جیسی چیز بھی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت میں بنا دی. اگر آپ کے ہینڈ آؤٹ سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ زیادہ انجوائے کریں گے. نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں, جسٹ فوکس اور لکھیں. جتنا آپ ان چیزوں لکھیں گے یہ آپ کی ایک چیک لسٹ بنتی جائے گی اور اللہ نہ کرے جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اسی چیک لسٹ کو فالو کر سکتے ہیں. تو آج کا جو پہلا مسئلہ ہے بیماری کے اور بیمار پرسی کے مسائل میں ٹاپک ہوتا ہے جس کی پھر مزید ڈسکرپشن ہوتی ہے. حدیث ہم نہیں لکھ سکتے, آیت کا نمبر نہیں نوٹ کر سکتے, اٹس اوکے, لیکن اپنے عمل کی بات ہمارے پاس آ جائے تو وہ فائدہ مند ہوگی. پہلی بات کیا ہے کہ مریض کی عیادت نہ کرنے والے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اب یہ بات کتنی بڑی ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کوئی فلاں بندہ بیمار تھا, تم کیوں نہیں گئے اس کو دیکھنے. موسٹلی اگر بیماروں کو دیکھتے ہیں تو بھلا کیا سوچ کے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, کہ وہ جی ہمیں وہ بھی دیکھنے آئے تھے, وہ ہمیں دیکھنے آئے تھے, رائٹ, یا جی باتیں کریں گے, یا چلو بھائی جانا چاہیے. لیکن ہم بہت کم سوچتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے. حدیث بڑی خوبصورت ہے اس کی دلیل میں, کیونکہ کوئی بھی بات ہم یہاں سنیں گے یا کریں گے تو اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ دلیل کی روشنی میں دیکھیں گے. وہ نوٹ کر لیجیے, دی ایویڈنس آف دس, مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی سے سوال کرے گا. اب آپ اس جگہ کو سوچیں, میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرتا ہے, اے ابن آدم, اور ظاہر ہم عورتیں ہیں تو ہم اب بنت آدم کر لیں گے اپنے آپ کو, میں بیمار ہوا, انہیں میری بیمار پرسی کیوں نہ کی. ابن آدم عرض کرے گئے میرے رب, تو رب العالمین ہے, تیری بیمار پرسی کا کیا مطلب, یعنی تو کیسے بیمار ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے, لیکن تو نے اس کی عادت نہ کی. اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے یعنی میری رحمت اس بیمار بندے کے پاس پاتا. یعنی جب ہم کسی بیمار کو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں ہمارے پاس ہوتی ہے, اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ملتی ہے. ایک دوسرے آدمی سے سوال ہوگا, اے ابن آدم, میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ دیا. ابن آدم عرض کرے گا, میرے رب, تو رب العالمین ہے, میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہ کھلایا, تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا ثواب مجھ سے حاصل کر لیتا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے بڑی بڑی چیزیں بن رہی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور آدمی سے پوچھا جائے گا, اے ابن آدم, میں نے تجھ سے پانی طلب کیا, تو نے مجھے پانی نہ پلایا. ابن آدم عرض کرے گا, اے میرے رب, تو رب العالمین ہے, میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا, تو نے اسے پانی نہ پلایا, مجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا ثواب مجھ سے پا لیتا. اب آپ اس روایت پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں, یہ ہے اسلام. اب دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم دین کے نام پہ بھی نماز روزے ہی کو بس اہمیت دیتے ہیں, اور پھر بعض دفعہ اپنے اعمال اچھے نہ دکھا کر لوگوں کو اسلام کو باتیں کروانے کا ذریعہ بناتے ہیں. حالانکہ اگر آپ اور میں غور سے دیکھیں تو ہمارا دین تو حکمات میں چھپا ہوا ہے. ایک جملہ بولوں گی, اگر آپ لکھ سکیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدے کا ہوگا. اللہ سے تعلق بندوں سے تعلق میں جھلکتا ہے. یعنی ہاؤ اسٹرانگ از مائی ریلیشن ود اللہ سبحان تعالیٰ, ہاؤ کین آئی شو دس, آئی کین شو دس ود دا ریلیشن آف ہیومن بینگ. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے. جیسے آپ دیکھیے, ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے سے پیار ہوتا ہے نا, تو جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے بچے اچھے لگتے. کسی اور کا بچہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو, اپنی بہن جب اپنے بھائی کے بچے کو دیکھ کے اٹھے گی تو یہ کیا ہے, بہن اور بھائی کا پیار ان کے بچوں کے پیار کی صورت میں جھلکتا ہے. یہ جسٹ ایگزامپل تھی. ہم سب اپنے لیے اس میں لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے نا, وہ اللہ سے تعلق تو عبادات کی صورت میں دکھتی ہے. نماز فجر کا اٹھنا اللہ سے محبت کی دلیل ہے, لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق انسان کا بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت نیک ہیں, بہت عبادت گزار ہیں, لیکن اللہ کے بندوں سے آپ کو پیار نہیں. تو اس حصے سے جو بات ہم اپنے لیے عمل کی لے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ کبھی بھی پتہ چلے کہیں کوئی بیمار ہے, جائیے. دیکھیے موسٹلی ہمارے کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانے کی وجوہات کیا ہوتی ہے, نمبر ایک وہ ہمارا رشتہ دار ہے, نمبر دو وہ ہمارا دوست ہے, ہمارے جاننے والے, ایک چوتھی ریزن ہوتی ہے ہم بیمار ہوئے تھے تو وہ بھی مجھے دیکھنے آئے تھے, رائٹ, چلتے ہیں ہم بھی. مسئلہ یہ چیزیں ہیں. لیکن ابھی آپ اگلی روایتیں سنتے جائیں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ کا دل ہوگا, اچھا ابھی 10:30 ہوئے ہیں, اوکے 12 بجے تک فارغ ہوں, آئی ہیو 1 hour, لیٹ سی ہو از سک, آئی ول گو دیئر, آئی ول وزٹ دیم, ایون وی کین گو ٹو دا ہاسپٹلس. آگے کچھ روایتیں پڑھیں, پھر آپ کو ایک پروجیکٹ کا ذکر کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ, کہ جو اگر ہم مسلمان شروع کر لیں اٹ شوڈ بی اے دعوی پروجیکٹ, ٹھیک ہے. لیکن تھوڑی سی اور رغبت سن لیجئے کہ کسی بیمار کو دیکھنے کا اجر کیا ملتا. تو اگلی چیز کیا ہے, مریض کی عیادت کا ثواب ملتا ہے. اس کا ریفرنس صحیح احمد, ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے, حضرت علی اس کے راوی ہیں. اچھا, اس بارے میں جتنی عربک روایتیں, انشاءاللہ ہم اس کو الگ کسی وقت پہ دہرائیں گے, اور کیونکہ اگر اس وقت میں پوری پوری حدیث پڑھوں تو بعض دفعہ بات بوجھل بھی ہوتی ہے. اور تلی حدیث سن لیجئے, بہت ہی خوبصورت ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فاتے ہوئے سنا ہے, جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے, عیادت تو سمجھ گئے نا, اچھا عیادت لفظ میں بھی عود ہے, ٹو ریٹرن, عید کا جو لفظ ہے نا, عید وہی لفظ ہے. عیادت اینڈ عید از دا سیم تھنگ. کیسے؟ بار بار آتی ہے. بیمار آپ کے پاس نہیں آ سکتا, سم ٹائم کیا ہوتا ہے جب آپ کی, ہم آپ کے گھر آ گئے اب آپ آئیے گا, موسٹلی ٹرنس چلتی ہیں نا, پھر کوئی نائم کہتے ہیں لوگوں تو آئے نہیں اب ہم کیوں جائیں. لیکن بیمار خود نہیں ہم اس کو دیکھنے بار بار جائیں گے, کچھ دن کے بعد دوبارہ چلے اور گلا نہ کریں کہ ہم اتنی دفعہ آ گئے. تو لہٰذا جب کوئی ادھر جاتا ہے تو اس کے پاس پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستے پر چلتا رہتا ہے. آپ سوچیے ذرا, کہاں جاتے ہیں آپ؟ آپ یونیورسٹی گئیں کبھی, اسکول گئیں, آپ دیکھیے کہ 5 منٹ میں اگر آپ نے مائٹ بھی 2 میل کا فاصلہ طے کیا, یہاں سے آپ کے سکول تک کے پورے رستے کو اللہ سبحانہ تعالی جنت کا راستہ بنا دیتا ہے جو بیمار کو دیکھنے جائے. اگر آپ اتنا ہی وقت کر کے کسی بیمار کو دیکھنے جائیں گے تو وہ پورا راستہ آپ کا جنت کا راستہ بن جائے گا. پھر جب بیٹھتا ہے, یعنی جتنی دیر اپنے بیمار بھائی یا بہن کو دیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے, یعنی ہی از اللہ رحمہ مرسی. اگر عیادت کا وقت صبح کا ہو تو شام تک 70,000 یعنی 70,000 اینجلز یعنی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اللہ اکبر, کی بخشش کی دعا کرتے رہے, اور اللہ جنہوں نے توبہ کی ان کے ماں باپ کو بخش دے. تو اب آپ بتائیے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں نا, ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری دعا کسی کو کتنا فائدہ دے. ہم خود گناہگار ہیں, ہماری دعا قبول نہ ہو. مائٹ بھی کوئی ایسی چیز ہمارے جسم پہ ہے جو ہماری دعاؤں کو روک لے اللہ تک پہنچنے میں, لیکن فرشتے جب کوئی دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ کتنے انوسینٹ ہیں فرشتے, اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ بینیفٹس آف وزٹنگ دا سک پرسن جمع کریں تو پہلی چیز کیا تھی کہ جب ہم کسی سکھ پرسن کو وزٹ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی وہاں موجود ہوتے ہیں. چیز ہم نے ابھی دیکھی کہ جب ہم کسی کو وزٹ کرتے ہیں تو جتنا رستہ ہم طے کرتے ہیں یہ جنت کا راستہ ہو جاتا ہے, سبیل الجنہ بن جاتا ہے. پھر تھرڈ تھنگ ہمیں کہ جتنی دیر ہم کسی سکھ کو دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت ہمارے پاس ہوتی ہے. فورتھ بینیفٹ ہم نے دیکھا کہ شام تک, اگر ہم نے صبح کو وزٹ کیا تو شام تک 70,000 اینجلز ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو 70,000 اینجلز جو ہیں وہ ہمارے اس کام کے اندر مددگار ہوتے ہیں, اور اگر شام کو کرے تو پوری رات. کوئی آپ کی ماں بھی اس طرح نہیں کر سکتی آپ کے لیے دعا کہ آپ سو جائیں اور میں آپ کہہ لیں, تو پھر کیا ہم فائدہ نہیں لیں گے؟ اب دل چاہ رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم کیا کریں, سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے انسان کو صلہ رحمی دیکھنی ہے. آپ لوگ اس طرح سے, اب تھوڑی سی میں پریکٹیکل چیزیں بھی ساتھ ساتھ آپ کی مدد کروں گی نا, کیسے کریں کیا کریں. دیکھیے کہ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں نا چیزیں. آج کل ہم الحمدللہ گھر بیٹھ کے بھی عادت کر سکتے ہیں. پہلے دور میں ہوتا تھا لوگ چل کے جاتے تھے, سواری پہ جاتے تھے, لیکن اس طرح سے جا کے ایفرٹ ہوتی تھی. آج کے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنے دن کا کوئی ایک وقت جس میں آپ فری فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ پر میں رکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائم میرا وزٹنگ دا سک ہے. کیسے؟ فون پکڑے, جو جو بیمار ہے نا ان کے ناموں کی ایک لسٹ بنا لیں, جسٹ 2-3 منٹس, ناٹ مور دین دیٹ. اب ہم حال بھی اگر مریض سے ہی پوچھنے لگ جائیں کیا حال ہے کیسے ہوتا ہے, وہ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم ڈاکٹر ہیں, پھر اس کی پوری سمٹمس پوچھتے ہیں, پھر ہم 3-4 نسخے بھی بتانا پسند کرتے ہیں. اٹس ناٹ گڈ وے. بعض دفعہ مریض کو منع ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں کھانی, یہ مساج نہیں کرنا, ہم کہتے ہیں کہ میری اما یہ تیل ملتی تھی تم بھی ملو. اف یو فیل اٹس گڈ, یہ ہو سکتا ہے, یہ چیز جو ہے آزمائی ہوئی ہے, سجیسٹ کریں, فورس نہ کریں, ٹھیک ہے. تو آپ اور میں کس طرح کریں, حدیث اس میں آئے گی آگے انشاءاللہ, کہ ایک موقع پر فجر کی نماز کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا صحابہ سے کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے صدقہ دیا, تو حضرت ابو بکر کا ہاتھ کھڑا ہو گیا. کہا آپ صبح صبح اٹھ کے آگے اور صدقہ بھی دے دیا, کیسے؟ کہا آ رہا تھا تو مسجد کے راستے میں ایک شخص مانگنے لگا تھا, اس کو میں نے صدقہ دے دیا. پھر اسی طرح سے آپ نے کہا کہ کون ہے کہ جس نے کسی بیمار کی عادت کی, تو ابو بکر کا ہاتھ اٹھ گیا. کہا فجر کی نماز پہ آپ آئے, آپ عادت بھی کر رہے ہیں, آپ ذرا سوچیں ہم اس وقت کسی بیمار کی عادت کا کسی کا دروازہ بھی ناک کرے تو لوگ مقدمہ کر دیں گے آپ کے اوپر کہ آپ کو مینرز نہیں آتے. ادھر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دورے نبوی میں لوگ کتنے زیادہ جلدی اٹھنے کے عادی تھے, کہ فجر سے پہلے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی تیمارداری کر دی تو ان کو یہ آکورڈ نہیں لگا, ٹھیک ہے. تو گویا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم دوسروں کو دیکھیں, آپ کی دوستوں میں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں آپ ان کی ایک لسٹ بنائیں, ٹھیک ہے. جا سکے بہت اچھی بات ہے. اگر آپ ایک دن میں ایک جگہ وزٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بتا دیں کہ میں جسٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئی ہوں, پھر آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے کچھ بنا کے لے جائیں. جب بھی کچھ کریں جسٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, روب نہیں ڈالنا, احسان نہیں, اچھا ہم بھی بنائیں گے, یخنی بنائی تھی آپ نے کیا بھیجا. ٹھیک ہے کریے, اچھی بات ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا آپ بھی کریں, لیکن جو بھی کرے صرف اللہ کے لیے کرے. اس کے بعد فون کر لے, ای میل تو کر سکتے. دیکھیے آپ اگر اس وقت بھی گھر جا کے سوچیں کہ آپ کو کن کن کی بیماری کا پتا چلا ہوا ہے, اور میرا حال ہے آج کل تو بچے بھی بیمار ہیں, اللہ کی پناہ میں سب ہوں, بڑوں کو بھی بیمار ہے, کسی کو گھٹنوں کی درد ہے, کسی کو ٹانگوں کی درد ہے. اگر ہم اجر لینے والے ہیں نا تو ہم کسی نہ کسی طرح سے موقع ڈھونڈ لیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم ناروے میں تھے تو ایک پروجیکٹ پہ ہماری بات ہوئی, مجھے پتا نہیں کہ وہ کہاں تک پہنچا. میرے ہسبینڈ کا یہ آئیڈیا تھا, وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم سب کو اپنے اسلام کو کس طرح سے ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم یہاں کے ہاسپٹلس میں جائیں اور وہاں جو نان مسلمز ہوتے ہیں, اگلا ہمارا مسئلہ بھی یہی آ رہا ہے کہ ہم نان مسلم کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آئیے اس مسئلے کو پڑھ کے پھر یہ پروجیکٹ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتی ہے اور میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں گی, مائٹ بھی آپ اپنے اپنے شہروں میں اس کو کر سکیں. تو بیماری سے متعلق اگلی بات کہ غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے. یعنی سم ٹائم پیپل آسک کوسچنز کہ اف سم ون از نان مسلم, اس کی دلیل یہ بخاری کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا مت کیا کرتا تھا, وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دوران عیادت یعنی اس کو ملنے جب گئے تو آپ نے اسے کہا کہ مسلمان ہو جا, تو وہ مسلمان ہو گیا. یہ بخاری کی روایت ہے, یہاں تو بہت ہی مختصر روایت ہے, یہ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ اس سے دو تین باتیں سمجھ آتی ہیں, کیونکہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو حدیث میں سے عمل نکالنا بھی آنا چاہیے نا. پہلی بات ہے کہ ہم اپنی خدمت کے لیے نان مسلمز کو رکھ سکتے ہیں, بلکہ آئی ول پریفر دس. وائی؟ اف آئی ایم اے گڈ مسلم اور ایک نان مسلم عورت میرے گھر میں آتی جاتی ہے, میرا سکون دیکھتی ہے, میری زندگی کا اطمینان دیکھتی ہے, اور اگر وہ میری ہم زبان ہے تو میرے زبان سے یا میں کوئی لیکچر ایسا چلا دوں گی جس کو وہ سنے گی, وہ کام کر رہی ہے آپ انگلش کا لیکچر چلا دے, وہ کام کر رہی ہے اس کو اردو آتی ہے. بعض دفعہ ہم ایسے موقع پہ تھوڑے سے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نان مسلم کو اس طرح نہیں بلائیں گے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ڈاکٹر نان مسلم, ہمیں جتنی گروسری آتی ہے سب نان مسلم اسٹوروں سے آتی ہے موسٹ آف دا ٹائم. مسلمان جو ہوتا ہے نا ہر موقع کو دعوی اپرچونیٹی بنا لیتا ہے, ویسے تو یہ نہیں ہونا تھا ویسے ہو جائے. مثال ہے کہ اگر میں ہوں اور ایک فیمیل ہوں, اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاؤں, تو میرے پاس دو آپشنس ہوں کہ دونوں فیمیل ہیں, ون از مسلم ون از نان مسلم, تم کس کے پاس جاؤ گی؟ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نان مسلم کے پاس جاؤں گی, کہ جب وہ میری بیماری کا علاج کرے گی تو میرا اس سے کلوز ریلیشن ہوگا, تو میں اس کے ساتھ پھر زیادہ بات کرنے کا موقع بناؤں گی. کیا بڑی بات ہے کہ وہ مجھے جسمانی صحت دینے کا ذریعہ بنے, میں اس کی روحانی زندگی کا ذریعہ بن جاؤں. ٹھیک ہے, پھر اگلی بات, اس سے کیا پتا چلی کہ وہ بیمار ہوا تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم گئے خود, آپ مالک تھے نا بڑے تھے تو جا سکتے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے ملازموں میں ڈرائیورز میں یا کوئی غریب ماسی ہیں واقعی وہ کبھی بیمار ہیں تو ہم جائیں ان کو دیکھنے کے لیے. پھر اگلی بات دیکھیے جو اصل میں سب سے خوبصورت بات ہے کہ آپ نے اس ڈیتھ بیڈ پہ بھی اس کو کہا کہ اسلم مسلمان ہو جا, دعویٰ کی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چونکہ دیکھ چکا تھا اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا باپ اس کے پاس بیٹھا جو جیو تھا, اور آپ کو پتا کہ جیوز آر ویری سٹبن, وہ اپنا دین نہیں چھوڑتے, کرسچنز بہت ایزیلی چھوڑ دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کہا کہ اسلم مسلمان ہو جاؤ تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو پاس ہی تھا, تو باپ نے بچے کی آنکھوں میں کوشچن دیکھا تو کہنے لگا کہ جو ابوال قاسم کہتے ہیں وہ کر لو, اور اس بچے نے پھر کلمہ پڑھا. اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ جو ہی اس نے وہ کیا اس کے دیر بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ یہ بچہ مسلمان تھا اب ہم اس کا کفن دفن فیونرل اسلامیکلی کریں گے, آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کچھ سیٹل ڈاؤن کیا, اور پھر اس کے بعد جب آپ وہاں سے گئے تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں خوشی سے پکار رہے تھے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا. سبحان اللہ, کاش تو نہیں کہنا چاہیے, دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ یہ تڑپ آج ہمیں بھی لگا دے. کسی ایک بندے کو ہماری وجہ سے ہدایت مل جائے, شاید یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے. देखिए आप कहीं जा रहे हैं ना, आप गिर रहे हैं तो आप किसी दूसरे को हाथ देते हैं, जो ही आप उसको हाथ पकड़ाएंगे ना आप खुद भी सिक्योर हो जाएंगे। आज के दौर में जो फितने हैं ना मुसलमान उम्मत के ऊपर, इन फितनों से बचने का एक बहुत बड़ा इलाज क्या कि हम दावा में आ जाए। हम जब दूसरों को बताएंगे तो दूसरे इंशाल्लाह हमारी बात पर अमल करेंगे तो हमारा अपना अमल भी मजबूत होगा। तो बहरहाल ये कि ये करें, अब इसके लिए हम क्या करें, इस पे थोड़ी सी ये चीज है कि अगर आप सब साथी जितने भी आपको फील होते हैं, सर पे मैं फील करती हूँ ओल्ड पीपल जैसे होते हैं, आप हॉस्पिटल वाला लेटर लिखे कि वी आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ सिस्टर्स एंड लाइक दिस एंड वी वॉन्ट टू कम एंड विजिट योर पेशेंट। मेरा ख्याल नॉर्मली भी कोई मना नहीं करेगा, आई थिंक सो। अगर आप वन ऑन वन बेस पे खुद जब मौका मिले एक दो फूल ले ले, या तो मुश्किल नहीं अपने घर के बाग से एक फूल उतार लें, हॉस्पिटल में चले जाएं और वहां जो लोग हैं नॉन मुस्लिम उनके कम है तो आप जाके उनसे बात करें। रियली मैंने खुद इस एक्सपीरियंस को आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले किया। हमारी एक सिस्टर थी, काफी सिक थी नॉर्वे में, तो हम उनको देखने के लिए जाते थे तो समटाइम बहुत ही इमोशनल चीजें देखनी पड़ती थी। एक ऐसा वक्त आया कि जब उनको किसी एक रूम में रखा गया तो वो रूम ट्विन था, यानी उसमें दो बेड थे और दूसरे बेड पे रियली 80s और 90s के इन बिटवीन कोई लेडी थी नॉन मुस्लिम, वो थी, वो दरवाजे को देख रहे थे। ऐसे फील होता है कि वो किसी का रास्ता देख रहे हैं ना, शायद इनके पास कोई आता नहीं है। रनी जब मैं उनको देखने गई, उनको मिली, उसके बाद वो दूसरी भी जो सिस्टर थी बुढ़ी थी, फिर मैंने उनको नॉक किया, उनके पास गई बैठी, बिली शी वॉज सो हैप्पी। और जो बात बाद में हमें पता चली वो क्या थी कि जो हमारी वो मुस्लिम सिस्टर थी उनके पास हर वक्त आंता लगा हुआ है। आप कहते हम लोग कितना जाते आते हैं और उनकी फैमिली भी उधर इतनी बड़ी थी, तो हॉस्पिटल वाले और दूसरे मरीज हैरान थे कि इनके पास इतने लोग देखने को आते हैं और कई ऐसे मरीज इनके पास महीनों के सालों को नहीं आता। फिर वहां बात करें, फिर एक जो सिस्टर थी जब मैं गैस गई ना तो अब वो नॉर्वे में लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती और उर्दू तो ऑब्वियसली नहीं आती, तो उसको मेरी इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी और वो नॉर्वेजियन थी, तो हम इशारों के नायों से थोड़ी बात करे। फिर उसके बाद वो अपने बिस्तर से उठी, फिर ऐसे साइड टेबल जो था उसका ड्रॉ खोला तो उसमें से ना कुछ निकाल के लाई, तो एक तस्वीर बच्चे की तस्वीर थी। फिर बता रही कि ये मेरे बच्चे का बच्चा है, किधर है, कहाँ है, दूर है, कभी आता है कभी नहीं आता। इट वॉज सो इमोशनल पेनफुल, इतनी वो दुखी थी। फिर खैर मैंने उनको कहा मैं आपकी कुछ हेल्प करूं, यू वांट टू गो टू रेस्ट होम, कभी पूछ के इजाजत लेके उनको थोड़ा दबाएं, उनके बालों में कंघी कर दें, यकीन करें ये खामोश तबलीग होगी। और आपको था कि बीमारी में इंसान के ऊपर से पर्दे हटे होते हैं, परेशान बंदा फितरत के करीब होता है, वो जो फितरत पे पर्दे पड़ जाते हैं ना वादे लस के ऊपर वो छोटे होते हैं। इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सबसे बेस्ट दावा प्लेसेस मेरी नजर में आज के दौर में दो हैं, जेल और हॉस्पिटल्स। जेलों में भी आप देखिए कि जब लोग गए होते हैं तो ऑफकोर्स वो उनके ऊपर इल्जाम आते हैं, कभी सच्चे कभी झूठे, कम अज कम वो एक सोसाइटी से कटे हुए तो होते हैं ना, तो हमारी बात उन पर बहुत जल्दी असर कर सकती है अल्लाह के हुक्म से। और दूसरे हॉस्पिटल्स कुछ खिला दें, पिला दें, कुछ मांगे ना। और ऑफ कोर्स आप पहले दिन जाके सब कुछ नहीं करेंगे कि आप उनको जानते भी नहीं और आप खाना खिला दें, ऑफ कोर्स वो लेंगे भी नहीं। और इन मुल्कों में तो आपको होता है कि इतना ओपन कोई होता भी नहीं, जस्ट अपने पास कुछ पैक्ड चीजें रखें, कोई क्रैकर्स रखें, कोई ऐसी चीज जो आमतौर पर लोग खा ही लेते हैं और ऑफर करें, कोई ले तो ले, नहीं तो छोड़ दें, कोई अच्छी बात कर दें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अजर का अजर और दावा की दावा। और इस पे आप अकेले भी करें और मिलके उस हॉस्पिटल वाले से एक लेटर दे, बल्कि वो लेटर भी हमारे पास लिखा हुआ है कि जो हमने एक हॉस्पिटल में भेजा था कि हम अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपके लोगों को विजिट करने के लिए आना चाहें। और मैंने देखा कि नॉर्वे में लोग इन चीजों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आई थिंक सो यहाँ भी ह्यूमन रिलेशन को लोग ऑलवेज लाइक करते हैं। और जब उनको यकीन हो यू आर डूइंग दिस फॉर ह्यूमैनिटी बेस्ड और इसमें कोई आपका हिडन पर्पस नहीं है तो दे डोंट माइंड, तो आप और मैं इस तरह कर सकते हैं। कम अज कम अगर ये नहीं भी कर सकते ना तो कभी अपने किसी सिख को देखने जाए ना तो 2-4 लोगों को देखा है, तो इंशाल्लाह आप देखकर इस इंशाल्लाह दोनों और आपको अजर भी मिलेगा। तो इंसानों से प्यार करें, ये इंसान दुनिया में अल्लाह का तोहफा है। और दुआ क्या करे कि अल्लाह इनको तूने आग के लिए पैदा किया, कई आग में जलेंगे, कितने स्पेसिफिकेटेड लोग होते हैं नॉर्मली, लेकिन क्या हम अपना इस्लाम छुपा के अपने साथ ले जाएंगे? और रियली जो हम नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं हमारी बड़ी सख्ती आने वाली है अगर हमने ये दावा अपॉर्चुनिटीज अवेल ना की। हमारे यहाँ रह के भी टर्म्स मुस्लिम دیے سب کو بھیجیں، خوشی غم دکھ سکھ میں سب کو دیں، اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو پھر اپنا سمجھیں گے. بہرحال بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن ضرورت ہے. اگلا مسئلہ پڑھتے ہیں. بیمار کی عیادت کے وقت درج ذیل الفاظ 7 مرتبہ کہنے مسنون ہے. روایت نوٹ کر لیجئے، ابن عباس سے ابو داؤد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی مریض کی بیمار پرسی کرے، یعنی اب جا کے کرنا کیا ہے یہ بھی تو پتا ہو نا، اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہے. کیا میں لفظ بولتی ہوں عربی کے، آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے تاکہ بک میں جب آپ بعد میں پڑھیں تو آپ کو مسئلہ نہ ہو. اسأل اللہ، اسأل اللہ العظیم، رب العرش العظیم، رب العرش العظیم. کچھ لوگ ربی پڑھے ہیں، ربا ہے، با پہ زبر آتی ہے. رب العرش العظیم این یشفیک، یہ بس اتنے سے لفظ ہیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیک، اس کا مطلب یہ ہے میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و برتر اللہ کی ذات سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتی ہوں. یعنی ہم یہ بات 7 دفعہ کہیں گے تو اس کا فائدہ کیا، اللہ اس بندے کو شفا دے دیتا ہے بشرطے کہ اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنی آسان ہے نا لفظ. آپ کو کسی کا پتہ چلتا ہے آپ کی دوست بیمار ہے، آپ کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے، آپ یہ 7 دفعہ پڑھیے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیہ کا سمپل سے لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے آپ کے لیے شفا مانگتے ہیں اور ہر بیماری کا علاج ہے، شرط ایک ہے کہ اس کی زندگی کے دن ابھی باقی ہوں. تو یہ عمل کرنے والا ہے تو اس کو مانگیں گے انشاءاللہ. کچھ اور دعائیں بھی ہم آگے دیکھیں گے. اگلا مسئلہ کیا ہے کہ بیماری میں نہ شکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. اس کو پڑھ لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کی عیادت کے لیے تشریف لائے. بدو کا آپ یوں لگا لی جیسے دیہاتی ولیجر، کم پڑھا لکھا سیدھا سادہ بندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لاتے تو فرماتے، فکر نہ کر، یہ بیماری تمہیں گناہوں سے انشاءاللہ پاک کر دے گی. چنانچہ آپ نے اس بدو کی عادت کے وقت فرمایا، فکر نہ کرو، یہ بیماری تمہیں انشاءاللہ گناہ سے پاک کر دے گی. بدو نے کہا، اب سنیے وہ بدو تھا نا، اب اس نے اس کو ایسے سمجھا، کہنے لگا، آپ کہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک کر دے گی، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخار، یعنی اس نے اپنے اوپر قرض کیا کہ میں تو اس بیماری سے اب قبر میں چلا جاؤں گا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر ایسے ہی صحیح. یہ بخاری کی روایت ہے. تو کیا پتا چلا کہ اگر مریض کہتا نا، ہائے میں مر گیا، ہائے تو باہ ہو گیا، ہائے میری تو ٹانگ ٹوٹ گئی، ہائے میری تو جان نکل، نہیں کہنا چاہیے، اس سے وہ بات ہو جاتی ہے. بیمار کو ہمیشہ اچھی بات بولنی چاہیے. اب اس میں ہمیں ایک دوسری دعا ملی ہے، یہ بھی آپ میرے ساتھ دہرائیں گے، بہت ہی چھوٹی سی ہے. لا باس طہور انشاء اللہ، لا میں نے نہیں، با سہارت، دیر از نو حرج اس میں، یعنی اس بیماری سے فکر نہیں کرو، طہور انشاءاللہ یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کرے گی. یہ کیا بات ہے، بیماری گناہوں سے کیسے پاک کرتی ہے؟ آگے روایتیں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں گے بڑی خوبصورت ہے. حقیقت یہ کہ جو بھی تکلیف ہمیں آتی ہے نا، یا تو ہمارے کسی گناہ کی شامت ہوتی ہے اور اس بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرتا ہے. یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ ایک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت ہو جاتی ہے اور اس محبت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت دے دیتا ہے. اللہ دے سکتا ہے، اس کی جنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، عادل بھی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے میں بھی وہ خوبیاں نہیں ہیں، وہ گٹس نہیں ہے کہ اس درجے کی جنت میں جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر بیمار کرتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے اور اس دکھ کے تکلیفیں دنیا میں سہ کر اس کے بدلے میں پھر اس کو آخرت میں جنت مل جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے اس کو بگاڑ دے یا اس کے لاڈ ہی بیکتا رہے. موسٹلی ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ بس جو اچھا کام کر رہا ہے ہم اس سے خوش ہیں تو ہم اس کو اچھے کام کریں گے. بعض دفعہ ماں بچے سے پیار کرتی ہے پھر بھی انجیکشن لگواتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس انجیکشن کے بعد بچے کو صحت نہیں. تو لہٰذا ایسی چیزوں میں انسان کو ہمیشہ پازیٹو تھنکنگ رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد بیمار پرسی کے وقت مریض کے پاس تسلی اور حوصلہ دلانے والی باتیں کرنی چاہیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلی بات کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اچھا باتیں کرتے ہیں، موسٹلی دل توڑنے والی باتیں، رنگ پیلا ہو گیا، ہلکے پڑ گئے ہیں، اچھا ڈاکٹروں نے کیا بتایا ہے، اچھا پھر کہاں درد ہوتی ہے۔ نہیں، اچھی باتیں کریں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ اچھا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، کوئی جان لیوا بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے ایک ٹائم بتا دیا کہ اتنے مہینے کے بعد بس بندہ گیا، اس وقت دیکھ لے کو کہ نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو وہ میری مدد کرے گا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس سے مریض بھی خوش ہوں گے۔ بعض دفعہ مریض چڑھنے لگتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا، ایک تو دوائیوں کا اثر، بیماری تکلیف، اوپر سے لوگوں کی بات ہے۔ مجھے کسی کی یاد آ رہی ہے بات کہ وہ جب بیمار ہوئے اور آخری دن تھے زندگی کے تو ہو گئے، تو وہ کہتے تھے کہ جب یہ آ کر میرے پاس حال پوچھتے ہیں نا، میرے سناؤ کیا حال ہے، تو مجھے سے لگتا ہے میں گہرے کنویں سے نکل رہا ہوں اور اتنی طاقت لگاتا ہوں کہ یہ کہوں کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو مریض کے پاس بہت باتیں نہیں کرتے، یہ بھی ایک چیز نوٹ کر لیں۔ اور اسی طرح جب بالکل ہی آخری دن تھے تو کہتے تھے کہ میرے پاس آ کے لوگ آپس میں باتیں شروع ہو جاتے نا، مریض بےچارا لیٹا، ایک خالہ پھوپھی مامو، تو کہتے تھے کہ میرا دل کرتا ان کو بچ دو، ان کی باتیں آوازیں کانوں میں جو پڑتی ہیں نا، ظاہر ہے کہ انسان کے کانوں پہ بہت پڑتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ بیمار بالکل وہ چڑیا کے مریض کو ستانا نہیں چاہیے، اچھی باتیں کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنی علما اللہ فقہنا فی الدین، اللہم انی اسالک الہدی والتقی والعفاف والغنا، ربی یسر ولا تعسر والخیر وبک نستعین یا آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی؟ الحمد للہ۔ بہت ہی خوبصورت ٹاپک کتاب الجنائز میں آج ہمیں اور زیادہ پتہ چلی، عیادت، کیا نیت اور ارادہ کیا آپ لوگوں نے؟ الحمد للہ رب العالمین، میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جو ہم نے پہلے مسئلہ نمبر 2 میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تو اس سے آپ لوگ کیا چیز سمجھ آئی؟ ہمیں وہ سب کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، انشاءاللہ عیادت، بالکل اللہ کے لیے کرنا ہے سب۔ جی، کیونکہ ہمارا مجموعی تاثر کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی بیمار کی عیادت کو جاتے ہیں، کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں، کسی کی تیمارداری کرتے ہیں، تو اس سب میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ فلاں وقت میرے کام آیا، اب ہمیں یہ نہیں کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ، بلکہ ہمیشہ خوش ہو کے بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے، اور اس نیت سے کہ میرا اللہ راضی ہو۔ یعنی ہمیں اپنی زندگی کا کوئی کام اب اس نیت سے نہیں کرنا کہ مجھے میں کروں گی تو لوگ خوش ہوں گے، میرا رب خوش ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز ہمیں بہت اطمینان اور سکون دے گی۔ پھر ہم نے ایک چیز اور دیکھی کہ جو کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو فرشتے اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح سے شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ کتنا اس چیز کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آ جائیں، تو کتنا آسان ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جیسا کہ دعویٰ کے حساب سے استاذہ جی نے کہا, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کوئی ہم نے ضرور نہیں. اگر ہم نان مسلم ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمیں پھر یہ کام ضرور کرنا ہے کہ ہاسپٹلز میں جا کے وہاں ان کی عیادت بھی کریں اور دعویٰ کا بھی کام کریں. جیسے کہ ہمیں رمضان ہے کہ ہم تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ضرور دعوے کا کام کر سکیں. اور پھر عیادت کرتے وقت کن الفاظ کو, کن الفاظ سے ان کے لیے دعا مانگنی ہے. اور یہ واقعی یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور اس کو یقین سے مانگنا. ایک چیز اور ہم نے سیکھی تھی کہ جب ہم بیمار کے پاس جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, نان مسلم کی بھی بیمار پرسی کرنی چاہیے. جی بالکل. اور جب ان کے پاس جائیں تو ان کو حوصلہ دینا ہے, باتوں باتوں سے, بہت باتوں سے بچانا ہے, مایوسی سے بچانا ہے, شکر کی طرف لے کے آنا ہے ان کو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری دی ہے تو وہ ان کے گناہوں کو جھاڑ رہی ہے, انشاء اللہ تعالیٰ ان کو شفا ملے گی, لا باس طہور ہم انشاء اللہ. جی یہ الفاظ بھی کہنے چاہیے. اور یہ دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ, یہ دعا بہت اچھی ہے. اس کو ہمیں یاد کر کے دوسروں کے لیے ضرور مانگنی چاہیے کیونکہ موت کے سوا اس دعا میں شفا ہے. موت یعنی اگر موت کا وقت نہیں تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کو 7 دفعہ پڑھیں گے تو شک کو شفا ملے گی. تو اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں اور دوسروں کے لیے ہم باعث برکت آسانی کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لینے والے ہمیشہ ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز بہت فائدہ مند ہوگی اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس چیز کے ساتھ نیکی کی طرف لے جانے والے ہوں. ناشکری سے خود کو بھی بچانا ہے, بچوں کو بھی, اور اگر کوئی ہمارے ارد گرد کوئی ناشکری کر رہا ہے تو اس سے بھی اس کی تلقین کرنی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے اللہ کو پسند ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین آسانی کرے. جزاک اللہ خیر, واسو جزا. انشاء اللہ تعالیٰ کل اگلے لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے اور ہمارے جو ایڈمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ کرے. اگر کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, کوئی مشکل ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو دور کرے اور سب کو عافیت سے رکھ دے. اور اللہ کے ہم کام بہترین طریقے سے ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈال سکے. جزاک اللہ خیر, فاسم جزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشهد ان لا الہ الا انت, نستغفر و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربنا تقبل منا إنك أنت العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا واتبعنا الرسول لا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين رب أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء الأرض ولا في السماء رب وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لغفور شكور رب كل شيء رحمة وعلما فاغفر لله واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات واتق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا اغلقونا الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير